بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف آپ سب good ما شاء الله ما شاء الله اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو ہمیشہ اسی طرح خیر اور عافیت کے ساتھ رکھے حفظ و امان میں رکھے اپنے اپنے گھروں میں امن اور سکون کے ساتھ شاد اور آباد رکھے دلوں اور ذہنوں کے اطمینان کے ساتھ رکھے اور اپنی اس کتاب کو سیکھنے کے لیے تیار رکھے آمین اللہم آمین الحمدللہ بارک اللہ فیک جزاک اللہ خیر کثیرہ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنے شاکرین میں شامل فرما لے وہ بندے جو ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں انشاءاللہ باتیں کرتے رہیں گے اللہ تعالی کہ اس شکر کے ساتھ کہ اس نے ہمیں اور موقع دیے زندگی کی کچھ اور سانسیں دی کہ ہم اس کو مزید اور نیک کاموں میں گزار سکیں الحمدللہ اسی سے اس کی توفیق بھی مانگتے ہیں اور انشاءاللہ اس کی رضا کے کاموں کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کرتے ہیں تو انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی اٹینڈنس لیتے ہیں اف یو آر ریڈی پلیز یس اوکے انشاءاللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فزانا غازي سبا مقبول ماريا عمر أنيلا عمر إبت اسم سيدة شاهين مقصود نيشا فاطمة حاجة أسيف أنت الفرهين إشت سلطانة حريم إقبال نجم رشيد أبير ياقوب ساجد فروين محنور عرفان مريم بي بي سميرا جيوا شيراز أفغان أتيبا إجاز آلية شرو فيروزة سناء الله سنوبر مسعود کمل قدوائی مدد قدوائی نمیرہ قدوائی فریہ اقبال فاطمہ خطیب انیسہ ہوت اینڈ عائشہ سبا الحمدللہ چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ اپنی کتاب دعا کی طرف بڑھتے ہیں اور جو ہم جامع دعائیں کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کا مزید اور اگلی ایک دو دعائیں دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا کچھ موجود ہے کہ الحمدللہ بارک اللہ فیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اگلی دعا ہے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کی مغفرت کے لیے آپ نے درج ذیل کلمات سکھائے. مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ صرف ایک بک آپ کے پاس ہو نا تو آپ ہر موقع پہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، حج میں، رمضان میں، پھر اس کے بعد سفر میں، جہاں بھی جائیں تو ساتھ پورا حوالہ موجود ہے، دعائیں موجود ہیں. اور اگر آپ یہ ساری دعائیں اپنے ہاتھ سے لکھ لیں، اپنی بک خود بنائیں، بازار میں تو بہت کچھ مل جاتا ہے لیکن جب آپ اپنے ہاتھ سے لکھ کے رکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ کتنی ہی دعائیں آپ کو ایک ہی وقت میں مل جاتی ہیں. گاڑیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، سفر کر رہے ہوتے ہیں، کبھی روڈ میں پھنسے ہوتے ہیں، فوراً اس کو کھولیے اور پڑھ لیجیے. انشاءاللہ آپ فیل کریں گے کہ اس سے آپ کو زیادہ نہ تو باتیں کرنے کی عادت رہے گی، نہ سوچنے کی عادت رہے گی، اور زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق رہے گا. دیکھ لیتے ہیں دعا کیا ہے. ان ابی موسیٰ لشریحی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یدعو بحاظت دعائی. آگے سے دعا کے الفاظ ہے اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی و اسرافی فی امری وما انت عالم به منی اللہم اغفر لی جدی وحزلی وخطئی وعمدی وکل ذالک عندی اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير. حضرت ابو موسیٰ الاشعری سے روایت ہے، یہ قبیلہ اشعر سے تھے اس لیے ان کو اشعری کہتے ہیں. ابو موسیٰ ان کی کنیت تھی. کیا روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ میری خطائیں، میری نادانی اور اپنے معاملات میں تیری زیادتی اور وہ زیادتی جسے آپ جانتے ہیں معاف فرما دیں. یا اللہ میرے شعوری گناہ، ہنسی مذاق کے گناہ، بھول چوک کے گناہ، قصدن گناہ اور دوسرے جتنے بھی گناہ ہیں سب معاف فرما دیں. یا اللہ جو میں نے آگے بھیجے، جو پیچھے چھوڑے، جو چھپ کر کیے، جو اعلانیہ کیے، وہ سب گناہ معاف فرما دیں، اور وہ بھی جنہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. نیکی میں آگے کرنے والے اور پیچھے کرنے والے آپ ہی ہیں اور آپ ہر چیز پر قادر ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا. اس میں بھی آپ دیکھیے کہ گناہوں کی کثرت ہے. اس کو پڑھتے ہوئے تو ایسے لگ رہا تھا کہ ایک بندہ
بالکل شاور لینا چاہتا ہے، تیز شاور کھول کے، اور چھپا ہوا میل بھی ختم ہو جائے، ظاہری میل، باہر کا میل، کانوں کے اندر کی میل، ناخنوں کے اندر کی میل، سر کی میل، گناہوں کی یہی ساری قسمیں ہیں نا، اور بہت سارے اپنے گناہ تو ہم خود بھی نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ سے اس دعا کو اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مانگیے سب مل کے. اگلی دعا دیکھتے ہیں. قیامت کے روز آسان حساب کے لیے درجہ ذیل دعا مانگنی چاہیے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی بعد صلاته اللهم حاسبني حسابا يسيرا قلت يا نبي الله ما الحساب اليسير قال أن ينظر في كتابي فيتجاوز عنه أنه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة حلق. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض نمازوں میں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ مجھ پر آسان حساب لینا، یہ کہتے ہوئے سنا. میں نے عرض کیا اللہ کے نبی، آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کا نام اعمال دیکھے اور اس سے درگزر فرمائے. یعنی جیسے کسی کے پیپرز ایئرپورٹ پہ دیکھتے ہیں، پاسپورٹ دیکھا، کھولا بھی نہیں، کہو کے جاؤ، ویزے کا پیپر ہے، جاؤ بس، یہ نہیں کہ ذرا کھول کے پوچھ پرتیت ہوئی کہ اندر کیا لکھا ہوگا. پھر آپ نے فرمایا اے عائشہ، جس کے نام اعمال پر اس روز کیوں اور کیسے کی بات ہوئی وہ ہلاک ہو گیا. اسے احمد نے روایت کیا. دنیا میں دیکھ لیجئے کہ جب کوئی ہم سے حساب لے تو کیا حال ہوتا ہے، اور نعمتوں کا حساب، وقت کا حساب، مال کا حساب، صلاحیتوں کا حساب، کتنے تو پرچے ہیں اس سے. شعور سے مانگی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. یہ تھی ہماری دعائیں اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، ٹھیک ہے. اور جو آسان حساب والی ہے وہ تو الحمدللہ چھوٹی سی مختصر سی ہے، آئی ایم پریٹی شیور کہ ہم سب کو آتی ہے، رائٹ، اور ہم سب کو آنی چاہیے اور اس کو بکثرت مانگنی چاہیے، رائٹ. الحمدللہ. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یس، ویری امپورٹینٹ. اور یو نو کہ اس دن ہمیں اس چیز کی بہت ضرورت ہوگی کہ جب کچھ بھی ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہوگا تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کے ہم بہت زیادہ کہہ لیجئے منتظر ہوں گے، اور صرف اور صرف اس کی رحمت سے ہی ہمارے کام جو ہیں وہ آگے بڑھ سکیں گے. تو انشاءاللہ اس وقت ہم نے یہ دعا اس وقت ہمارے کام آئے گی کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ ہمارا رب پیار اور محبت سے دیکھے ضرور لیکن بس اس کو پاپ انہو کر دے، اس کو اگنور کر دے، اس سے درگزر فرما دے اور ہمیں بلا حساب آگے بھیج دے. ہمارے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب آپ سے دعا کرتے ہیں اس وقت کہ ہم سب کو بلا حساب اپنی جنت عطا فرما. آمین، اللہم آمین. لیکن اس سے پہلے کی جو دعا ہے اپنے گناہوں کی مغفرت کی، اس کو بھی بہت زیادہ ہم نے اپنے رب سے مانگنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمیں اپنے رب کی رحمت کو کس طرح جوش دلانا ہے جب ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو گناہ کرتے ہیں لیکن فوراً تائب ہو کر واپس پلٹتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ایک حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ مجھے وہ لوگ بالکل پسند نہیں ہیں کہ جو گناہ نہیں کرتے، کیونکہ جو گناہ نہیں کرتے میں ان کو وائپ آؤٹ کر دوں گا اور دوسرے وہ لوگ لے آؤں گا جو گناہ کرنے والے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں گناہ کرنے چاہیے، لیکن مفہوم اس کا کیا ہے کہ انسان خطاؤن ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی خطا کے پتلے ہیں، ہر سیکنڈ پہ غلطی ہوتی ہے ہم سے، لیکن فوری اپنے رب کی طرف تائب ہو جائے، فوراً پلٹے اپنے رب کی طرف سے. 70 مرتبہ گناہ کریں لیکن 70 سے زیادہ مرتبہ تائب ہو کر اپنے رب کی طرف پلٹے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں. انشاءاللہ کہیں نہ کہیں وہ حدیث بھی آئے گی تو اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جو عربی بدو کی آپ سے سب نے مثال دی کہ جو صحرا میں بھٹک رہا ہے اور اس کا کل اثاثہ ایک اونٹ اور اس پہ لدا ہوا سامان ہے، اور وہ بھٹک جاتا ہے اور پھر ایک جگہ پہ وہ ٹھہر جاتا ہے اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور اس کا اونٹ گم ہو جاتا ہے. جب وہ اٹھ کے دیکھتا ہے تو اس کو اپنا اونٹ نظر نہیں آتا، اس کا سامان اونٹ سمیت غائب ہے. آپ سوچئے کہ صحرا میں کوئی شخص ایسا ہو تو اس کا کیا حال ہوگا، رائٹ؟ اور پھر اس کو وہ اونٹ واپس مل جائے تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے بندے جو پلٹ کے آتے ہیں اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. غلطی ہوتی ہے لیکن توبہ استغفار، کوئی بات نہیں، اب نہیں فیل نہیں کرتے. سم ٹائم ایسا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کون سی غلطی کی. توبہ استغفار کی کثرت رکھیے، چاہے آپ غلطی کریں یا نہیں کریں، ٹھیک ہے؟ کثرت سے توبہ استغفار کو اپنا شعار بنا لیں زبان پہ ہمارے، ہر وقت جان بوجھ کے عمدن اور قصدن یا بغیر جانے بوجھے بھی آلویز اپنی زبان کو تر رکھیے اپنے رب کی ذکر سے، چاہے وہ سبحان اللہ کی تسبیح ہو، چاہے وہ الحمدللہ کی تسبیح ہو، چاہے وہ استغفار کی تسبیح ہو، زبان کو ہمیشہ تر رکھیے اپنے رب کے ذکر سے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ چلیے الحمدللہ آگے بڑھتے ہیں اور کتاب الصلاح کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کتاب الصلاح میں آج انشاءاللہ ہم نے پیج 180 سے شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے، صلاۃ الخوف پیج نمبر 180. انشاءاللہ ہم صلاۃ الخوف کے دونوں چیپٹر خسوف اور خسوف کو بھی ساتھ لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ استخارہ کو بھی، ٹھیک ہے؟ چلیے انشاءاللہ بسم اللہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
صلاۃ الخوف، نماز خوف کے مسائل. یہ کون سی نماز ہوتی ہے؟ شریعت میں ایسی نماز جو خاص طور پہ میدان جنگ میں اس وقت ادا کی جائے کہ جب نماز کا وقت آ جائے، اور نماز بھی پڑھنی ہے اور دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا بھی رہنا ہے. اس کی مختلف قسمیں قرآن پاک میں سورت نساء میں اس کے بارے میں حکم موجود ہے, لیکن کچھ چیزیں ہم حدیث سے دیکھتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں ایسی ہو سکتا ہے کہ پہلی دفعہ سننے میں آپ کو مشکل لگے, کیونکہ یہ موضوع کبھی ہم نے سنا نہیں ہوتا. تو بس اس کو سنتے وقت یہ سوچ لیں کہ دین کیسے مختلف حالات میں کام کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں. نماز خوف کے لیے سفر شرط نہیں. نماز خوف کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی طریقے ثابت ہیں. جنگ کی صورت حال کے پیش نظر جس طرح کا موقع ہو اسی کے مطابق نماز ادا کی جائے گی. اگر خوف سفر میں ہو تو چار رکعت والی نماز ظہر، عصر اور عشاء قصر کر کے دو رکعت ادا کی جائے گی. آدھا لشکر امام کے پیچھے ایک رکعت ادا کر کے باقی ایک میدان جنگ میں جا کر ادا کرے گا. اس دوران باقی آدھا لشکر امام کے پیچھے ایک رکعت ادا کر کے باقی ایک رکعت میدان جنگ میں واپس جا کر ادا کرے گا. اگر خوف حضر میں ہو, حضر کہتے ہیں حاضر مقام جیسے ہم اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں, تو چار رکعت والی نماز پوری کی جائے گی. آدھا لشکر امام کے پیچھے دو رکعت ادا کر کے باقی دو رکعت میدان جنگ میں جا کر ادا کرے گا. اس دوران باقی لشکر امام کے پیچھے دو رکعت ادا کر کے باقی دو رکعت واپس میدان جنگ میں جا کر ادا کرے گا. یہ ساری باتیں کیا بتاتی ہیں کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے, اور خاص طور پہ اگر مرد ہیں اور وہ جماعت کی نماز سے پڑھتے ہیں تو جس طرح عام حالات میں نماز پڑھنے کا اجر ہوتا ہے, اسی طرح وہ حالات جس میں نیکی کرنا مشکل ہو نیکی کرنے کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے. ہم خواتین اس کو اگر سن رہی ہیں تو آپ ہر ایک اپنے اپنے حالات کے مطابق قیاس کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے, میدان جنگ میں جا کے صلاۃ الخوف پڑھنے کا موقع تو نہیں بھی آ سکے گا, تو کوئی بات نہیں, گھر میں بھی تو کئی خوف ہوتے ہیں. ایک وہ نماز ہے جو آپ اپنے عام حالات میں پڑھتے ہیں, اور ایک وہ ہے جو بچوں کی موجودگی میں پڑھتے ہیں. چھوٹا بچہ رو رہا ہے, گھر میں اپ سیٹ ڈاؤن ہوا ہوا ہے, شادی کی تیاریاں ہیں, کہیں جانے کی تیاریاں, سفر ہیں, یہ ساری ایڈورس کنڈیشن یعنی نا موافق حالات میں بھی نماز چھوڑنی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر جو بھی ممکن طریقے سے بہتر طریقہ اختیار کیا جائے وہی بہتر ہے. اب حدیث ہم پڑھیں گے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال صلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے لشکر کے ایک حصے کو جنگ کے وقت ایک رکعت نماز پڑھائی, جبکہ لشکر کا دوسرا حصہ دشمن کے ساتھ جنگ میں مصروف رہا. پھر نماز پڑھنے والا حصہ دشمن کے سامنے آ گیا اور دوسرے حصے کو رسول اللہ نے ایک رکعت نماز پڑھائی اور سلام پھیر دیا. پھر پہلے اور دوسرے دونوں حصوں نے اپنی باقی ایک ایک رکعت میدان جنگ میں الگ الگ پوری کر لی. اسے مسلم نے روایت کیا. عن جابر رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاء وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم رقعتان. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ غزوہ رقاع کے موقع پر ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے، نماز کی نیت باندھی گئی، حضور اکرم نے لشکر کے ایک حصے کو دو رکعت نماز پڑھائی اور وہ چلا گیا، پھر لشکر کے دوسرے حصے کو دو رکعت نماز پڑھائی، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار اور لوگوں کی دو دو رکعتیں ہو گئیں. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. زیادہ خوف کی صورت میں جس حالت میں ممکن ہو نماز ادا کی جائے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الخوف فإن کان خوف اشد من ذلك فرجالاً او رکباناً. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی اکرم نے صلاۃ الخوف کا طریقہ بتاتے ہوئے فرمایا، اگر خطرہ زیادہ ہو تو پیدل یا سوار جیسے بھی ممکن ہو نماز ادا کرو. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. جنگ کی صورتحال کی پیش نظر نماز قضا کی جا سکتی ہے. عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صرف عن الأحزاب ألا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة تخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة وقال آخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن فاتنا الوقت قال فما عنف واحدا من الفریقین. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جس روز رسول اللہ غزوہ احزاب سے واپس تشریف لائے تو اعلان فرمایا، ہر آدمی نماز عصر بنو قریظہ میں جا کر پڑھے. کچھ لوگوں نے نماز قضا ہونے کے ڈر سے راستے میں ہی پڑھ لی، مگر کچھ لوگوں نے کہا ہم تو وہیں نماز پڑھیں گے جہاں ہمیں رسول اللہ نے حکم دیا ہے، خواہ نماز قضا ہی ہو جائے. رسول اللہ نے دونوں میں سے کسی کو بھی کچھ نہ کہا. اسے مسلم نے روایت کیا. کیسی خوبصورت بات ہے نا. دین کے اندر آپ دیکھیے کہ کوئی جھگڑا ہوا، دونوں گروہ لڑے، کچھ بھی نہیں ہوا. اب آپ دیکھیے کہ اس پوری باتوں میں جو آپ کے اور میرے عمل سے متعلق چیز ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی اہمیت دیکھیں، بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ اس کے اندر رخصت ہے. یہ جو نماز کی ظاہری صورت ہے نا، ہمیں اس کو لازم پکڑنا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ نماز کی روح نہیں ہے. نماز کی روح جو ہے وہ اللہ کی خشیت، اللہ کا تقویٰ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری ہے. اس کے لیے ڈسپلن کرنے کے لیے ایک طریقہ کار مقرر کیا گیا، اللہ کے نبی کو لیڈر مقرر کیا گیا کہ جیسے آپ کرتے ہیں ویسے سب کریں. اب ان ظاہری جھگڑوں میں پڑ کے اختلافات اٹھانا، امت کو توڑنا، یہ درست بات نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں کو سن کر اس کو اس طرح سے لینے کی توفیق دے کہ ہم ان احکامات کی روحانیت کو محسوس کر سکیں. اس میں ہو سکتا ہے کچھ باتیں آپ کو سمجھ نہ آئی ہوں، تو اس کو زیادہ غور کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ پہلی بات ہے کہ جنگ سے تعلق رکھتی ہیں، دوسری بات ہے کہ مردوں ہی سے متعلق ہے، خاص طور پہ ایکسیپشنل کنڈیشنز ہیں، اور اس وقت تو وہ کیفیت ہے ہی نہیں کہ میدان جنگ میں سات نمازیں بھی ادا کرے جائیں. اللہ کرے کہ اسلام کا وہ وقت ہم بھی دیکھیں کہ جب لوگوں کو میدان جنگ میں بھی نماز نہیں بھولتی تھی. اب تو ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ نماز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں نا. تو ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے انشاء اللہ تعالیٰ ہم اس پہ کوئی بہت لمبی بات نہیں کریں گے کیونکہ فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو اگلا ٹاپک جو کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں, لیکن آپ اس چیز کو محسوس تو کر رہے ہیں نا کہ اس کتاب میں آپ جو چیزیں پڑھ رہے ہیں اس میں سے اکثر چیزیں آپ نے پہلے نہیں پڑھی ہوئی تھی. یعنی میں شعور سے کہہ سکتی ہوں کہ سننے والوں میں سے اکثر لوگوں کے لیے نماز خوف کے یہ طریقے بالکل نئے تھے. تو ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے سے یہ چیزیں سنوا رہا ہے کہ جو شاید ہم نے کبھی سنی نہیں تھی, اور ایسے ہی چلے جاتے ہیں دنیا سے, اور بہت سارے جاتے ہیں. تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. صلاۃ الکسوف والخسوفی, نماز کسوف یا خسوف کے مسائل. نماز کسوف کون سی ہوتی ہے؟ جب چاند کو گرہن لگ جائے. اور گرہن کیا ہوتا ہے سب لوگ جانتے ہیں, کبھی کبھی کئی سالوں میں ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ جب چاند کو یعنی بالکل دھندلا ہوا محسوس کیا جاتا ہے, اور اسی طرح سورج کو. تو چاند گرہن کے وقت جو نماز ہوگی وہ صلاۃ کسوف کہلاتی ہے, اور آف کورس یہ رات کے وقت ہوگی کیونکہ چاند رات کو ہی دکھتا ہے. اور صلاۃ الخسوف جو ہے یہ سورج کے گرہن کے وقت ہے, اور یہ دن کی کسی گھڑی میں ہوگی. اس کی کچھ باتیں ہم دیکھیں گے. نماز کسوف یا خسوف کے لیے اذان ہے نہ اقامت. نماز خسوف یا کسوف کے لیے لوگوں کو جمع کرنا مقصود ہو تو الصلاۃ الجامعہ تو کہنا چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز جمع کرنے والی ہے, یعنی سب لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں. عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ان الشمس خسفت علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبعث منادیا الصلاۃ جامعہ فاجتمعوا وتقدم وكبر وصلى اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کے عہد مبارک میں سورج کو گرہن لگا تو آپ نے ایک منادی مقرر کیا. منادی کس کو کہتے ہیں؟ اعلان کرنے والا شخص, نادا سے, جس نے یوں آواز دی نماز تیار ہے. چنانچہ لوگ جمع ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, تکبیر کہی, اور دو رکعتوں میں چار رکوع اور چار سجدے کیے. اسے مسلم نے روایت کیا. تو آپ دیکھیے کہ یہاں کہا گیا کہ اذان نہیں دی جائے گی اور اقامت نہیں کہی جائے گی, اس کی جگہ صلاۃ جامعہ کہا جائے گا. کوئی پوچھے کیا حرج ہے, اذان ہی تو ہے, اقامت یہ کیوں نہ کریں؟ تو کیا جواب ہے کہ جو بات اللہ کے نبی نے بتا دی وہی دین ہے. صرف اس حکم کو سمجھ جائیں تو ہمارے دین کے کتنے اضافے جو ہیں وہ خود بخود جھڑ جائیں, اور بالکل سادہ ہلکا پھلکا دین لوگوں کے سامنے آ جائے جس پہ ہر حال میں عمل کرنا آسان ہو جائے. جس وقت سورج یا چاند گرہن لگے اسی وقت دو رکعت نماز با جماعت ادا کرنی چاہیے. سورج یا چاند گرہن کی نماز میں دو رکعتیں ہیں. ہر رکعت میں گرہن کے کم یا زیادہ وقت کے مطابق ایک یا دو یا تین رکوع کیے جائیں گے. یہ ہے ذرا نئی بات آپ کے لیے کہ اس نماز میں رکوع زیادہ ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں حدیث کو. ان جابر رضی اللہ عنہ قال کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في يوم شديد الحر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحوا من ذلك فكانت أربع رکعات و اربع سجدات. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کہتے مبارک میں سخت گرمی کے دن سورج گرہن ہوا تو آپ نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی اور اتنا لمبا قیام کیا کہ صحابہ کرام گرنے لگے. اللہ اکبر. پھر لمبا رکوع کیا, پھر سر اٹھا کر لمبا قیام کیا. یہ قیام بھی سورت فاتحہ سے شروع ہوگا, یعنی رکوع کے بعد دوبارہ کھڑے ہو کے سورت فاتحہ پڑھی جائے گی اور پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں گے. پھر لمبا رکوع کیا, پھر سر اٹھا کر لمبا قیام کیا, دو سجدے کیے, پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھی, بس دو رکعتوں میں چار رکوع اور چار سجدے ہو گئے. اسے مسلم نے روایت کیا. کیوں؟ جھکنے کی بات ہے نا. ہمارے آپ دیکھیے کہ سورج اور چاند گرہن کے ساتھ کئی قسم کے توہمات پائے جاتے ہیں. پریگننٹ عورتیں ہیں تو وہ کوئی کام نہ کریں, بچے پہ اس کا یہ اثر ہوگا, اور کچھ اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں, اور بعض لوگ اس کے لیے کئی قسم کے وظائف پڑے ہوئے دیکھے جاتے ہیں. لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں رہیں. آپ دیکھیے کہ بندہ مومن کی ہر چیز سے کچھ نہ کچھ جھلکتا ہے نا, آج ہی کہ اللہ اگر یہ سورج کا گرہن ہے, یہ چاند کا گرہن ہے, اسی طرح یہ پورا سورج ہی گرہن جائے گا, پورا چاند ہی ختم ہو جائے گا. اذا الشمس کورت, قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب سورج ہے وہ بے نور ہو جائے گا. قیامت کے دن تو یہ ہونا ہے. تو اصل میں یہ ساری کیفیت جو ہے یہ قیامت کے دن کی ایک قسم کی تیاری ہے اور خوف کا اظہار ہے انسان کی طرف سے. لیکن ہوتا کیا کہ جب سائنس کی ترقی کے ساتھ ہمیں چیزوں کی اصل دکھتی جاتی ہے نا, کہ جی وہ زمین جو ہے بیچ میں آ جاتی ہے, وہ جی فلاں ستارہ بیچ میں آتا ہے, تو مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ سب کچھ تو ہوتا ہے لیکن اس کا اسپرچل پہلو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو ڈرانا چاہتا ہے کہ جس طرح آج میں نے تھوڑا سا سورج چھپا دیا, ایک دن آئے گا کہ یہ سورج پورے کا پورا ختم ہو جائے گا. نماز کسوف یا خسوف میں قرت بلند آواز سے کرنی چاہیے. عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلى صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے گرہن کی نماز پڑھائی اور اس میں بلند آواز سے قرأت کی. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. نماز گرہن کے بعد خطبہ دینا مسنون ہے, کیونکہ اس وقت دل نرم ہوتے ہیں نا, دکھے ہوتے ہیں یا خوف زدہ ہوتے ہیں, تو ایسی صورت میں پھر خطبے کا یا نصیحت کا تذکیر کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ان اسماء رضی اللہ عنہا قالت فانصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد تجلت الشمس فخطب فحمد اللہ بما هو اهله ثم قال اما بعد. حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نماز گرہن سے فارغ ہوئے تو سورج صاف ہو چکا تھا, یعنی ختم ہو چکا تھا گرہن. آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا, اللہ کی حمد و ثنا کی جو اس کے لما بعد کے الفاظ ادا فرمائے. اسے بخاری نے روایت کیا. دیکھیے کہ صحابیات اور صحابی جو تھے وہ اللہ کے نبی کا چھوٹا چھوٹا ایکشن بھی نوٹ کرتے تھے کہ آپ نے یہ کیا پھر ہاتھ اٹھایا. اسی سے ہمارا دین محفوظ ہے نا. اور یہ جو لفظ اما بعد ہے اس کا مطلب کہتا ہے کہ اور اس کے بعد. عموماً حمد و ثنا کے بعد یہ لفظ بولا جاتا ہے خطبے میں کہ یہ ہم تو ہم نے کر دی, اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ یہ بات کہنے اور کرنے کے بعد اب ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کریں. صلاۃ الاستخارہ, نماز استخارہ کے مسائل. استخارہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا روٹ ہے خا یا را, خیر. اردو میں ایک لفظ ہم بولتے ہیں اختیار. آپ کو اختیار ہے یہ کریں کہ نہ کریں, وہ بھی اسی سے ہے. اور اصل میں اس کا روٹ وہی ہے جو خیر کا روٹ ہے. استخارہ الف سین تا جو شروع میں ہے نا, اس کا معنی ہوتا ہے مانگنا, ٹو سیک. قرآن پاک میں آپ پڑھ چکے ہیں استسقا موسیٰ, کچھ مانگنے کا معنی ہوتا ہے جب کسی فعل سے پہلے الف سین تا لگتا ہے. تو استخارہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ خیر کا طلب کرنا, جو خیر ہے وہ اللہ سے مانگی, یہ ہے استخارہ. کچھ لوگوں نے اس کو غیب جاننے کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے, کچھ خوف کا شکار ہے کہ نہیں نہیں استخارہ نکل جائے گا, استخارے میں یہ ہوگا وہ ہوگا. کچھ لوگ استخارہ کرنے کی بجائے نکلوانے کی بات کرتے ہیں, اور کچھ استخارے سے ڈرتے ہیں کہ نہیں نہیں استخارہ نہیں کرنا, اور کچھ اس کے ساتھ سونا اور کچھ خواب دیکھنے دکھانے کرتے ہیں. تو بہت ساری باتیں اس موضوع پہ. آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس بارے میں کیا تھی. دو یا دو سے زائد مباح, مباح کہتے ہیں جائز کو, یعنی جس کام کی اجازت ہے. دو یا دو سے زائد مباح کاموں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہو تو دعا استخارہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بہتر کام کے لیے یکسوئی حاصل ہونے کی درخواست کرنا مسنون ہے. کیا مطلب ہے؟ دو کام ہے. مثال ہے کہ آپ نے سفر پہ جانا بھی ہے اور نہیں بھی جانا, کیا کروں؟ جانا بھی مباح ہے, جائز ہے جانا, اور نہ جانا بھی کوئی گناہ نہیں ہے. شرن جاؤں کہ نہ جاؤں, تو آپ استخارہ کر کے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتے ہیں کہ اللہ اگر میرے لیے یہ سفر اچھا ہے تو میرے لیے جانا آسان کر دے, اور نہیں جانا اچھا تو چھوڑ دے. اسی طرح رشتہ, دو رشتے آئے میں, اب کیا کیا جائے؟ اس میں سے کس پہ کدھر ہاں کریں کدھر نہ کریں, یا کس پہ نہ کریں؟ ایون ایک ہی رشتہ آیا ہوگا تو کیا ادھر ہاں کریں کہ نہ کریں؟ یہاں یہ جملہ سمجھ لیجئے کہ مباح کاموں پہ استخارہ ہوگا, حلال اور حرام کام کے بیچ میں کوئی استخارہ نہیں ہوگا. کوئی کہے کہ اچھا میں شراب پیوں کہ نہ پیوں, چلو نماز سے پہلے استخارہ کر لوں نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں. یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس سال حج پہ جاؤں کہ نہ جاؤں, حالانکہ اگر حج کی استطاعت ہے تو حج تو فرض ہی ہے, اس پہ بھی استخارہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن کچھ نفل چیزوں میں, اس سال عمرہ رمضان کا میں کروں کہ نہ کروں, اس سال رمضان میں کہاں گزاروں, بیت اللہ میں گزاروں کدھر, ان چیزوں پہ تو کیا جا سکتا ہے. لیکن اس پہ نہیں کیا جا سکتا کہ سچ بولوں کہ نہ بولوں, غیبت کرنے سے پہلے آپ استخارے کرنے لگ جائیں, ہاں تو وہ باتیں درست نہیں ہوگی. دو رکعت نماز پڑھ کر یہ مسنون دعا مانگنی چاہیے. اگر ایک مرتبہ فیصلہ کرنے میں یکسوئی حاصل نہ ہو تو یہ عمل بار بار دہرانا چاہیے حتیٰ کہ یکسوئی حاصل ہو جائے, یعنی فوکسڈ ہو جائے. اور یہ یکسوئی کیسے ہوتی ہے؟ دل میں, آپ کے اپنے دل کو پتا چل جاتا ہے کہ اب یہ کام میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں. عن جابر رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلہا کما یعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليرقع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. اس کے آگے آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, یہ ہے وہ دعا استخارے کی جو نماز کے بعد پڑھی جائے گی. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا عالم وانت علام الغیوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبت امري او قال في عاجل امري واجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. قال ويسمي حاجته. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ہمیں تمام کاموں کے لیے اسی طرح دعا استخارہ سکھاتے جس طرح قرآن پاک کی کوئی صورت سکھاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب کوئی آدمی کسی کام کا ارادہ کرے تو دو رکعت نفل ادا کرے پھر یہ دعا مانگے یا اللہ میں تیرے علم کی بدولت بھلائی چاہتا ہوں تیری قدرت کی برکت سے اپنا کام کرنے کی طاقت مانگتا ہوں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں یقیناً تو قدرت رکھتا ہے میں قدرت نہیں رکھتا تو جانتا ہے میں نہیں جانتا اور تو ہی غیب کا جاننے والا ہے یا اللہ تیرے علم کے مطابق اگر یہ کام میرے حق میں دینی اور دنیاوی معاملات کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہے. یا آپ نے فرمایا اب جب آپ دعا مانگیں گے تو یہ جو جملے ہیں نا یہ نہیں آپ اس میں کہیں گے. یہاں آپشن دی جا رہی ہے اور عربک ٹیکسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بریکٹ کے اندر جو جملہ ہے نا وہ یہ اس کا ترجمہ ہے. یہ آپ ایسے ہی بری دعا نہ پڑھنا شروع کر دیں. اس میں دو آپشنز دی گئی ہیں کہ یا تو یہ کہہ لیں یا پھر دوسری صورت کیا ہے کہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں. یا اللہ تیرے علم کے مطابق اگر یہ کام میرے حق میں دینی اور دنیاوی معاملات کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہے. یا آپ نے یہ فرمایا میرے جلدی یا دیر والے معاملے یعنی دنیا یا آخرت میں میرے لیے بہتری ہے تو اسے میرا مقدر بنا دے اس کا حصول میرے لیے آسان فرما دے اور میرے لیے بابرکت بنا دے. اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام میرے لیے دینی اور دنیاوی معاملات کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے نقصان دہ ہے. یا آپ نے فرمایا میرے جلدی یا دیر والے معاملے یعنی دنیا اور آخرت میں میرے لیے نقصان دہ ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور میری سوچ اس طرف سے پھیر دے جہاں کہیں بھی ممکن ہو. بھلائی میرا مقدر بنا دے اور مجھے اس پر مطمئن کر دے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حاض الامرہ کی جگہ اپنی ضرورت کا نام لے. اسے بخاری نے روایت کیا. یہاں دیکھیے کہ آخر میں نا سم مکان ردینی بھی اسی طرح دوسری روایت میں سم اردینی بھی آتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ دعا بھی ہم نے دیکھ لی طریقہ بھی دیکھ لیا. اس موضوع پہ کچھ سوال ضرور کیے جاتے ہیں میں ان کا جواب خود ہی دے دوں اس سے پہلے کہ آپ کے ذہن میں اٹھے اور پھر ہم اس پہ بات کریں. تو پہلی بات یہ ہے کہ استخارہ جو ہے کون کرے گا جس کا معاملہ ہے یا جو اس معاملے کے اندر شریک ہے. مثلا رشتے کا معاملہ ہے ایک بچی یا بچے کا رشتہ ہونا ہے. اب اس لڑکی کو بھی سہارا خود کرنا چاہیے کیونکہ اس کی مرضی معلوم کی جائے گی. اسی طرح لڑکے کے ساتھ بھی ہوگا. اسی طرح ماں باپ کوئی لڑکی خود تو نکاح کا فیصلہ نہیں کر سکتی تو اس کے ماں باپ جنہوں نے یس یا نو کہنی ہے وہ بھی کریں گے. ہاں لڑکے کے ماں باپ کرنا چاہیں تو اچھی بات ہے کرنا چاہیے لیکن زیادہ اختیار لڑکے کا ہوتا ہے. جو صاحب معاملہ نا وہ خود کرے گا. بعض دفعہ دوسروں سے استخارے کرائے جاتے ہیں یہ چیز سنت سے ثابت نہیں ہے. سال سے آپ کو یہ بات تھوڑا سا واضح کرنا چاہتی ہوں کہ استخارے کا جو تعلق ہے نا یہ دل کے رجحان کے ساتھ ہے. اور دعا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار لفظ کیا ہے ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی وعاقبت عمری امری ری. یہ جو جتنے چھوٹے جائے نا یہ میں ہوں میرے میرے میرے. اب آپ کر رہے ہیں استخارہ کسی اور کی نیت سے اور دعا آپ کر رہے ہیں کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے. مثال دیجئے کوئی آپ کو کہتا ہے میری بچی کا رشتہ آیا ہوا ہے مجھے استخارہ کر دو تو آپ دعا کیا پڑھیں گے کہ اللہ یہ رشتہ میرے لیے بہتر ہے یا بچی کے لیے بہتر ہے. ترجمے میں غور کرے نا خود کیا جا سکتا ہے. ہاں جیسے آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں نا کوئی بھی دعا کرتے ہیں آپ دعا کریں آپ کی دوست کا معاملہ ہے اس کے گھر کا مسئلہ ہے بچی کا ہے بچے کا آپ اس کے لیے دعا خود کر دیں کہ اللہ تعالیٰ یہ رشتہ جو اس کے گھر آیا ہوا ہے اگر اس کے لیے بہتر ہے تو اس کے حق میں کر دیں. جیسے آپ اپنے لیے خیر مانگتے ہیں دوسرے کے لیے مانگ دیں. لیکن اس کے لیے کوئی روایتی طریقہ اختیار کرنا کہ جس میں اس کو بہت ایک ایسی چیز بنا دیا جائے جو کبھی کبھار کی جائے یہ درست نہیں. اللہ کی توفیق سے آپ ایک دن میں 4-6 بار بھی استخارہ کر سکتے ہیں ہر اہم کام کے لیے. مثلا اب آپ کہیں کہ اچھا آج کیا پکائیں استخارہ کر لیں وقت ہے تو کر لیں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو گھر میں پہلے فریج کھول کے دیکھیں کہ گھر میں جو اویلیبل ہے وہ بنا لوں استخارے میں آپ کو چائنیز کھانا آ جائے آپ میاں کو مسئلے میں ڈال دیں اور مجھے سمجھ نہیں آتا یہ آتے کہاں سے ہیں. لوگ کہتے اشارہ ہو گیا کہاں سے ہوتے اشارے. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ خخارے کے بعد سو جائیں پھر خواب آئے گا. اب آپ نے استخارہ کیا آج کیا پکائیں, پھر آپ سو گئے تو میاں نے آ کے ڈانٹنا کھانا کدھر ہے. اب اس ڈانٹ سے آنکھ کھلے گی, اس سے بہتر ہے کہ آپ جو گھر میں وہ پکا لیں. تو نہ سونے سے اس کا تعلق ہے, نہ خواب سے تعلق ہے, نہ اشارے سے تعلق ہے. کوئی اشارہ نہیں ہوتا. کوئی کہتا ہے, یعنی کسی کی بات یاد آتی ہے کہ استخارہ کر کے سو جاؤ یا استخارہ کرو پھر اس کے بعد آنکھیں بند کرو. اب میں آپ کو نہیں بتا رہی یہ بات ہے کہ آپ کرنے لگ جائیں, یہ کسی کی بات ہے. تو آنکھیں بند کرو, پھر اگر تمہارے تصور میں لفظ اللہ سرخ رنگ کا لکھا ہوا ہے تو اس کے اندر یہ کام کر لو, اور اگر نیلے رنگ کا ہو تو نہ کرو. میں بڑا سوچتی ہوں کہ لوگ یہ کیسے کرتے ہیں. پھر جب میں نے میڈیکل میں یہ چیز دیکھی کہ ریڈ بلڈ جو ہوتا ہے نا, یہ صاف خون کی علامت ہوتی ہے. جتنی بھی تصویریں آپ دیکھیں گے نا میڈیکل کی, تو جو بلو کلر کی وینس دکھاتے ہیں نا, وہ گندا خون ہوتا ہے اور سرخ سرخ ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے یہی ایک وجہ سمجھ آتی ہے کہ سرخ اور نیلے کا تصور ہے. تو میں نے جب کسی سے یہ بات سنی تو میں نے کہا یہ بتائیں کہ اگر یہ دونوں ہی رنگ نہ دکھیں, کوئی اور دکھ جائے تو کیا کریں گے. تو یہ ساری چیزیں, اس کا شریعت میں کوئی بھی ہمیں ثبوت نہیں ملتا. جی اس کی کیا دلیل ہے؟ جی سفید اور سبز کا, کیونکہ ہم نے سبز رنگ کو تو بڑا ببرکت رنگ سمجھا ہوا ہے نا. روزے کا جو رنگ ہے, روزے کی ایک گنبد کا رنگ ہے, تو پھر اس لیے تو ایسی کوئی بات نہیں, استخارہ کریں. اب اس کے بعد کیا ہوگا, حالات خود ہی بن جائیں گے. بعض دفعہ ایک چیز بالکل آخری کنارے پہ پہنچ کے ٹوٹ جاتی ہے. اگر آپ نے استخارہ کیا ہوا ہے نا, تو بالکل فکر نہ کریں. یہاں وہ روایت نہیں آئی جو الگ سے موجود ہے کہ جو استخارہ کرے گا وہ شرمندہ نہیں ہوگا, اللہ اس کو کبھی شرمندہ نہیں کرے گا. کیسے؟ آپ دیکھیے کہ کوئی کام آپ استخارے کے بعد کرتے ہیں نا, اس کے بعد پوری کی پوری ذمہ داری اللہ پہ جاتی ہے. پھر ایک اور سوال اس موضوع پہ بہت عام ہوتا ہے کہ ہم نے تو جی استخارہ کر کے کیا تھا رشتہ, پھر بھی طلاق ہو گئی. یہ بات ہے, ہم نے تو استخارے کے بعد یہ کام کیا پھر بھی نقصان ہوا. تو یہاں ایک چھوٹی سی بات ذہن میں رکھیے گا کہ بعض دفعہ ہم جس چیز کو استخارے کا آخری نتیجہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا, مثلا اس صورت میں کہ رشتہ کرنے سے پہلے استخارہ کیا, پھر رشتہ کیا, پھر طلاق ہو گئی. اب ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھا استخارہ کیا تھا اس کے باوجود بھی طلاق ہو گئی. نہیں, ابھی تھوڑا انتظار کریں. اس طلاق کے بعد اب کسی اور ایسی جگہ حالات بننے والے ہیں کہ جس میں خیر ہی خیر ہوگی. ٹھیک ہے, بعض دفعہ راستے کی چیز کو ہم آخری منزل سمجھ لیتے ہیں. نہ وہ طلاق ہوتی, نہ اس کی کسی اور جگہ شادی ہوتی. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتی ہوں کہ ایک لڑکی ان میرڈ ہے, ماں باپ کے پاس رشتہ آتا ہے. اب استخارہ تو ہم کرتے ہیں, لیکن پھر بھی ہمارے ذاتی میلانات کا بہت دخل ہوتا ہے. ایک رشتہ ایسا آیا کہ جو ان میرڈ لڑکا دولت مند تھا, بہت اس کا عمر کا تھا, سب کچھ تھا, مال بھی بہت تھا, لیکن دین کمزور تھا. اور دوسرا ایک رشتہ ایسا تھا کہ جو لڑکا دیندار تھا, لیکن کسی وجہ سے اس کی شادی ہو کے ٹوٹ چکی تھی, ڈائیورس تھا یا بیوی مر گئی, کچھ ہوا. اب آپ کے پاس ایک بچی کا رشتہ آتا ہے. اب اس میں سے آپ کے دو چوائس ہیں, ایک طرف ایک لڑکا ہے جس میں ظاہری دنیا داری سب چیزیں ہیں لیکن کے اندر دین کم ہے, دوسری طرف دین ہے لیکن آپ کے دل میں ایک ڈاؤٹ ہے کہ بھئی وہ تو شادی شدہ اور میری بچی کنواری ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ استخارہ بھی کریں گے, لیکن فزیکلی اگر جو چیز ہمارے دل کے اندر ہوتی ہے نا, وہ رشتوں کے موقع پہ باہر آ جاتی ہے. بہت سارے لوگوں کا دین کھلتا ہی رشتوں کے موقع پہ, یا اپنے رشتوں پہ یا بچوں کے رشتوں پہ. کتنے لبادے کھلتے ہیں, اور نہ صرف یہ کہ رشتے کرنے میں بلکہ شادی کے فنکشنز کو منانے اور سجانے اور اس کے اندر بھی. خیر اب ہوا کیا کہ نفس غالب آ گیا, آپ نے کہا نہیں جی مجھے تو یہاں کرنا ہے. آپ نے اس بچی کا رشتہ پہلے لڑکے کے ساتھ کر دیا. اب کیا ہوا, آپ کو جو خیال تھا کہ یہ بچی خوش رہے گی لیکن وہ نہیں ہوا, وہ لڑکا تو کچھ اور ہی رچھن والا تھا. چند مہینے یا کچھ دن بچی رہی, پتا چلا کہ اس کو تو ادھر نہیں خوشی ہوگی, وٹ ایور, طلاق ہو گئی. آپ کی سوچ میں کہ جی میں نے تو استخارہ کیا تھا, لیکن استخارے کے ساتھ بندے کا اندر کا ملان بھی ہوتا ہے. خیر کوئی بات نہیں, آپ کا اندر کا ملان تب ہوگا کیا کہ آپ کی بچی جب وہاں سے فارغ ہو جائے گی نا, کچھ عرصہ بیٹھی رہے گی, اب آپ سوچتے ہیں کہ اس کا کہیں اور رشتہ ہو جائے, کچھ نہیں ہوگا. بالفرض وہ لڑکا جس نے پہلے پیغام بھیجا تھا اس کی ابھی کہیں شادی نہیں ہوئی, وہ بھی پھر دوبارہ بھیجتا ہے رشتہ, وہ نہیں چلے, کوئی اور اسی کیلپر کا بندہ کہ جو ایک دفعہ کسی وجہ سے شادی ہو کے فارغ ہو چکا ہے لیکن دیندار ہے. اب وہ جب رشتہ بھیجے گا تو اب آپ کیا سوچیں گے کہ چلو دیکھو نا میری بھی تو بچی کہیں سے ہو کے ہی آئی ہوئی ہے نا, اب آپ اس لڑکے سے اس کی شادی کر دیں گے. یہ ہے استہارے کا اینڈ. یہاں پہ کہانی ختم ہوئی کہ پھر وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے. ٹھیک ہے, پہلی صورت میں آپ بچی کا ادھر نہ کرتے کیونکہ آپ کی بچی کنواری تھی, آپ کی بچی ایک اور سال بیٹھی رہتی گھر میں, پھر بھی شاید آپ نہ کرتے کیونکہ وہ کنواری تھی. اللہ نے ایک دفعہ اس کو طلاق کا مزہ چکھا کے واپس بھیجا تاکہ ایک دیندار لیکن پہلے سے میرڈ شخص جو ہے وہ اس کا شوہر بن سکے. یہ صرف بات سمجھانے کے لیے, ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس بات پہ بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ استخارے کے بعد بھی صحیح فیصلہ نہیں ہوا, ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ پھر آپ دیکھیے کہ دل بدل جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ دل میں خیال ڈال دیتا ہے, حالات بھی اس طرح کے لگنے لگتے ہیں. اور اگر بل فرض سارا کچھ کرنے کے بعد بھی ظاہری کوئی آپ کو خیر نہ دیکھی اس رشتے میں یا اس معاملے میں, تو یاد رکھے کہ وہ سارا اجر جمع ہو رہا ہے. کل جنت تک جا کے پتا چلے گا کہ اس استخارے میں خیر کیا تھی, کہ دکھ دے کہ اللہ نے وہ سارے گناہ معاف کرا دیے جو ایک خوشی والی زندگی کی صورت میں اس کے اوپر مزید چڑھتے. تو لہٰذا جب کہہ دیا اللہ کے نبی نے کہ استخارہ کرنے والا بس اب اللہ کے فیصلے پہ رہے گا اور اللہ اس کے دل کو اطمینان میں کرے گا. اور استخارے کا جو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے نا, ثم اردنی بھی, یہ آخری لفظ ہے, اللہ مجھے راضی کر دے. ہو جائے تو بھی راضی کر دے, نہ کر تو بھی راضی کر دے. اور آپ فیل کریں گے کہ جب آپ پورے دل کے ساتھ شعور کے ساتھ استخارہ کرتے ہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے دل کی یہی کیفیت ہوتی ہے. کوئی سوال اگر ہے تو جی پلیز. کا سوال بہت اچھا ہے کہ بعض دفعہ نفل پڑھنے کا وقت نہ ہو تو کیا خالی دعا پڑھی جا سکتی ہے؟ اس نفل کے اندر وقت نہ ہونے کے ساتھ آپ ایک اور چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں, کہ کبھی نماز پڑھنی نہیں ہوتی عورتوں کو, کوئی ایسا مسئلہ ہے, کوئی ایسا جگہ ہے, تو اللہ کی توفیق سے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها آپ لوگ دعا استخارہ خالی بھی بڑھ سکتے ہیں. اور یہ دعا تو آپ اگر دیکھیں گے کتابوں میں تو صبح و شام کی دعاؤں کے ساتھ دی ہوتی ہے. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ صبح اٹھتے ہی ایک دفعہ بندہ اس نیت سے پڑھ لے کہ اللہ سارے دن کے جو میرے کام ہیں ان کے اوپر جو بہترین راستے تو میری اس پہ رہنمائی کر دے. کوئی اور بات؟ کیا دیکھ کے دعا پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے سارے معاملات کو وہ اپنی پسند کے کر لے. اور اس سے گھبرانا نہیں چاہیے, پیسے لے کے استخارہ کرنا کرانا یہ ایک اور ہی دوسری حد ہے. آپ اخباروں میں ایڈز دیکھیں گے, ایک موقع پہ ایک ایڈ نکاحوں سے گزرا تھا کہ آپ ہم سے استخارہ کروائیں, اور استخارہ فیس پتہ نہیں 5,000 روپے تھی, اور بیٹھے بیٹھے آپ کا استخارہ کریں گے. اور مجھے جو بات حیران کر گئی کچھ عرصہ پہلے ہی ابھی پتہ چلا کہ اب تو استخارے کا سلسلہ اتنا پرومپٹ ہو گیا, انسٹنٹ استخارہ. وہ جیسے ہوتے ہیں انسٹنٹ نوڈلز, کوئک سیٹ, منٹوں میں تیار, جیلو کیک بنا لیں 20 منٹ کے اندر. اب لوگ استخارے بھی کوئک سیٹ کراتے ہیں, اور بعض دفعہ تو انٹرنیٹ کے تھرو اب استخارے ہونے لگے. ٹیلی فون کالز کے لیے استخارے ہوتے ہیں, لوگ فون کرتے ہیں جی پلیز ہمیں استخارہ کرانا, کہتے ہیں اچھا ماں کا کیا نام ہے, باپ کا کیا, کہ ابھی 5 منٹ بعد آپ کو بتاتے ہیں. یاد رکھیے ایسی ساری چیزوں میں کہیں نہ کہیں شرک کا کوئی نہ کوئی شبہ ہوگا. اللہ کے نبی اور آپ کے ساتھیوں نے ایسا کبھی نہیں کیا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ سب کو سیدھی سمجھ دے دے, اور جو ہمارے ساتھی اس طرح کی چیزوں میں ان سے کبھی نفرت نہ کیا کریں. آپ کو اگر یہ باتیں پتہ چلی ہیں اور آپ کہیں نہیں جی فلاں تو اتنے بڑے عالم ہیں, وہ کہتے ہیں میں کراؤں گا, فلاں تو مسجد میں لوگ جاتے ہیں, پلیز ان کے لیے دل میں کوئی بری بات نہ لے. آپ کو صحیح بات سمجھ آ گئی, اب آپ جو مرضی کریں. اور دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو بس یہی آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چیز خیر کی اس میں ان کو ڈال دیں. اور جتنے کھلے دل کے ساتھ ان معاملات میں انسان رہتا ہے اتنا ہی خود بھی خوش رہتا ہے اور دوسرے بھی اس سے خوش رہتے ہیں. نحمده ونصلي على
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله ہم نے دو تین چیزیں ایک ساتھ پڑھی, لیکن انشاءاللہ دیکھیے اس میں ہر چیز بالکل کلیئر ہونی چاہیے, ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے جو ہم نے نماز خوف کے مسائل کو دیکھا, اس میں ہم نے دیکھا کہ اس کو آلریڈی ہم الحمدللہ سورہ نساء کے تناظر میں آلریڈی دیکھ چکے, رائٹ؟ سو جیسے استاد جی نے کہا کہ کیونکہ یہ مسئلے ہمارے ہم سے ایز سچ ریلیٹڈ نہیں ہیں, کیونکہ یہ زیادہ تر جنگ کے میدان میں اور مردوں کے لیے یہ صورتحال پیش آتی ہے, لیکن بہرحال علم کی حد تک ہمیں یہ چیز واضح ہونی چاہیے, ٹھیک ہے؟ ہاں, جو سیکنڈ چیز ہے نماز کسوف یا خسوف, ٹھیک ہے, اس کا ضرور ہمارے پاس علم ہونا چاہیے, اوکے؟ کیونکہ ہمیں اکثر و بیشتر ہی ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے, اور یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو ان سے خوف کھانا چاہیے. اور جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا کوئی معاملہ آیا تو آپ نے اس وقت لمبی لمبی نمازیں پڑھائیں, یہاں تک کہ خسوف یا کسوف جو تھا, گرہن, چاند گرہن یا سورج گرہن ختم ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو آئی ہیو نو آئیڈیا کہ آپ کے ارد گرد جو مساجد ہیں اس میں اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ نہیں, لیکن الحمدللہ ہمارے پاس جو ارد گرد میں مسجد ہے وہاں پہ الحمدللہ اس کا انتظام ہوتا ہے, اور الحمدللہ پہلے سے ہی اناؤنس کر دیا جاتا ہے کہ اس وقت سے اس وقت تک ہے گرہن, تو انشاءاللہ وہاں پہ نماز پڑھائی جائے گی. گڈ, الحمد للہ. ٹھیک ہے, اب اس میں یہ ہے کہ اس کی بہت اسپیشل نماز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ٹائم بینگ اتنا ٹائم ہوتا ہے تو اس میں جو اسپیشل چیز ہے وہ ضرور ہمیں پتا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کہ ایک تو ہم نے کہہ دیا کہ دو رکعت نماز ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ دو رکعت جو نماز ہے وہ کس طرح پڑھی جائے گی, وہ اس کا نالج ہمیں ضرور ہونا چاہیے. اگر جماعت سے نہیں پڑھ سکتے تو گھر میں پڑھنے کا انتظام کیا جائے. ٹھیک ہے, اور لمبے قیام کیے جائیں گے اس میں, اور دو رکعت میں اس میں اس طرح کی ایک رکعت ہوگی کہ ایک ہی رکعت میں, جی بالکل, ایک ہی رکعت میں دو رکوع اور دو قیام ہوں گے. ٹھیک ہے, یس بالکل, اور پھر جب سجدے دو ہوں گے. ٹھیک, تو ایک ہی رکعت میں کتنے ہو جائیں گے ہمارے پاس, دو, ایک رکعت میں دو قیام, دو رکوع, دو سجدے. جی جی بالکل, نوافل نماز میں آپ یاد رکھیے کہ آپ کتاب کھول سکتے ہیں, قرآن کھول سکتے ہیں تلاوت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, فرض کے لیے ہمارے پاس یہ باؤنڈ ہے کہ ہم اوپن نہیں کر سکتے قرآن, لیکن نوافل کے لیے ہمارے پاس یہ سہولت, یہ رخصت موجود ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو اس طرح یہ دو رکعت ادا کی جائیں گی. ٹھیک, الحمدللہ. پھر جو ہم نے بہت ہی امپورٹنٹ آج چیز دیکھی وہ استخارہ کے حوالے سے. ٹھیک ہے, استخارہ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا یا ہم نے کبھی کیا نہیں ہوتا تو فرسٹ ٹائم ہمیں بڑی عجیب فیلنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور جیسے ساری باتیں جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں وہ سب ہمارے اندر اسی سے یوز ٹو ہوتے ہیں اور وہی نو ہاؤ ہوتی ہے, تو ہمیں ہوتا ہے کہ شاید ہم تو یہ خود سے کر ہی نہیں سکتے, رائٹ, ہم نے کسی اور سے ہی کروانا ہے. تو اس کا جب اب ہم نے دعا دیکھ لی, اس کے میننگ دیکھ لیے, تو اب ہمیں خوب اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہم نے اپنے معاملے کے لیے خیر خود مانگنی ہے, خود اپنے رب سے اپنے لیے خیر طلب کرنی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو بھی مسئلہ ہمیں درپیش ہے یا جس چیز کے لیے بھی ہم خیر مانگ رہے ہیں, تو جو رقت ہمارے دل میں ہوگی, جو تڑپ ہمارے دل میں ہوگی اس کام کے خیر کے لیے, وہ کسی اور کے دل میں تو نہیں آ سکتی, رائٹ, اور کوئی اور ہمارے لیے کس طرح اس چیز کے لیے استخارہ کر سکتا ہے. ہاں, خیر کی دعا کر سکتا ہے کوئی اور ہمارے لیے یا ہم کسی اور کے لیے, لیکن جو ہمیں مسنون طریقہ ملتا ہے استخارہ کا, وہ ہر ایک خود اپنے لیے کرے گا. کس کا ناما کا پابند, واٹ از دیٹ, نماز کا پابند نہ ہو. جی, بات تو ساری وہی ہے نا کہ فرض نماز آپ نہیں پڑھیں گے تو نفل کہاں سے پڑھیں گے. اس میں بات یہ نہیں ہے کہ نہیں کر سکتا, بات وہی ہے نا کہ جو فرائض کی پابندی کرے گا وہی تو آگے فرض سے بڑھ کے نوافل اور سنتوں پہ جائے گا, رائٹ, اس میں قید نہیں ہے کہ نہیں کر سکتا. اوکے, لیکن اصل حکمت جو ہے وہ پیچھے یہ ہے. 3-4 ٹائم استخارہ کیسے کریں, سمپل, آپ کے دل میں جب کسی چیز کی تڑپ ہوتی ہے نا, فار ایگزامپل آپ یوں کہہ لیجئے کہ آپ کی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ آیا ہے. ٹھیک ہے, جی بالکل. سو اس وقت آپ کے دل میں جو چیز ہوتی ہے نا, اس وقت آپ کا دل چاہتا ہے بس سارا وقت آپ اللہ سے خیر مانگتے رہیں. کیوں اس جگہ پہ یہ اگزامپل دی جاتی ہے؟ کیونکہ آئی تھنک کہ انسان کو سب سے زیادہ محبوب اس دنیا میں اپنی اولاد ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ بزنس کے معاملے ہوں, کسی اور چیز کے بھی معاملے ہوں, کوئی اور معاملہ درپیش ہو, تو انشاءاللہ استخارہ کین بی ڈن ان اینی ویز. اوکے, کوئی سفر ہو, آپ کو کہیں جانا ہو, تو انشاءاللہ یو کین ڈو, ٹھیک ہے. اور اکارڈنگلی ویسے ہی آپ کر سکتے ہیں, بالکل. آپ دن میں تین چار دفعہ کریں یا چار دن میں چار دفعہ کریں, جب تک کہ آپ کے دل میں اس طرف سے اطمینان نہ ہو جائے, ٹھیک ہے. الحمدللہ, کلیئر انشاءاللہ. اور یہ بڑی پیاری بات ہے جو ایک اور حدیث کی بات استاذہ نے کی تھی کہ جو استخارہ کرے گا وہ کبھی نادم نہیں ہوگا, وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا, کیونکہ اس نے اپنا جو معاملہ ہے وہ اپنے رب کے حوالے کر دیا, ٹھیک ہے. الحمدللہ, ٹھیک ہے. چلیے کلیئر, تو انشاءاللہ آگے بڑھتے. یس, یو ایکسپیرینس. الحمدللہ, ٹھیک ہے. چلیے پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. اور آج ہم پہلے اپنے جو تفسیر کا لیسن ہے, جو ہمارا پچھلا تفسیر جو لیسن ہے اس کی تفسیر کا کچھ پارٹ باقی ہے, انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اینڈ دین ویل گو آن بریک اینڈ دین کم بیک اینڈ ڈو دا نیکسٹ لیسن, ٹرانسلیشن اینڈ ا لٹل بٹ پارٹ آف تفسیر, ٹھیک ہے. انشاءاللہ تجوید ہم اس کی نیکسٹ سیشن میں کریں گے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ, ٹھیک ہے. انشاءاللہ کلیئر ایوری تھنگ. اوکے, بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
اب اگلی آیتوں میں ایمان والوں کے ساتھ تقابل کیا جا رہا ہے. پہلے برے لوگوں کی باتیں بیان کر دی گئیں, ان کی برائیاں, ان کی مذموم صفات تھی وہ تذکرہ ہو گیا. اب یہاں مومنین کی صفات محمودہ کا ذکر ہے. والمؤمنون والمؤمنات, اور مومن مرد اور مومن عورتیں, یعنی پہلے مومن مرد اور پھر مومن عورتیں. نوٹ کیجیے گا فرق کو. ایک ایک لفظ کے اندر قرآن پاک میں بہت بڑی گہرائی ہوتی ہے کہ یہاں بھی پہلے لفظ مومن مرد میں آیا اور وہاں منافق بھی مرد کی طرف آیا, یعنی مذکر کے تیغے پہلے ہیں پھر عورت کے ہیں. کیوں؟ پہلی بات ہے کہ قرآن نے تو بہت ساری چیزیں مذکر ہی میں پیش کی ہیں, جیسا کہ یا ایھا الذین آمنوا, ایمان لاؤ, اسی میں سارے آگے. دوسرا یہاں سے ایک بڑا لطیف سا نقطہ آتا ہے, اور وہ کیا کہ اگر گھر کا مرد چاہے تو عورت کو ٹھیک بھی کر سکتا ہے. عورتیں سیدھی ہو جاتی ہیں جن کے مرد سیدھے ہوتے ہیں, اور مرد ٹیڑھے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ عورتیں بھی ٹیڑھی ہو جاتی ہیں. کلکم رائیون, تم میں سے ہر ایک چڑواہا ہے, اپنے گھر والوں کی فکر کرے. اور اس میں مردوں کو ذمہ داری کا احساس بھی دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو سوچ لو, اکیلے نہیں جاؤ گے پھر آگ میں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے مددگار رہیں. ساتھ ہی ساتھ پچھلی آیت سے بھی تقابل کرتے جائیں تو وہاں بعد ہم من بعد کا لفظ آیا تھا, یہاں اولیاء کا لفظ آیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ منافقین کے باہمی تعلقات اور رابطے محض خاندانی بنیادوں پہ ہوتے ہیں. کوئی رشتہ دار ہے تو اس سے تعلق ہو گیا, دوست ہے تو ہو گیا, کہیں بزنس ریلیشن شپس ہوتے ہیں, اغراض مقاصد ہوتے ہیں. نہ ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے اور نہ ان پر پھل لگتا ہے. آج دوستی ہے تو بہت اچھی, کل ٹوٹی تو ختم. آج بزنس ریلیشن شپ ہے تو بہت اچھا مل رہے ہیں, کل ختم ہو گیا تو دیٹس اٹ. آج رشتہ داری بنی تو صبح و شام گھر میں ایک دوسرے کے ٹکٹے رہتے ہیں, نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں, محبت اتنی ہوگی رشتہ کیا ہو گیا, دو خاندان ایک دوسرے کے سر پہ چڑھ گئے. کل کسی زیادہ آنے جانے کی وجہ سے رشتہ ٹوٹا تو دیے ہوئے تحفے بھی واپس لے لیے. اس کے برعکس سچی دوستیاں اولیاء عبادن, بعض کی بعض سے دوستیاں ایمان کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. وہ دوستی جو دل کے ساتھ ہو, اور وہ دوستی جس میں ہمدردی ہو, جس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روٹھ نہ جائے, جس پہ مائنڈ نہ کرتے رہے ہر وقت, جس میں ہر وقت ایک دوسرے کو منانا نہ پڑے, وہ سچی دوستی دین کی بنیاد پہ ہوتی ہے. کیونکہ یہ اللہ کے لیے ہوتی ہے, اس میں تو ہمدردی بھی ہوتی ہے. ظاہراً باطناً انسان ایک جیسے ہوتے ہیں, حالات ان کے بالکل ملتے جلتے ہوتے ہیں, مصائب دونوں گروہوں کے ایک جیسے ہوتے ہیں. اور سچا ایمان جو ہوتا ہے نا, جب اس میں اخلاص کا رنگ ڈلتا ہے نا, تو پھر انسان اپنی ذات سے اوپر اٹھتا ہے. پھر انسان کوئی مشکل بھی آتی ہے راستے میں دین کے کاموں میں یا دین کی دوستیوں میں, تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, مجھے اس پہ بھی تو اجر ہی ملے گا. کسی نے کوئی بات بری کہہ دی تو کہا کیا ہوا, مجھے اس نے نیکی کا موقع دیا صبر کر کے, اور اگر میرے منہ سے کوئی بات نکل گئی تو میں سوری کر کے تواضع للہ کر لیتا ہوں تاکہ اللہ میرے درجوں کو بلند کرے. تو سچی دوستیاں ایمان کی دوستیاں. سیجعل لهم الرحمن ودا, سورۃ مریم میں آتا ہے کہ ان قریب اللہ تعالی ایمان والوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. سچا ایمان محبت پیدا کرتا ہے. آپ اپنی زندگی میں سچائی لائیں, آپ نہ بہت میٹھی میٹھی باتیں کریں لوگوں سے, پھر بھی لوگ آپ سے پیار کریں گے. نہ کھلائیں ان کو کھانے, مت دیں دعوتے ان کو. ہمارے عموماً لین دین, کھانے پینے, دعوت بھی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگ پیار کریں گے, پھر ہم سوسائٹی میں رہیں گے, پھر ہم آؤٹ کاسٹ نہیں ہوں گے. یقین کریں آپ کسی کو کچھ نہ دیں, آپ سچے دل سے اللہ کے راستے میں لگے رہیں, اللہ ایسے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا جس میں وہ گلہ بھی نہیں کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی ذات سے ان کو تکلیف نہ پہنچے, کیونکہ انسان ہونے کے ناطے پہنچتی ہے. جو زندہ ہے وہ ضرور دکھائے گا, اور انسان انسان ہوتا ہے چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو, لیکن پھر لوگ اس کو اوائڈ کرتے ہیں. اس کے برعکس جہاں نفاق کی بنیاد پہ تعلقات ہوتے ہیں تو ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑے بڑے مسئلے کھڑے کر لیتے ہیں. لہذا یہاں اولیاء کا لفظ بتا کے اس بات کا یقین دلا دیا کہ اگر تم نے بھی اپنی دوستیاں کرنی ہیں تو دین کی بنیاد پہ کرو. کیا وہ خوبیاں ہوتی ہیں ایسے لوگوں میں, کیا کرتے ہیں ایسے لوگ؟ نمبر ایک, ساتھ ساتھ تقابل. کیا؟ یامرون بالمعروف, حکم دیتے ہیں معروف کا. منافق کس کا حکم دیتے تھے؟ منکر کا. وینہون عن المنکر, روکتے ہیں منکر سے. وہ روکتے تھے خیر سے, ہے نا الٹی کھوپڑی, سوچ ہی الٹی تھی. یہاں تو رات دن کا فرق ہے, صبح شام کا فرق ہے, گرمی سردی کا فرق ہے. کیسے ایک منافق کی دوستی مومن سے رہ سکتی ہے؟ ساتھ ساتھ پیچھے لیتے جائیں گے تو سچے مومنوں کی دوستیاں بالآخر پھر اپنے ہی جیسوں سے ہو جاتی ہیں. وہ سب چھٹنے لگتے ہیں, چھٹ جاتے ہیں ساتھ ساتھ سے, کہ جن کے دل میں بھی پورا ایمان نہیں آیا ہوتا. اس لیے کہ رہ ہی نہیں سکتا انسان اس طرح سے, ایک برائی کو پھیلانے والا اور ایک برائی کو مٹانے والا. یہ تو ایسے ہی کہ ایک بندہ لکھتا جائے پیچھے دوسرا وائپ آؤٹ کرتا جائے اس کو, ایک گھر صاف کرتا جائے دوسرا گندا کرتا جائے. مائیں تو اپنے بچوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی اس حالت میں, بیویاں شوہروں کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی کہ میں تو بھی گھر صاف کر کے بیٹھی اور آپ نے گندا کر دیا, میں نے تو بھی کچن صاف کیا تھا اس نے پھر پھیلا دیا. ایک گھر میں رہتے ہوئے دشمنی ہونے لگتی ہیں. یہ ولایت کب بنتی ہے؟ ہم خیال لوگوں سے بنتی ہے, ہم خیال اور ایک سوچ رکھنے والے لوگوں سے بنتی ہے. اور ایک پھیلا رہا گندگی, ایک کر رہا صفائی, کبھی پھیلائی گندگی, کبھی بھی ان کا حال نہیں ہوگا, کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہوگا کہ وہ لوگ پھر آپس میں خوش رہیں, پھر کھائیں پیئیں, پھر دعوتیں پارٹیاں, اور ایمان والے گھر آ کے کہہ دیں کیا کریں, پھر جانا تو پڑتا ہے. اور وہاں ہنس بول رہے تھے, کسی کو شک بھی نہیں پڑا کہ اس کا اور اس کا فرق کیا آپس میں. لیکن صرف نام لے کے یہ کہتے جانا کہ نہیں نہیں اس سے اوکے نو پرابلم، اس سے کیا ہوتا ہے، اور ہم تو ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں، پھر آخر بچوں کے رشتے بھی تو کرنے ہیں، پھر آخر خاندانوں کا بھی تو حق ہے. اب دیکھیے کہ نفاق کا پودا جتنا بھی اس بات سے پنپتا ہے، شاید ہی کسی اور بات سے پنپے، اور وہ کیا ہے کہ آخر جی رشتے داریوں کے بھی تو حقوق اللہ نہیں گئے. رشتے داروں کو بھی تو خوش رکھنا اللہ کا حکم ہے نا. ہاں رشتے داروں کو خوش رکھو اللہ کو ناراض کیے بغیر، رشتے داروں کو ان کے حق دو، صرف اللہ کے حق نہ ان کو دے دو. اور بعض رشتے دار تو خوش ہوتے ہی نہیں جب تک ان کو اللہ کا بھی حق نہ دے دیں، بعض شوہر خوش ہوتے ہی نہیں جب تک ان کو اللہ کا بھی حق نہ دے دیں، بعض بیویاں تو خوش ہی نہیں ہوتی جب تک صرف ان کو ان کے اپنے حق ملے. تو فرق دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس کا حق ہے بھی کتنا. کوئی کسی جگہ جا کے دعویٰ کر دے، مثال ہے کہ آپ کے پاس کوئی آیا کہ یہ سیل فون میرا ہے، تو آپ پکڑا کے دے دیں گے؟ آپ کہیں گے بتائیے کیا رنگ ہے، کدھر سے ہے، کب گناہ کم ہوا، اس میں کس کے نمبر فیڈ ہیں، سو باتیں پوچھیں گے پھر اس کو سیل فون دیں گے. تو کوئی آتا ہے حقوق کے نام پہ آپ سے حق لینے، تو آپ پکڑ کے اٹھا کے دے دیں گے. دوسرے کا پڑھیں آپ کے، اچھا صحیح تمہارا ہی ہوگا لے جاؤ، پتا چلا وہ تو چلا گیا، بعد میں ایک اور آ جائے گا، بھی میرا فون کدھر گیا، کہیں گے وہ اچھا وہ تو میں نے حق کے نام پہ دوسرے کو دے دیا. آج ہم نے یہ بندر بانٹ کی ہوئی ہے حقوق کی، اسی لیے ہم پریشان ہیں، اسی لیے ہم سٹریسڈ ہیں، اسی لیے آج ہم نیکی کا کام صحیح طرح کر ہی نہیں پا رہے کہ ہمیں حد نہیں باندھنی آ رہی. ہم روڈ پہ جاتے ہیں ہم اسپیڈ فوراً سیٹ کر لیتے ہیں، ہمیں دور سے دکھ رہا ہوتا ہے کہ اسپیڈ بریکر آ رہا ہے ہماری اسپیڈ کم ہو جاتی ہے، ہمیں دور سے دکھ رہا ہوتا ہے راؤنڈ اباؤٹ آ رہا ہے ہماری اسپیڈ کم ہو جاتی ہے، ہمیں دور سے ریڈ لائٹ دکھ رہی ہوتی ہے ہماری اسپیڈ کم ہوتی ہے، لیکن جب زندگی کی شاہراہ پہ آتے ہیں تو ہماری اسپیڈ کم نہیں ہوتی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کیا کریں کیا نہ کریں. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ اپنے ہی معاشرے میں امپروٹیکٹڈ ہو جاتے ہیں، غیر محفوظ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، ایسے لگتا ہے کہ بس کیسے ناراض کریں ان کو. اکثریت کا تو حال ہے ہی یہ کہ وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ نہ ہی اسلام ابھرے، اسلام نہ ہی چلے. لیکن یہاں بہت ہی قابل غور نقطہ ہے، اور وہ کیا کہ آج کس گئے گزرے دور میں بھی، گیا گزرے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر ماضی سے جوڑ کے دیکھیں تو اس وقت مسلمان تو بس وہی بات ہے کہ جو نیچے کی بچی کچی چیز رہ جاتی وہی بنے ہوئے ہاں. لیکن اس گئے گزرے دور میں بھی مسلمانوں میں سے اکثریت الحمدللہ یہ چاہتی ہے کہ اسلام پہلے، چاہتی ہے اسلام ابھرے، مسجدیں آباد ہوں، مدرسے آباد ہوں، سب چاہتے ہیں، لیکن کیوں نہیں ہو پاتا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ اس کی قیمت نہیں دینا چاہتے، اور اس کی قیمت قربانی ہے. اور خاص طور پہ جب یہاں بات آ رہی ہے کہ وہ معاشرے، سوسائٹی، گھر داری، وہ دنیا داری کی چیزیں کہ جو خاص طور پہ بندے کی نمازوں پہ چوٹ ڈالیں، جو بندے کے دین کو کمزور کرے، یہ انسان کے پاؤں پکڑ لیتی ہے، ایمان کی کمزوری قدم پکڑ لیتی ہے. سب کو راضی رکھ سکتے ہیں، نہیں ناراض کر سکتے، لیکن کوئی ناراض ہوتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہوگی. اب دیکھیں چند منافق کسی معاشرے میں تھوڑے سے ہوتے ہیں، سارے نہیں ہوتے. اللہ کے نبی کے صحابہ مخلصین تھے، مٹھی بھر منافق تھے، 14-15 لوگوں کے نام تبوک کے موقع پہ پتہ چلے، دیٹس اٹ. ماشاءاللہ اتنا بڑا جمع غفیر صحابہ کرام کا تھا جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے. حجت الوداع جو خطبہ حجت الوداع تھا، لاکھوں، ایک لاکھ سے زائد صحابہ کرام آپ کے سامنے تھے، لیکن کتنے تھے منافق؟ مٹھی بھر. لاکھ کے مقابلے میں 14-15 کی کیا حیثیت ہے؟ آج بھی ایسے ہی ہے. مت سوچیں کہ امت مسلمہ پوری منافق ہو چکی ہے، الحمدللہ موجود ہیں. لیکن والمومنون والمومنات بعدہم اولیاء بعد ہونے کے باوجود کیوں یامرون بالمعروف اور ینہون عن المنکر نہیں کر پاتے؟ اس کی وجہ یہاں بتائی جا رہی ہے، صرف دعاؤں سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں. ایمان ہے لیکن کم درجے کا ایمان ہے، ابھی اس درجے کا نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اب دیکھیے نا کہ جیسے 100 واٹ کا بلب ہے، تو اگر آپ 98 والے واٹ میں بھی ڈال دیں گے اس بلب کو تو نہیں چلے گا، 2 واٹ کی کمی ہے صرف. اس طرح ایمان والوں کی کوششیں، سٹرگلز، ان کی ہمتیں ہیں، لیکن اس درجے پہ پہنچنے سے پہلے ہی ٹوٹ جاتی ہے ہمت، جہاں پہ اب بلب جلنا تھا، جہاں نور پھیلنا تھا، جہاں روشنی چلنی تھی. اس کے لیے رسک لینا پڑتا ہے، اس کے لیے قربانی کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے اللہ سے خصوصی تعلق. کیا کریں بچے نہیں سنتے، کیا کریں دعا کریں بس آپ، کیا کریں وہ کریں. آپ دیکھیے ذرا امیجن کریں، سوسائٹی کو سوچیں، ایک مریض ہے اور ایک نیکی کی دعوت دینے والا شخص ڈاکٹر ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا، کسی جگہ سمجھیں کہ ملیریا پھیل گیا، اب کچھ لوگ وہاں کے ڈاکٹر ہوں گے، کچھ لوگ باہر سے بھی بلوا لیتے ہیں ایمرجنسی کنڈیشنز میں کہ آئیے اور علاج کیجئے. اب آپ دیکھیں کہ ایک بیمار معاشرے کا علاج آپ نے کرنا ہے، آپ سب اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھیں، خاص طور پہ 10 پارے پڑھنے کے بعد تو اتنا اندر ایمان کا بندے کے اندر غلغلہ ہونے لگتا ہے کہ کچھ کرنے کو دل جاتا ہے. جیسے بہت انرجیٹک فوڈ بچے جب کھا لیتے ہیں نا، طاقت والی چیزیں، تو پھر وہ ہائپر ہو جاتے ہیں. اب ان کو کوک پلاتے ہیں وہ ہائپر ہوتے ہیں، چینی کھلاتے ہیں سونے لگتے ہیں. تو اسی طرح ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں نا، یہ ہمارے اندر اب اندر ہلچل مچار ہے، ہمارے اندر اتنی انرجی ہے کہ جب تک ہم اس کو نکالیں گے نہیں ہم بے چین ہوں گے. پھر ایک وقت آئے گا ہم اور لینا چھوڑ دیں گے، نہیں سٹریس ہو گیا، ڈپریشن میں چلے گئے، کر تو نہیں رہے، عمل تو نہیں کر رہے. کئی لوگ آپ کو ہوتا ہے سورت توبہ پڑھتے ہوئے قرآن چھوڑ دیتے ہیں پڑھنا، اللہ ہمیں ان میں نہ کرے، صرف اس وجہ سے کہ اتنی بیماری ہے اندر، بند کرو ڈاکٹر پہ جانا. یہ تو ہے ہی، ساری دوائیاں ڈاکٹر ہمیں تو بیماریاں بتاتا ہے. کوئی ایسا ڈاکٹر ڈھونڈو جو کہ نہیں تم سب ٹھیک ہو، سب ٹھیک ہو، سب ٹھیک ہو. قرآن ایک ڈاکٹر کا کام کرتا ہے، وہی اس کتاب سے دوا لے کے جائے گا جو سنجیدگی کے ساتھ خود کو بیمار سمجھے گا. تو ہمارے لیے جو کام ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر کیسے کرنا ہے، ویقیمون الصلاۃ نمازیں ادا کرنی ہے، اپنی نمازوں کو سیٹ کرنا ہے، اس نماز کو اپنی زندگی میں لائیے. آپ گھر میں 100 کام کرتے رہیں، جب آپ کی نماز کا وقت ہے آپ کی چھٹی، یہ میری بریک ہے، کوئی مجھے بادر نہیں کرے گا، میرا فون بند، میرا کمرہ بند، میں ایک کوٹری میں جا رہی ہوں، ڈونٹ ڈسٹرب می کا بورڈ بنائیں اپنے گھروں میں اور نمازوں کے وقت لگا دیں اپنے کمروں میں، یہ آپ کا میرا حق ہے. کوئی کھانا، کوئی مہمان، کوئی بچہ، کوئی شوہر، کوئی نہیں ہمارا یہ حق لے سکتا کہ ہم نماز کے وقت میں نماز چھوڑ دیں اور اس کو لے کے بیٹھے رہیں. ویؤتون الزکاۃ، جب زکات کا موقع آئے گا، سوری میں نہیں سنوں گی آپ کی بات، یہ میری ذمہ داری ہے، مجھے کرنا پڑے گا، آپ اپنے کا کریں کریں، یہ میرے پیسے ہیں، مجھے کرنا ہے، اس کی ڈیسائیڈ کرنے لی میں ہوں، یہ میرا زیور، میں اس کو رکھوں کہ بیچوں، کوئی مجھے نہیں روک سکتا. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ کام کریں تو ایمان بنتا ہے. آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے جسم کے اندر کیلشیم بھی ہوتی ہے، پروٹین بھی ہوتی ہے، خون بھی ہوتا ہے، ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں نا، کسی ایک چیز کی کمی آپ کو بیمار کر دیتی ہے؟ بالکل کرتی ہے. آپ دیکھیے ناخنوں کے اندر سفیدی آنے لگتی ہے تو کہتے ہیں کیلشیم کی کمی ہے، آنکھوں کے ارد گرد ہلکے ہو جائیں تو کوئی اور کمی آ جاتی ہے. بالکل جب ایمان والے کی زندگی میں ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں کمی آتی ہے، چیک کریں، میں بھی اپنے آپ کو رات بھی چیک کریں، یقین کریں مجھے جب دین کا کوئی کام مشکل لگے نا، جیسے کوئی کام میں ہرڈل آ رہی ہے یا نہیں ہو رہا، تو فوراً جو میرا معاملہ جاتا ہے میرا اپنی انفرادی عبادات کی طرف جاتا ہے، اس میں میرا کیا حال ہے، اگر میری اس میں کمی ہے اس میں ضرور کمی رہے گی، ادھر آرگنائز نہیں ہو پا رہی تو میں ادھر کہیں ڈس آرگنائز ہوں، ادھر مال لگانے کو میرا دل نہیں کر رہا، اللہ کے لیے کوئی قربانی کرنے کو، کوئی اپنی چیز چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا، یقیناً میری کمی کوئی ادھر پیسے کی ہے. اس طریقے سے ایک بندہ اپنے آپ کو چیک کرتا ہے اور ہوتے ہوتے پھر اس درجے پہ آ جاتا ہے کہ اولئک سیرحمہم اللہ، ان قریب امید ہے کہ اللہ ان پر رحم کرے گا. پھر بھی کہا ان قریب، امید رکھو، ہاں اللہ کے لیے تو امیدیں پکی ہوتی ہیں، لیکن یہاں سین کا لفظ جو ہے تاکید اور مبالغے کے لیے آ گیا، اللہ ضرور کرے گا ان پہ رحم. ایسے لوگ کمیوں بیشیوں کے ساتھ دین کی طرف چلتے رہیں گے لڑکتے پڑکتے، اللہ نہیں نہ قدری کرے گا. تھوڑی بہت وقت سے بے وقت ہو گئی، تھوڑی سی چیز ادھر سے ادھر ہو گئی، کہیں چپ ہو گئے، کہیں بتا دی بات، کہیں کچھ کر دیا، اللہ ضرور رحم کرے گا. آج کون ہے جو اللہ کا رحم نہیں لینا چاہتا؟ ہر ایک لینا چاہتا ہے، لیکن اس رحم کو پانے کے لیے چھوٹے چھوٹے زینے ہیں جو اس آیت میں ہیں. یہ کام کریں اتنا رحم آ جائے گا اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو خالی نہیں محسوس کرے گا. اور اگر اس کے برعکس نہیں بات آ رہی، نہیں ہو رہی، تو پھر اللہ کو کچھ کہنے کی بجائے خود کے اوپر دیکھنا ہے، کہاں کمی ہے، کیا کر سکتی ہوں، کیسے ایمان بڑھاؤں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی ایمان اس درجے کا نہیں، معاشرہ ہے اس کو سدھارنے جا رہے ہیں، کیا کریں، جا کے فوراً ان کی برائیوں پہ چوٹ کریں؟ نہیں، کوئی بیمار ہے نا سب سے پہلے جا کے چیک کرتا ہے کہ بیماری کیا ہے، آپ بھی ڈائگنوز کریں اپنے ارد گرد اصل مسئلہ کے اس بندے کا، یہ بات کیوں نہیں دین کی مان رہا، یہ کیوں دین کے راستے میں رکاوٹ بنا پڑا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں نا، وہ انسان کی جسم میں کچھ ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں اس کو برا کرتے ہیں، چھوٹی سی ایک مثال دے دیتی ہوں. جیسے کوئی ایک بیماری ہوتی ہے نا جس میں دورے پڑتے ہیں, بعض لوگ تو وہ جن نکلوانے بھاگ جاتے ہیں نا بابوں کے پاس, تو پتا چلتا ہے جی ہسٹیریا دورے کیوں پڑ رہے ہیں, کہ جسم میں ایک چیز ہوتی ہے وہ کم ہو گئی ہے تو اس کو دورے پڑ رہے ہیں. اب وہ اس کو کچھ اور پڑھ پڑھا رہا ہے, لیکن ایک اچھا ڈاکٹر ہوگا نا وہ صرف وہ گولی دے دے گا, جاؤ بھائی یہ کیلشیم یا پروٹین یا فلاں چیز اس کو کھائے گی, دیکھنا اس کا باڈی سسٹم جو بالکل نارمل ہو جائے گا. ہم سب کو بھی اگر حقیقت میں یہ کام کرنا ہے نا تو اس کے لیے جا کے چیک کرنا پڑے گا کس چیز کی کمی ہے. ہمیں پہلے تو اپنا ایمان بڑھانا ہے تاکہ بیمار معاشرے کے جراثیم ہم تک نہ لگے. سسکتے بلکتے معاشرے کو اگر ہم نے سہارا دینا ہے نا تو اپنا ایمان بڑھائیں. اور ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ علم سے بڑھتا ہے. ڈاکٹرز کو کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں, آپ کو بھی پڑھنی پڑیں گی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس دین کی خدمت یا اس کی مددگار بن جائیں اور خود نہ حاصل کریں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ جو میں آپ کو پڑھا رہی ہوتی ہوں نا, اصل میں یہ ریفریکٹ سیکشن بھی مجھے اگلے دن کی کلاس کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے. کہنے والا دوسرے کو تو شاید بیچ میں آواز ٹوٹ جائے, رابطہ کمزور ہو گیا, مائک کام کرنا چھوڑ دے, لیکن بولنے والا خود کو ضرور سن رہا ہوتا ہے. تو ہم میں سے ہر بندہ جو واقعی چاہتا ہے نا کہ وہ اس دین سے جڑا رہے, علم سے جڑے, آپ یہاں پڑھنے آ رہے ہیں, پڑھنے میں مدد کر رہے ہیں, آپ گروپ لینے آ رہے ہیں, آپ ریسپشن کو دیکھ رہے ہیں, آپ بیبی سٹنگ کر رہے ہیں, جب قرآن کا وقت شروع ہو جائے اس وقت, اگر آپ اس وقت میں کوئی اور کام کرتے ہیں تو آپ اپنے سب خیانت کرتے ہیں. آپ یہاں بیٹھ کے آپ کے کچھ اور ہی نیکی کا کام کر لوں, تسبیح پڑھ لوں, چلے سنتیں پڑھ لوں, چلے اگلی نماز پڑھ لوں, پچھلی پڑھ لوں, کوئی اور مینجمنٹ کا کر لوں, کوئی پڑھ لوں, کوئی لکھ لوں, کوئی پرچہ بنا لوں, یہ سارا کچھ میرے اپنے اوپر میرا ظلم ہوگا. اب میں بول رہی ہوں, میں بول رہی ہوں, میرے ہاتھ چل سکتے ہیں, میں ساتھ کمپیوٹر پہ ای میل چیک کر لوں, شاید آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, لیکن یہ میرا خود پر خیانت ہوگی. وہ باتیں میرے کانوں سے ٹکرائیں گی لیکن میرے دل میں نہیں جائیں گی. تو لہٰذا علم کے ساتھ جڑے. جتنا جہاں آپ کے ارادوں میں کمی ہونے لگے نا, فوراً آ کے تفسیر کی کلاس میں بیٹھ دیں. چھوڑیں کام تو کھو دیں گے, وہ تو کبھی ختم نہیں ہوتے. بن جائے گا کنٹین کا سامان, کھلا لیں گے جو ہوگا. یہ مقصد نہیں ہے یہاں آنے کا, ہم سب یہاں علم کے لیے آئے. ہم دوسروں کو بلا رہے ہیں, آپ کہتے ہیں لوگ آتے نہیں. پہلے آپ بتائیں کہ آپ یہاں آ کے بھی سنتے ہیں کہ نہیں, آپ کبھی دل اس میں لگا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو لہٰذا پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ علم کو لینے کے لیے جگہ کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ نے دے دی الحمدللہ, ایک فورم مل گیا, ایک جگہ مل گئی, اللہ نے ہماری اوقات سے زیادہ ہمیں دیا. کیا کتنی بڑی نعمت ہے. ہم یہی بات کہیں باہر بیٹھ کے کر رہے ہوتے جہاں بسوں کا شور ہوتا ہے, رکشوں کی آوازیں آتی, نہیں کر سکتے تھے نا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ چیز نہیں مل پاتی وقتی طور پہ جو اعلیٰ ترین ہوتی ہے, لیکن جو لے لیجیے, جو ہے لے لیں. ایکسیلنسی نہیں تو کنوینئنسی لے لیجیے, جو پاسبل ہے لے لو. جو لوگ ہر وقت اس خواہش میں ہوتے نا کہ یہ ہوگا تو وہ کریں گے, مثال دیتی ہوں, کسی کی بات یاد آ جاتی ہے, جب بھی اسے کہنا کہ آپ کا کمرہ نہیں ٹھیک یا آپ کی چیزیں بگڑی, وہ میرا اپنا کمرہ نہیں ہے اس لیے میں بڑی ڈس آرگنائز کر رہی ہوں. اچھا جی کمرہ مل گیا, وہ اب آپ نے مجھے رائٹنگ ٹیبل نہیں لے کے دی ہوئی تو میں سمجھ نہیں آتی کتابیں کہاں رکھوں, اب وہ بھی آ گئی. اب اس کے ساتھ چیئر نہیں ہے, چیئر بھی آ گئی. نہیں اب یہ کمرہ بڑا چھوٹا ہو گیا, میں ادھر سے گزرتی ہوں تو میری ٹانگیں کرکٹ. کہاں تک جاؤ گے, کہاں تک چلو گے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ اونٹ پہ بیٹھیں گے تو گرنے کا ڈر ہے, سمندر میں چلے جاؤ تو ڈوبنے کا ڈر ہے, کہیں تو جا کے رکنا پڑے گا نا. تو لہٰذا جو ہے اسی میں کام کرنا پڑے گا, جو ہے اسی پہ کام کرنا پڑے گا. ہم سارا دن یہ جوڑ توڑ کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی کی, یہ کام ایسے نہ ہوتا تو میں نے بہت اچھا آنا تھا, ایسے ہی کرنا پڑے گا. بات تو اپنے چھوٹے بچوں کو کوچ رہے ہوتے, تم نے ضرور آنا تھا, تمہارے ساتھ میں دین کا کام نہیں کر سکتی, اسی کے ساتھ کرنا پڑے گا آپ کو. ہاں بس اپنی صحت پہ پریشان ہے, یہ امتحان ہے, یقین کرے اتنے سخت امتحان ہے ہم سب کے یہ کہ تم کہاں تک چلتے ہو. اللہ تمہارا سٹریس ٹیسٹ کر رہا ہے. کبھی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ آپ کا سٹریس چیک کرتے ہیں, آپ کتنا کر سکتے ہیں, بلڈ پریشر لیتا ہے, جب چیخیں نکلنے والی ہوتی ہیں تو وہ ریلیز کر دیتا ہے. یہ دین کے راستوں میں جب ہو تو مسکرایا کریں کہ میں نے اپنا سٹریس پاس کر لیا, کامیاب ہو گئی ہوں میں اس میں. پھر اللہ نے آپ دیکھیے کہ اس کام کے لیے صحبت کی ضرورت ہوتی ہے, الحمدللہ کتنے اچھے ساتھی مل گئے. کبھی سوچا تھا ہم نے کہ ہمیں اتنے دین پہ اچھے ساتھی ملیں گے, اتنے مخلص, اتنے جانی ساتھ, اتنی ہماری مدد کرنے والے. ہم خود بھی اپنے ساتھی ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھنے میں بھی ساتھی ہیں. آپ میں سے کوئی آئے اور وہ اکیلا اور دوسرا کوئی کلاس میں نہ ہو تو وہ کبھی نہ یہاں بیٹھ سکے, وہ کہے گا پتہ نہیں میں ہی بیوقوف ہوں جو میں آ گئی ہوں اور آج پتہ نہیں چھٹی تو نہیں ہے. تو ساتھ رہنے والے, پھر گروپ لیڈر, پھر ٹیچر, پھر ہیلپر, پھر آپ کے بچوں کو دیکھنے والے, یہ سارے ہیلپر ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک پورا ماحول دے دیا ہے پیئر پریشر سے نکلنے والا. ہمت پیدا کرو, اٹھو, نکلو, مشکلات پہ قابو پاؤ کرو. پھر آپ دیکھیے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو اس سے ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی خوبیاں پتہ چلتی ہیں. پتہ چلی آپ کو اپنی؟ قرآن سے نہیں جڑے تھے تو کوئلے کی کان تھے, قرآن سے جڑ گئے تو ہیرے کی کان بن گئے. وہ اللہ ہی انسان, اللہ کوڑے کو اٹھا کے یقین کریں کہ خوشبو کا ڈھیر بنا دیتا ہے, یہ اس کی شان ہے. اللہ بیکار انسانوں کو, میں کہتے ہوں میرے جیسے بیکار بندے کو اگر اللہ کسی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا سکتا ہے تو اللہ ہر ایک کو بنا سکتا ہے. ہم کچھ نہیں, ہماری تو صرف دنیا ہوتی ہے زندگی, ہم نے تو خود کو اتنا سستا بیچا ہوتا ہے, لیکن اللہ ہمیں کام کا بنا دیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ تو نے خرید کے انمول کر دیا, اور نام کیا تھے؟ سوتے, کھاتے, پیتے, پڑھتے, کہیں ڈاکٹر بن جاتے, کہیں انجینئر بن جاتے, اور ہر مہینے لاکھوں کماتے اور اس سے زیادہ گواتے. ہماری تو زندگی یہ تھی, ایک بنتا اور ایک ہمارا جوڑا اترتا, اور ایک سجاتے اور دوسرا سجانے کی تمنا لیتے. یہ کوئی زندگی تھی؟ زندگی بے بندگی شرمندگی. اس کے لیے انسان جتنا اللہ کا شکر ادا کرے. اب چلیے ہم ساری آیتیں پڑھتے ہیں تو ایک غم یہ لگ جاتا ہے کہ کیسے پتا چلے کہ میں مومن ہوں کہ منافق ہوں, کیونکہ دونوں باتیں سامنے آئی ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے وہی ترتیب سامنے رکھ لیں, پہلے دیکھیں کہ میری دوستیاں کن سے, اپنی صحبت کو پہچانیں, میرا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں, کیا نیکی کا حکم دینے والوں میں اٹھتی بیٹھتی ہوں یا اس سے روکنے والوں میں بیٹھنے لگ گئی ہوں, ہم کس قافلے کے شکار ہیں, ہاں کیا میری ذات سے برائیاں پھیل رہی ہیں کہ خیر پھیل رہی ہے. اور یہ جو آیت مومنوں والی تھی, اگر اس کی صفات اپنے اندر ڈھونڈ لے تو خوشخبری ہیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پتہ چل جائے گا کہ آپ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں, کوئی ٹریک بدلنے کی ضرورت نہیں, انشاءاللہ تعالی سیدھے جنت میں جائیں گے. انکریجنگ لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں, کوئی ڈسکریجنگ کے ساتھ نہ بیٹھیں, ہمت توڑنے والے لوگوں سے کبھی مشورہ نہ کیا کریں, پھر انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اچھے اچھے مشورے زندگی میں آئے گی, بہت کچھ ہوگا. پھر ایک اور چھوٹی سی چیز ان آیتوں کے ناطے سے شاید کسی کو فائدہ دے, اور وہ کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں, ہمیں تو یہ باتیں ساری ساری سمجھ آ رہی ہیں, اب ہم اپنے گھروں میں جا کر کیسے ایک ہی رنگ میں رنگے جائیں. مثال دیتی ہوں کہ یہاں سننے والے تو سب ایک ہی بات سن رہے ہیں, لیکن جو ہی کلاس ختم ہوگی ہر ایک کا ڈفرینٹ اینگل ہے, زندگی کا, گھر کا, رہن سہن, کوئی اور کوئی زیادہ کھانے پینے پہ فوکس کرتا ہے تو کوئی گھومنے پھرنے پہ کرتا ہے. اب کیسے اس ایک ہی نسخے کو سب کے اوپر فٹ کریں کہ ہماری زندگیوں کے اندر خیر آ جائے؟ تو آپ دیکھیے کہ اس کے لیے پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگیں, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت دے. پھر ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر والوں کو اسٹڈی کریں, یہ کتابیں تو یہاں اسٹڈی کرتے ہیں نا, تو ویکینڈ پہ گھر والوں کو اسٹڈی کیا کریں, اس بندے کا مسئلہ کیا ہے, کس چیز سے یہ خوش ہوتا ہے, کھانے سے کھلاؤ پھر اس کو خوب, باتیں کرنے سے کرو پھر خوب باتیں, اس کو گھومنے کا شوق ہے چلو بیٹھو اس کے ساتھ شوق پورا کر دو, آئس کریم جس کو سنگ نا اس کو آپ ایک کپ کھلائیں, دو کھلائیں, چھٹا کپ کھلائیں گے تو اس کے لیے سزا ہوگی, اتنا سوار کر دے ان کے اوپر کہ پھر وہ خود ہی کہیں کہ تھوڑی دیر میری جان چھوڑ دو. تو لہٰذا سمجھے, پھر آپ ان کی چیزوں پہ غور کریں, آپ فیل کریں گے, یقین کریں کہ جب ماں بچے کا پیٹ بھروا دیتی ہے نا, جب بچہ مطمئن ہو کے سو, بچہ صرف دو باتوں پہ روتا ہے میرا خیال ہے, باقی ماں کو زیادہ پتا ہوگا, یا تو بچہ بھوکا ہوتا ہے یا اس کو سونا ہوتا ہے, یعنی بھوک اور نیند ساتھ ہی کر لیں, اور یا پھر وہ گندا ہوتا ہے, کوئی اور بھی وجہ ہے بچے کی؟ ایک بہت بڑی وجہ تو ماں بھی ہوتی ہے بچے کا مسئلہ رونے کا, کھائے ہوئے پہ کھلا رہی ہے تو بھی روئے گا وہ, ہاں سوئے بچے کو لاڈ کرتی جائے گی تو اٹھ جائے گا, ہاں یہ تو پھر ماں بھولی ہے نا. لیکن عام طور پہ آپ دیکھیں کہ ہر بندے کا کوئی ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے, پھر آپ دیکھیں کہ ان کے اندر کون سی چیز ہے جو جلدی سے چھوڑ دیں گے, مت اس چیز پہ ان کے ہاتھ ڈالیں جو بالکل انہوں نے ہاتھوں بلکہ دانت کی کچلیوں سے دبائی ہوئی ہے, ان عادات پہ کام نہ کریں. مثال ہے کہ اگر کسی کی عادت میں, کوئی بھی مثال دے سکتی ہوں نا, کوئی مثال چھوٹی موٹی لی جا سکتی ہے, اپنے اپنے گھروں میں آپ دیکھ سکتی ہیں, اب میرے گھروں میں پھر مختلف لوگ ہوں گے, کہیں شوہر ہوں گے, کہیں بچے ہوں گے, کہیں ساس سسر ہوں گے, کہیں بہویں ہوں گی, تو ہر ایک کو چیک کریں جو عادت ابھی ان میں تھوڑی تھوڑی خرابی کی ہے, ٹھیک ہے پہلے اس پہ کام کریں. یہ یا مرونا معروف, یہ ڈنڈا مارنے والا کام نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں یہ عادت اس میں سب سے بری ہے, پکڑ لو اب جس نے ہاتھوں سے بھی ایک چیز پکڑی ہوئی ہے، ساتھ اپنے بازوں کو بھی اسکیڑا ہوا ہے، دانتوں سے بھی پکڑی ہے، ایفرٹ لگے گی، چھوڑ دیں، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کی اس برائی پہ گرپ کم کر اور پہلے دوسری طرف لے لیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آسانی ہوگی. ایک اور نقطہ آپ کو بہت فائدہ دے گا، اور وہ کیا کہ یا مرونا معروف پہ پہلے کام کریں گھر والوں پہ، یا نہونا نل منکر پہ نہ کریں ابھی. ہمیشہ حکم کی بات سننا آسان ہوتا ہے، لیکن جو چیزیں ناپسندیدہ زندگی میں ہوتی ہیں نا، ان سے رکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. پہلے امر کی باتیں کریں، یعنی پہلے آداب ڈلوائیں، نماز شروع کرائیں، ان کا عقیدے کی اصلاح کروائیں، اچھی اچھی باتیں کروائیں جو نہیں ہیں. پھر جب اس پہ پکے ہو جائیں گے نا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ برائیوں پہ بات کریں. اور جاتے آپ نے کہا بند کرو ٹی وی اور میں ٹانگیں توڑ دوں گی اور میں اس کا سوئچ نکال دوں گی، تو وہ کہیں گے جو پڑھا کے دیکھو نمازیں، پڑھ کے دیکھتا ہوں پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا. کبھی نہ کریں. دیکھیے بفرا ہوا شیر جو ہوتا ہے نا، وہ کھانا کھلانے والے کا ہاتھ کھا جاتا ہے. آپ نے کئی مثالیں سنی ہوں گی، خبریں آتی رہتی ہیں. پہلے بھوک مٹائیں، پہلے ان کو نیوٹرل کریں. غصے کا بندہ تو غصے والے بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ تو اپنے بچے کو پھینک دے گا سر پہ آپ کے. بعض بچوں باپوں کو غصہ آتا ہے، وہ چھوٹے منہ بولے بےچارے روتے بچارے بچوں کو پکڑ کے زمین پہ پھینک دیتے ہیں، وہ تو بیمار ہے. پہلے تو ان کا علاج کیجیے، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اس چیز میں آپ کے امر کو قبول کر لیں گے. پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ ان کے یہ نہونا نل منکر پہ آئیں گی نا، تو اس کے لیے بھی وہی طریقہ اختیار کریے جو ڈاکٹرز کا ہوتا ہے. مثال دیتی ہوں، ایک عورت ہے، جسم بڑھ گیا، موٹا ہو گیا، موٹاپا آ گیا. اب کوئی اس کو دیکھتا اور کہتا ہے بہت کھانا لگ گئی، کیا ہو گیا، کپڑوں سے باہر آ گئی، ہاں موٹی ہو گئی، آنکھیں دیکھو ایسی ہو گئی، چندی ہو گئی، ہاں مثال ہے. اب یہی موٹی عورت جب ایک ڈاکٹر کے پاس جائے گی تو کیا کرے گا ڈاکٹر اس کے ساتھ؟ جاتے ہی اس کو کیا کہے گا؟ پہلے بیٹھے اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کو ڈائگنوز کرے گا نا اس کی بیماری کے، مشین پہ کھڑا کر دے گا. وہ مشین کو بس خود ہی بتا دے گی جو آپ نے ایک تانا دے کے بتائی. جب وہ آئے گا دیکھے گا، کہے گا وزن، بھئی آپ کا وزن دیکھ لیجئے کتنا ہے، پھر وہ اس کو بتا دے گا کہ دیکھیں آپ کی عمر میں یہ چارٹ لکھا ہوا ہے، یہ جو اس ایج اور اس قد کے لوگوں کا یہ وزن ہے. کیا اس کو پتا چل گیا کہ میں موٹی ہوں کہ نہیں؟ لیکن وہ پہلے بتانے اور اس دونوں میں کوئی فرق ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. ڈاکٹر نے اس کی سیلف ریسپیکٹ کرتے ہوئے اس کو اس کا مرض بتا دیا، اس کو ڈیمیج نہیں کیا. ہم لوگ بعض دفعہ یا مرون معروف کے بعد ینہون عن المنکر جب کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ساتھ ہم دانت بھی پیس رہے ہوتے ہیں، ساتھ مکے بھی مار رہے ہوتے ہیں ہاتھوں سے، اور وہ جس کو کہتے ہیں نا ہماری تیوریاں تو پہلی چڑھی رہتی ہیں. ہاں اس طرح سے ہم اگلے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تمہیں کھا جائیں گے. یہ نہ کریں، جذبات سے الگ ہو کر تبلیغ کریں. جب ہر کبھی کبھی جذبات بہت اچھے ہوتے ہیں، جیسے کبھی کبھی یار بھی ہم بڑے غصے میں بات کرتے ہیں نا. کیوں؟ کہ اگر آپ کو آج پیار سے بات کرتی رہوں تو آپ تو سو گئے ہماری تفسیر کے بعد. استاد جو پڑھاتے ہوئے ذرا غصہ ہے یا تھوڑا ایموشنل لاتا ہے نا، اس کا ایک یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ اٹھ جاؤ سوتے ہوں کو جگا دو. ہاں لیکن یاد رکھیں کہ ہر وقت جذباتی باتیں کرنا یہ کبھی بھی برائیوں کو ختم کرنے کا طریقہ نہیں. بالکل جذبات لیس، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں سینٹیمنٹل پروف ہو جائے، نکال دیں جذبات. ہم بات بعد میں کرتے ہیں، رونے پہلے لگ جاتے ہیں، میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی، تو کہتے ہیں اما نہ بخشیں، آپ نے تو مجھے پلایا بھی نہیں. اب یہ دودھ نہ بخشنے والا تانا دے کے جذبات کی بات کرنا، اور شوہر کے پاس آئے اور رونے لگ جائیں آپ کے دیکھے کہ میں نے آپ کے لیے کتنی قربانیاں سہی، میں آپ کے لیے اپنا ملک چھوڑ کے ادھر آ گئی، تو کہیں گے تمہیں تو خود ہی شوق تھا ناروے آنے کا، اب میرے پریشان کیسے چلاتی ہو. اب یہ کمزوریاں ہوتی ہیں نا، تو جذبات میں نہ آئیں، اس کی جگہ درد پیدا کرے. بعض لوگ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر کی اسکرین توڑ کے باہر آ جائیں گے. یقین کریں بعض تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ مائک کو توڑ کے پھینک دیں گے اور ٹیبل سے ادھر جا کے کھڑے ہو جائیں گے حاضرین کے اندر. نہیں، سکون سے پھر لوگوں کی عزت نفس پہ حملے نہ کریں. کبھی غصہ آیا تو اس وقت امر بالمعروف نہ کریں، لکھ لیں. بچے پہ جب بڑا غصہ آیا ہوا نا، بس کنڈی لگا کے کمرے میں بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے، جب تک کیا ٹھنڈی نہیں ہو جاتی، یا اس کو کہو کے بھی چلے جاؤ یہاں سے. کیونکہ وہ جو لفظ آپ کے منہ سے نکلیں گے، آپ کبھی ریکارڈ کر کے سنیں تو آپ کو خود بھی شرم آئے گی. ہماری آنکھوں سے جو آپ محسوس کریں نا کہ آپ بڑے غصے میں اور آپ کی کوئی مووی بنا لیں اور جب آپ بول رہی ہیں اس کی ریکارڈنگ ہو جائے، دوبارہ آپ سننا چاہیں گی تو آپ سوچیں اس وقت آپ یہ لگ رہی تھی دوسرے کو. اب وہ معصوم بچہ ہے یا بڑا ہو چکا ہے یا شوہر ہے جو بھی ہے، اس وقت وہ تو خوف زدہ یہ تھا کہ یہ میں برداشت کیا چیز کر رہا ہوں، یہ میرے سامنے شکل کیا بنی ہوئی ہے، اس کی آوازیں کیسی ہیں. تو بدتمیزی اور زبان چلا کر اور ہاتھوں سے اشارے دے دے کے جس کو کہتے ہیں چھبیاں دے دے کر, یہ کوئی تبلیغ نہیں ہوتی. اور پھر اس کے بعد بالکل ایک اور انداز بھی ہوتا ہے لوگوں کا, دو ٹوک. ہم تو کھڑی کھڑی کہتے ہیں, لگتا ہے لگے برا لگے تو نہیں. میری کل ہی کسی سے شاید پرسوں بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اب تو بالکل وہ وقت آ گیا کہ جہاں برائی دیکھو کھڑے ہو کے بتاؤ, کوئی ڈھکی ڈپی کی بات ضرورت نہیں, کوئی ڈھکی چھپی کی بات نہیں, اور اب ڈھکی چھپی تبلیغ کرنے کا وقت نہیں رہا. میں اس بات سے ذرا بھی اتفاق نہیں کرتی. شادی میں لوگ ناچ رہے گا رہے اور آپ کھڑے ہو جائیں تقریر کرنے کہ یہ ہے اور یہ ہے, آپ کو بھی لوگ نکال دیں گے, کوئی نہیں مانے گا. جس کو برا لگتا ہے لگے, میں تو اپنی بات کروں گی, یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیے کہ اس کے لیے جو چیز سب سے زیادہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے لوگوں کو بھی فائدہ دے گی اور آپ کو اس مشن میں کامیاب کرے گی, وہ آپ کا درد ہے. درد مندی پیدا کریں, اخلاص کے ساتھ جوٹے. جو دکھے دل سے کام کرتا ہے نا, اس کی بات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو دکھ ہے, تکلیف ہے. آپ کسی کو غلط کام کرتے دیکھیں, آپ صرف اپنے جذبات پہ قابو نہ پاتے ہوئے دو آنسو بہا کے آ جائیں اس کے سامنے, وہ پریشان ہو جائے گا, آپ نے کیا کیا, میں نے کچھ غلط کیا. یہ بولی نہیں ہے آگے سے, لیکن اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ میں نے صحیح کام نہیں کیا یا میں نے اس کو غلط کام پہ مجبور کیا. خاموش تقریر زیادہ اچھی ہوتی ہے. کفل کے سامنے ایک عورت نے کوئی لمبی چوڑی کہانیاں نہیں بیان کی تھی, یا کفل اتق اللہ, اے کفل اللہ سے ڈر جا. یہ ایک جملہ بول دیں جب کوئی آپ کو گناہ پہ مجبور کرے کہ اتق اللہ, اللہ سے ڈر جا, بس پھر آپ نہ اپنی پھر اپنے سے نہ ڈرائیں, پلٹ دیں, ہٹ جائیں پیچھے, اس کو تھوڑا خالی وقت دیں, سوچے کہ میرا حال کیا, پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ فائدہ ہوگا. آپ دیکھیے کہ ہمارا آئینہ ہمیں ہماری کتنی خرابیاں دکھاتا ہے نا, شیشے میں بھی جا کے دیکھے تو منہ پہ کتنے داغ دھبے ہمیں دکھیں گے, کیا کچھ دکھوں سے نہیں بولتا. اس طرح سے آپ نے اپنے ساتھیوں کا آئینہ بننا ہے, کچھ نہ منہ سے بولے لیکن آئینہ دکھا دے. کھیل وتھ کائنڈنیس, پیار کی مار دو, خاموشی کی مار دو. ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کو کوئی ٹوکے تو بعض دفعہ لوگ اس بات کو بھی لیتے ہیں کہ آپ بہت انٹرفیئرنس کرتے ہیں, آپ بہت ججمنٹل ہو گئے. ہاں تو آپ دیکھیے کہ کسی کو مشورہ دینا یا حکم دینا, اس میں بہت فرق ہوتا ہے. اس پہ بہت ساری باتیں آگے ہوتی جائیں گی, لیکن آخری بات جس پہ ہم اس ٹاپک کو کنکلوڈ کر سکتے ہیں, اور وہ کیا ہے کہ تبلیغ کے تین درجے ہوتے ہیں, یا امرونا معروف اور ینہی عن المنکر, اسی کو کہہ لیں یا لفظوں میں تبلیغ کر لیں. ایک ہوتی ہے امیچیور تبلیغ, امیچیور سمجھتے ہیں نا, جیسے اردو میں کیا کہیں گے, بچگانہ تبلیغ کہہ لیں اس کو, ہاں بچوں والی. ایک ہوتی ہے مڈل درجے کی, درمیانے درجے کی تبلیغ, اور ایک ہوتی ہے بہترین تبلیغ. جو لوگ بچگانہ طریقے سے تبلیغ کرتے ہیں نا, وہ لوگوں کو گناہوں سے اور زیادہ قریب کر دیتے ہیں, اور ان کے کہنے پہ نہ لوگ برائی چھوڑتے ہیں نہ بھلائی کا کام کرتے ہیں. دوسری تبلیغ ہوتی ہے مڈل طبقے کی, مڈل درجے کی, درمیانی باتیں, کوئی اچھا طریقہ ہے کوئی برا طریقہ ہے, کوئی اچھی ہے کوئی. اس کے نتیجے میں عموماً لوگ نیکی کا کام شروع کر دیتے ہیں, یا مرونا بالمعروف مؤثر ہو جاتی ہے, لیکن ینہونا عن المنکر میں یہ طریقہ بھی فیل ہو جاتا ہے. آج اس کی مثالیں بہت, اور آج کا دور عموماً ایسا الا ماشاء اللہ, کہ کوششوں سے مولویوں کی, علماء کرام کی, دین والوں کی, درد مندوں کی کوششوں سے الحمدللہ لوگوں نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی ہوں گی, شرک چھٹ جائے گا, خرابیاں نکلیں گی, لیکن ابھی ینہونا عن المنکر نہیں ہو پا رہا. جو آخری درجہ ہوتا ہے نا, وہ ہے بہترین درجے کی تبلیغ. اس کا آفٹر آل افیکٹ کیا ہوتا ہے کہ لوگ معروف کو اختیار کر لیتے ہیں اور منکر کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کی کوشش کریں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھنے والے بن جائیں گے نا, تو آپ وہ کام نہیں کریں گے. جو گناہ کر رہے ہیں اس کے حالات کو بھی سامنے رکھیں, وہ کیوں کر رہے ہیں. آج کے ماحول میں نیکی کرنا آسان ہے گناہ سے رکنے کی نسبت, کیا کریں, استغفار کی رغبت دلائیں. ایسے پسند کے کام چھوڑنا پڑتے ہیں جو سارے کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں مشکل لگیں گے, تو ایسے لوگوں میں پھر وہ لوگ انسانوں کی غلطیاں نہیں چنتے بلکہ ان کو انسان سمجھتے ہیں. اب دیکھیں کہ انسان اور روبوٹ میں فرق ہے نا, انسان نرم دل رکھنے والی مخلوق ہے, لوہے کا ٹکڑا نہیں ہے. نفس کے تقاضوں کو شریعت کی لگام پہنانا یہ بہت مشکل ہوتا ہے, اور یہی اصل میں جہاد ہے. اس کے لیے نرمی چاہیے. ایک نیا نیا نیکی کی طرف آیا ہوا ہے, وہ بہت دکھا ہوتا ہے, وہ تو پہلے بےچارا آئسولیٹڈ فیل کر رہا ہے, وہ تو پہلے مہاجر بن چکا ہے اس وقت. آج کے دور کا مہاجر وہ نہیں ہے جو گھر چھوڑ کے آتا ہے, آج کے دور کا مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ کے آتا ہے. اس کے سامنے آپ انصار بن جائیے, سینے سے لگائیے. اسے کیسے گروہ کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو سپورٹ کرے, سپورٹیو گروہ بنے, سہارا بنے, محبت بھرے ماحول میں گھیرے اس کو. پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ کیسے آپ کے طرف آئے گا, اور انشاءاللہ تعالی اس کے لیے پھر کوشش کرتے جائیں گے. اور ہر وہ چیز جو آپ کو آسان لگ رہی ہے, آپ کی تو چھوٹی سی تو بات ہے, نئے آنے والے کو وہ چھوٹی نہیں لگ رہی ہوتی. ایک شخص تہجد میں بھی اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے, اس کو مشکل نہیں لگ رہی الحمدللہ. آپ دیکھتے ہیں باہر برف باری ہو رہی ہے اور ایک شخص نماز کے لیے مسجد میں جا رہا ہے, اندر بیٹھے ٹھٹھر رہے ہیں, ہائے ٹھنڈ تو نہیں تھی؟ کہتے نہیں تھی. کس چیز کا فرق ہے؟ ایک گھر میں نہیں پڑھ پا رہا, ایک کو مسجد جا کے پڑھنا مشکل نہیں لگ رہا, تو یہ بات دیکھے. کوئی دینی ماحول میں آنکھ کھول رہا ہے تو کوئی جو ہے وہ کسی کفر کے ماحول میں آنکھ کھول رہا ہے. بچوں کی طرح ٹریٹ کرے, چھ سال کا بچہ کیسا ہوتا ہے, اب دین کی طرف آنے والا بھی ہے سات سال, پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ تعالی وہ چلیں گے. ہاں, سب سے زیادہ فکر ہونی چاہیے تو اس شخص کے حال پہ ہو کہ جو کئی سال سے ایک ہی نیکی کے مقام پہ کھڑا ہے. دیکھیے چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو گروتھ بڑھتی ہے نا, ہر سال بڑھتا بڑھتا ہے, لیکن اب آپ کی تو نہیں بڑھ رہی, دن بھر پھر کمی ہو رہے ہیں. دانت بھی گئے, بال بھی گئے, کمر بھی جھکی, قد بھی چھوٹا ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب بچہ چھوٹے ہوتے ہوتے میں بڑھ رہا ہوتا ہے نا, تو نیکی اور تقویٰ کا سفر ہمارا بڑھنا چاہیے. پہلے پارے پہ تھے تو اب دسویں پہ آ گئے ہیں, تو گروتھ ہونی چاہیے نیکیوں میں, گناہوں کو کم ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے گروتھ رک جاتی ہے, سترہ اٹھارہ سال انیس سال کی عمر کے بقاعد پڑھنا چھٹ جاتا ہے اور ساری چیزیں چینج ہوتی ہیں, پھر ڈکلائن آنے لگتا ہے. تو بالکل اسی طرح سے جب ہم فطرت کو ساتھ لیتے ہوئے ان چیزوں پہ جائیں گے تو انشاءاللہ جو اللہ کے وعدے ہیں وہ سارے سچے ہیں.
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.
پیچھے منافقوں کے وعدوں کی بات تھی, آیت 72 میں اب اللہ مومنوں کے ساتھ وعدوں کی بات کرتے ہیں. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات, وعدہ کیا ہے اللہ نے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے. کس چیز کا؟ جنات تجری من تحتها الانہار, وہ جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. کیا ہوا اگر چند دن کی دنیا جنت نہ بھی بن سکی, حالانکہ یہ ہے ہو نہیں سکتا کہ بندہ دین کی طرف آئے اور دنیا جنت نہ بنے, یہ ہو نہیں سکتا. لیکن بالفرض اگر نئی گھر اپروڈیٹڈ ہو سکے, نہیں ابھی گھر وہ محل بن سکے, جنت نما بن سکے, مل جائیں گے, وہ ملیں گے جس کا تم نے اندازہ بھی نہیں کیا ہوگا. ہاں, اور خالدین فیہا, دنیا میں کتنی بھی کوشش سے گھر سجا سنوار کے چلے جائیں گے, ہوگا کیا؟ خالدین تو نہیں ہے, نہ گھر خالد ہوتا ہے نہ اس میں رہنے والی خالدہ ہوتی ہے. یعنی نہ گھر ہمیشہ رہتا ہے نہ گھر والی ہمیشہ رہتی ہے. گھر رہتا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں, اور بعض لوگوں کے گھر دنیا میں بک جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں. دوبارہ بات کر دی, وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ, پاکیزہ گھر ہوں گے وہاں. ایسے لگ رہا ہے عورتوں کے لیے بات ہے, اللہ کو پتہ ہے چھت پڑھنے پڑھانے والے زیادہ آج کل عورتیں ہی ہیں. مساکن جو ہے یہ مسکن کی جمع ہے, گھر رہنے کی جگہ. طیب پاکیزہ, ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے گھروں کو دیکھ لو پاکیزہ ہیں کہ نہیں, ایسا نہ ہو کہ یہاں کے لیتے لیتے وہاں کے پاکیزہ گھروں سے دور ہو جاؤ. فی جنات عدن, ہمیشگی کی جنتوں میں. عدن کا لفظ ایک تو جنت کے لیے ہے, ایک جنت کا درجہ ہے, اور دوسرا عدن کا معنی ہوتا ہے ہمیشگی. عربی زبان میں جب کوئی چیز ہمیشہ کے لیے ایک جگہ رہ جائے, جیسے کہیں رہنے کے لیے جس کو پرماننٹ ریزیڈنٹ کہتے ہیں انگلش میں, تو اس کے لیے کہتے ہیں عدن بی مکان ہی حاضا. اسی طرح کان جو ہوتی ہے نا, یہ کان نہیں میرا اور آپ کا, وہ جو پہاڑوں کے اندر کانیں ہوتی ہیں اس کو بھی معدن کہتے ہیں. عدن ہی اس کا بھی روٹ ہے, کیونکہ یہاں دھاتیں اور باقی چیزیں رہتی ہیں. اس جنت کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. ایک ساتھی ہے ہماری آن لائن پہ, تو وہ ہمیشہ جنت عدن ہی کی بات کرتی ہے, کہتے مجھے تو جنت عدن چاہیے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے جنت الفردوس سب سے اعلیٰ ہے. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ مانگو تو جنت الفردوس مانگو, تو کہتی بس مجھے عدن چاہیے کیونکہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے. ہمیشہ کی جنت, ان گھروں کی فکر کرو جو ہمیشہ رہنے ہیں. اور سب سے بڑھ کے وردوان من اللہ اکبر, اور رضامندی اللہ کی سب سے بڑی ہے. اس کے اندر کوشش کرو, اس کو پانے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ سب کچھ دے دے گا جو فی الوقت تم سے دنیا میں چھٹتا ہوا دکھتا ہے. ذالک هو الفوز العظیم, یہ ہے بہت بڑی کامیابی. دنیا کی تو کامیابیاں اول تو بڑی نہیں تھی, دوسری بات ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد کامیابی ملنے کے بعد پھر چھن بھی جاتی ہے, لیکن جس کو جنت مل جائے گی اس سے جنت چھنے گی نہیں. اور ایسی ہی جنتیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت دلاتی ہیں. یہ جنت عدن کی بات ہو رہی تھی تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کے جو مساکن جس کا یہاں تذکرہ آیا گھر, تو یہ موتی اور یاقوت سے تیار کیے گئے ہوں گے. موتیوں کا گھر ہو ذرا سوچے, مٹی کا گھر اسی کو اتنا پسند کرتے ہیں, تو اگر موتیوں کے بنے ہوئے گھر دنیا میں ہوتے تو پھر تو پتہ نہیں کیا حالات ہو جاتے ہمارے. ہاں چلے آگے چلیں گے. اب آپ دیکھیے کہ دونوں گروہوں کے تقابل کے بعد اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں. یا یوحن نبی یجاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, اے نبی لڑائی کیجئے کافروں سے اور منافقوں سے اور سختی کیجئے ان پر. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, اور کتنا ہی برا ہے یہ ٹھکانہ. یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست خطاب کیا گیا, جو کہ قرآن پاک میں بہت کم مقامات پہ دکھتا ہے, اور یقیناً اس سے آگے کوئی اہم حکم ہوتا ہے تو اسی جگہ پہ یہ لفظ آتا ہے. پھر اگلا لفظ ہے جاہد, جاہد یو جاہدو, جہادن اسی سے ہے, ایک دوسرے کے ساتھ محنت کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے. جہاں بھی اصل روٹ کے جو لفظ ہیں, جیسے کہ یہاں جیم ہا دال تھا, اس کے اندر الف آ جائے. یہ چھوٹا سا اصول یاد رکھیے گا کہ روٹ جو ہوتا ہے لفظ کا اصل, اس کے پہلے اور دوسرے لفظ کے بیچ میں جب الف آ جائے تو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن پایا جاتا ہے. اردو میں بھی ایسی, جیسے معاشرہ, مقابلہ, مناظرہ, مقاتلہ, تو اس میں دو کا کام ہوگا. تو یہاں لفظ کیا ہے جاہد, یہاں تو آپ کو حکم دیا گیا نا, لیکن جاہدا کیا ہوتا ہے, ایک دوسرے کے خلاف محنت کرنا. اب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور منافقوں کے ساتھ خاص تعلقات رکھنے کی طرف اشارہ کیا گیا. اس آیت کی تین مختلف طرح سے تفسیر کی جاتی ہے. پہلا حکم تو کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ جہاد کیجئے کفار سے بھی اور منافقوں سے بھی, اور سختی ہو, یعنی جہاد ہی کا تعلق جو ہے وہ منافقوں کے ساتھ بھی ہے. یہ پہلی تفسیر ہے اس کی. اب اس میں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ منافقوں کافروں کے ساتھ تو جہاد سمجھ میں آتا ہے, تو منافقوں کے ساتھ کون سا جہاد ہوگا؟ تو اس کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں. نمبر ایک کیا ہے کہ منافقوں کا اگر نفاق کھل جائے اور ان کی سازشیں بے نقاب ہو جائیں تو ان سے بھی اسی طرح جہاد کیا جائے گا جیسے کفار سے کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر نفاق چھپا ہوا ہے تو پھر یہاں جہاد سے مراد جہاد بالزبان یا جہاد باللسان ہوگا, زبان سے ان کو بات چیت کہنا, اچھے برے کا فرق بتانا, یعنی قتال کے معنوں میں نہیں بلکہ تبلیغ کے معنوں میں اور نصیحت کرنے کے معنوں میں لفظ آئے گا. اسی طرح ایک تیسری رائے اس آیت کے بارے میں پائی جاتی ہے کہ یہاں جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, تو اس میں ربط کیا ہے کہ جہاد تو کفار سے ہوگا اور سختی جو ہے وہ منافقوں سے ہوگی. اب ان تینوں کو اکٹھا بھی کر لیں تو سب کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے. خلاصہ کیا ہے ساری باتوں کا؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حالات اور مواقع کے مطابق کسی بھی طریقے پہ عمل کیا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کوئی جہاد یا جنگ منافقوں سے نہیں کی, لیکن گاہے بگاہے جب ان کی سازشیں بے نقاب ہوتی رہی تو ان کو نصیحت کی جاتی رہی. یہاں لفظ جو وغلوس آیا ہے یہ غلظن سے ہے, غین لام زوئے اس کا روٹ ہے. غلظن کہتے ہیں مخاطب جس طرز عمل کا مستحق ہو اس میں کوئی رعایت اور نرمی نہ برتی جائے، یعنی دوسرے کے ساتھ کوئی نرمی یا رعایت نہ برتنا. اس کا اپوزٹ جو ہے یہ رافتن ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی صفات میں کہ رافتن نرمی، رفت، رعوف، اللہ تعالیٰ کا جو نام اسی سے، جس کے معنی رحمت اور نرم دلی کے ہوتے ہیں. تو یہاں غلظت سے مراد زبان کی غلظت نہیں ہے. امام قرطبی کہتے ہیں کہ غلظت سے مراد جہاں عملی غلظت ہے، نہ کہ زبان سے ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا یا غلط طریقے سے بات کرنا. یہاں آپ چھوٹی سی بات دیکھ لیجئے گا کہ جب کافروں منافقوں کے ساتھ سخت بات کرنے اور ان کے بارے میں ایک دوسرے کو غلط لفظ بولنا، تنقید کرنا اور تانے دینے کا حکم نہیں ہے، تو آج افسوس کی بات ہے کہ بعض مسلمان تبلیغ کے نام تک پہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اسی طرح کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں. ایک روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری کوئی کنیز زنا کی مرتکب ہو تو اس کی سزا حد شرعی اس پر جاری کر دو، مگر زبانی ملامت اور تان و تشنیع نہ کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک بہت مہذب دین ہے. اس کے اندر دوسرے کے ساتھ تبلیغ کے معاملات میں بھی سختی نہیں کی جائے گی. پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ مومنوں کی یہ صفت ہوتی ہے کہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے، برائیوں سے روکتے ہیں، لیکن اس میں بھی تان و تشنیع والا اور ایک دوسرے کے ساتھ اس کی عزت کو ختم کرنے والا انداز نہیں ہونا چاہیے. معاملہ ان کا اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ ما واہم جہنم، ٹھکانہ آگ ہے. جب اللہ نے خود ہی فیصلے کر دیے ان کے، تو پھر مجھے اور آپ کو کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں لوگ جو باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے بھی ان آیات میں ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جب اللہ اپنے نبی کو منافق اور کفار کے ساتھ تعلق رکھنے کے ادب اور طریقے سکھا رہے ہیں، تو کہاں پھر خلفائے راشدین کے ساتھ غلط باتیں کرنا اور ان کے بارے میں ایسی باتیں کھولنا جس سے ان کی شان کم ہو جائے. ان کی تو کم نہیں ہوگی، کہنے والا خود ہی اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے. وبئس المصیر، اور کتنا برا ٹھکانا ہے. اس کے بعد پھر منافقوں کی باتیں، آیت 73-4 کو دیکھتے ہیں. یحلفون باللہ ما قالو، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ ہم نے نہیں کہا. اس جملے سے لگ رہا ہے کہ اس کا تعلق کسی خاص واقعے سے ہوگا. ولقد قالوا کلمۃ الکفر، حالانکہ بے شک انہوں نے کہی ہے کفر والی بات. پھر کیا ہوا؟ وکفروا بعد اسلامہم، اور انہوں نے کفر اختیار کیا اپنے اسلام کے بعد. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ بات منافقوں کی ہے، پہلے مسلمان ہوئے لیکن زبان سے کوئی ایسا قول نکال دیا جس سے کفر میں آگے. پیچھے شروع پاروں میں یاد کیجئے ہم نے منافقین کے حالات میں جو نفاق کی قسمیں پڑھی تھیں، تو اس میں ایک قسم وہ بھی تھی کفر کی کہ جس میں زبان سے کوئی ایسا قول کہہ دینا جو اسلام سے بندے کو خارج کر دے. مثلا یہی کہہ دینا کہ نماز کی ضرورت نہیں ہے، یا میں اسلام نماز کو لازم نہیں سمجھتا. تو بہرحال واقعہ بھی ہم دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے اسلام لانے کے بعد کفر کیا، اور انہوں نے کیا کیا؟ وہ ہم بما لم ینالو، اور اس چیز کا ارادہ کر لیا جس کو وہ پا نہ سکے. ہم ہم سے ہے، ہا میم میم، اور ینالو نیل سے ہے. لن تنال البرہ میں ہم پڑھ چکے کہ جہاں جو کرنا چاہتے تھے وہ کر نہ سکے. کچھ ایسے کام کا ارادہ انہوں نے کر تو لیا تھا جو کر نہ سکے، اللہ نے ان کے اس کام کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچایا. پھر وما نقمو الا، اور نہیں وہ غمناک ہوتے، نہیں وہ مسلمانوں پہ ان غضبناک ہوتے. نون قاف میم اس کا روٹ ہوتا ہے. اسی لفظ سے لفظ انتقام بھی ہے. باب ابتیال میں جاتا ہے تو تے لگ جاتی ہے، تو یہاں صرف نقمو، یعنی یہ سب کچھ بس اسی کا بدلہ تھا. کیا؟ الا نغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا. یعنی جس کو کہتے ہیں کہ یہ اب کھا پی کے ہمیں ہی آنکھیں دکھانے لگ گئے کہ آج ہی اسلام کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کرنے لگ گئے، کیونکہ آج اسلام کی وجہ سے ان کے گھروں میں اتنی دولت آ گئی، اتنا مال آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ ان کو دے دیا کہ جس کی وجہ سے اب یہ خوب کمانے کھانے کے قابل ہو گئے، اور آج اسی اسلام کو یہ آنکھیں دکھاتے ہیں. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، بس اگر وہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا. اور اس کے برعکس، وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، عذاباً علیماً فی الدنیا والآخرہ، اور اگر یہ روح گردانی کریں گے تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا۔ وما لہم فی الارض من ولیہم ولا نصیر، اور ان کا دنیا زمین پہ کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا۔ آیت بالکل واضح ہے، لیکن اس آیت کو پڑھنے سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کا تعلق ایک خاص واقعے سے ہے۔ تو ان آیات کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ مسلمانوں کو خبر ملی کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس میں منافقین کے برے حال اور ان کے برے انجام کا ذکر تھا، تو وہاں موجود ایک شخص جس کا نام جلاس تھا، جیم سے جلاس، جیم لام الف سین اور شاد آئے گی لام پہ، جلاس تھا۔ اس نے اپنی مجلس میں جا کر کہا، نعوذ باللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں اگر وہ سچ ہے تو گدھوں سے بھی ہم بدتر ہیں۔ یعنی اپنی مطلب جب آپ مثال ہے کہ کوئی بات قرآن کی محفل میں سنیں تو وہ تو منافقین کی بات ہوتی ہے، تو پہلے خود ہی اس کو ایڈمٹ کر لیا کہ ہم منافق ہیں، تو منافقین کا جو برا انجام اور حال تھا اس پہ اس کو غصہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بات ہر اس شخص کے لیے جو قرآن کی محفل میں کوئی بات سنتا ہے اور اس کو نہیں کہی جا رہی، کسی اور بات کو سمجھنے کی بات ہے، تو وہ یہ سوچے یہ میری بات ہو رہی ہے تو وہ خود ہی اس طرح کا طرز عمل اختیار کر رہا ہے کہ میں میرے اندر ہی یہ بات ہے۔ کچھ کیفیت اس کی بھی ایسی ہوئی، اس نے جا کے ایسی باتیں کر دی کہ پھر تو ہم جی گدے ہو گئے۔ اب اس کی یہ بات ایک صحابی تھے عامر بن قیس، انہوں نے سن لی، کہنے لگے کہ تم اللہ کے نبی کی شان میں ایسی باتیں کرتے ہو پیٹھ پیچھے، یعنی سامنے تو کچھ کہہ نہیں سکتے، سر ہلاتے رہتے ہو، بعد میں جا کے ایسی بات کرتے ہو۔ انہوں نے کہا میں تو اللہ کے نبی کو یہ بات ضرور بتا دوں گا۔ خیر انہوں نے یہ بات سنی اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے واقعی سچ ہے، تم تو گدھوں سے بھی بدتر ہو کیونکہ تم اللہ کے نبی کے خلاف ایسی باتیں کرتے ہو۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر تبوک سے واپس مدینہ آئے تو عامر بن قیس نے یہ واقعہ اللہ کے نبی کو سنا دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ توہین رسالت کی بات تھی نا، عام انسانوں کے لیے بھی ایسا نہیں ہو سکتا، اور کہاں دین کی طرف بلانے والے یا مربی یا کسی استاد کے لیے ایسی بات ہو یا کوئی اپنے ماں باپ کے لیے ایسی بات کرے۔ معاملہ بہت سنگین تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلاس کو بلایا، جب آیا تو مکر گیا، کہنے لگا یہ تو آپ کے ساتھی بس ایسی ہی باتیں چھوڑتے، میں نے تو نہیں یہ کچھ کہا، میرے پر تو یہ تہمت لگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا، حکم دیا کہ ممبر نبوی کے پاس کھڑے ہو کر قسم کھاؤ۔ جلاس کیا فٹافٹ جا کے اس نے قسم کھا دی، کیونکہ منافق کی تو عادت ہی ہوتی ہے جھوٹی قسمیں کھانا، ہاں کہ میں نے تو یہ قسم نہیں کھائی، یعنی میں نے ایسا نہیں کہا، اور عامر جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب حضرت عامر کا وقت آیا تو انہوں نے جا کے وہاں قسم کھائی، اور قسم کھانے کے فوراً بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے اور کہنے لگے کہ اللہ آپ اپنے رسول پر وحی کے ذریعے سے اس معاملے کی حقیقت کھول دیں۔ آپ سوچیے کہ یقین ہوتا ہے نا بندے کو سچائی کا، تو وہ پھر اللہ کو بیچ میں لے آتا ہے۔ یہ ممبر سے ابھی ہٹے ہی تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہو گئی کہ یحلفون سے لے کے یاخر نصیر ولی نصیر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں اتری۔ اب جب یہ آیتیں نازل ہوئی آپ ذرا سوچیے تو اللہ کا کیا بنا ہوگا، فوراً اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو کھولا، کہنے لگا کہ یہ دین سچا ہے، کہنے لگا اللہ کے نبی میرا قصور تھا، مجھے معاف کر دیں، میں توبہ کرتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہوں اور پچھلی زندگی پہ شرم سار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی توبہ بھی قبول کی اور اس کے بعد ان کو معاف بھی کر دیا۔ تو اب دیکھیے کہ اس واقعے کو ہم اگر اپنے سامنے رکھیں تو ہمیں بہت ساری باتیں سمجھ آتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ دین کے لیے کام کرتے کراتے ہوئے بھی شیطان بیچ میں ہی ہوتا ہے۔ جہاد تک جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، مسجدیں جماعت جا کے جماعت سے نمازیں پڑھنے والی باتیں، اور اللہ کے نبی کے دور کے لوگ سامنے، اللہ کا نبی ایک نشانی، جیتی جاگتی نشانی ہے، پھر بھی شیطان کو موقع مل جاتا تھا اس قسم کے رکھنے ڈالنے کا، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج ہمارے دور میں شیطان کے ایکٹیو نہیں ہوگا کہ آج کے دور میں شیطان بس یہی کہہ دے گا کہ ٹھیک ہے، اس اوکے، نو پرابلم۔ تو لہٰذا بہت ہی زیادہ انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، فتنوں سے پناہ مانگنی چاہیے، اعوذ باللہ پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھنا چاہیے، اپنے کام پہ بیٹھنا چاہیے۔ یہاں یہ جو بات ہوئی نا کہ ومان اقم اغناہم اللہ ورسول من فضلی، تو اس کا بھی مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنے انسان فراموش ہے، قرضوں کے بوجھ تلے یہ دبے ہوئے تھے، کھانے تک کو ان کو میسر نہیں تھا، اور اللہ کے نبی مدینہ میں تشریف آئے، اس کی برکت سے کاروبار میں برکت ہو گئی، کھیتیاں بڑھی، مال غنیمت میں حصہ ملا، ان کی مالی حالت اچھی ہو گئی تو بجائے اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ان نعمتوں کو دیکھ کر اس پہ خوش ہوتے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اسلام کی وجہ سے ہماری مالی حالت بھی بہتر کر دی یا کہ اسلام کے بارے میں ایسی باتیں کرنے لگے. تو لہٰذا اس پہ یہ بات اتری. یہ بالکل ایسی جیسے کوئی کہ میرا اس کے سوا اور کیا قصور تھا کہ میں نے تمہیں اس مصیبت سے نجات دلائی. پھر اس طرح آیت کا یہ جو حصہ ہے نا کہ وہ ہم بما لم ینالو, اس کے اوپر ایک اور واقعے کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں اگر آپ پڑھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے تھے تو 12 منافق ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ گئے. کس سوچ سے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزریں گے تو ہم چپکے سے پیچھے سے حملہ کر دیں گے اور آپ ختم ہو جائے گا, آپ ختم ہوں گے. سارے ساتھی ایک ساتھ تو نہیں چل رہے ہوتے تھے تو اس طرح کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پورا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیج کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے خبردار کر دیا کہ آپ اس راستے سے نہ گزریں. جب آپ وہاں سے ہٹ گئے تو ان کی سازش خاک میں مل گئی. تو بہرحال آپ دیکھیے کہ جب دلوں میں بال آتا ہے, رنجش ہوتی ہے, تو پھر انسان بعض دفعہ یہ کہتے کرتے ہوئے بھی نہیں سوچتا کہ میرا اس میں کیا نقصان ہوگا. تو یہاں پہ سبق پورا ہوتا ہے اور منافقین کے حالات سے عبرت اور نصیحت لینے کے بہت سارے نقطے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اپنا ہی محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.
قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمدتني, غمرتني بالبركات, تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات.
حمدتني غمرتني بالبركات, تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات.
قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي.
حاجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
إن القرآن أنيس
لفؤادي آتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثرات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
معجزة خالدة ما
أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
كتاب الله دستوري، وخير الخلق أسوتنا،
بسنته جلا نوري، لهدي الحق أرشدنا.
كتاب الله دستوري، وخير الخلق أسوتنا، بسنته جلا نوري، لهدي الحق أرشدنا. كتاب الله دستوري، وخير الخلق أسوتنا، بسنته جلا نوري، لهدي الحق أرشدنا. لزمت محاضن القرآن، فذكر الله يسعدنا، عرفنا إخوة الإيمان، وللأخيار صحبتنا.
تميزنا بكل الفن، وتجمعنا محبتنا، وصدق القول نعرفه، وخير الخلق يعرفنا. تعالينا على الأحقاد، مع المخطئ تسامحنا، تنافسنا بحفظ الآي، وهذا ما يميزنا.
كتاب الله دستوري، وخير الخلق أسوتنا، بسنته جلا نوري، لهدي الحق أرشدنا. لزمت محاضن القرآن، فذكر الله يسعدنا، عرفنا إخوة الإيمان، وللأخيار صحبتنا.
برامجنا منوعة، تعرفنا تثقفنا، حوار ثم أفكار، فقوتنا بوحدتنا. تعال وزر وشاركنا وقم بالخير سابقنا لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا
تعال وزن وشاركنا وقم بالخير سابقنا لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا
كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا
بسنة جلا نوري لهدي الحق أرشدنا
الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيب تنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتمتشل لك والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتمتشل الكون يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان
سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
أنت الحق
أنت الحق
ووعدك الحق
ووعدك الحق
وقولك الحق
وقولك الحق
ولقاؤك حق
ولقاؤك حق
والجنة حق
والجنة حق
والنار حق
والنار حق
والساعة حق
والساعة حق
اللهم لك أسلمنا
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبق نمبر 108 آیت نمبر 75 سے 93 سورة التوبة لیسن نمبر 108 آیت نمبر 75-93 سورة التوبة لفظی ترجمہ دہرائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
ومنہم
ومنہم
اور ان میں سے
اور ان میں سے
من عاہد اللہ
من عاہد اللہ
وہ جس نے عہد کیا اللہ سے
وہ جس نے عہد کیا اللہ سے
لئن آتانا من فضلہ
لئن آتانا من فضلہ
اگر وہ دے ہمیں اپنے فضل
اگر وہ دے ہمیں اپنے بدل سے
لنصدقن تو ہم ضرور خیرات کریں گے
تو ہم ضرور خیرات کریں گے
ولنکونن من الصالحین
ولنکونن من الصالحین
اور ضرور ہو جائیں گے نیک لوگوں میں سے
اور ضرور ہو جائیں گے نیک لوگوں میں سے
فلما آتاہم من فضلہ پھر جب اس نے دیا ان کو اپنے فضل سے
پھر جب اس نے دیا ان کو اپنے فضل سے
بخلوا بھی بخل کرنے لگے اس نے
بخل کرنے لگے اس نے
وتولوا وهم معرضون اور پھر گئے اور وہ منہ پھیرنے والے تھے
فاقبهم نفاقا في قلوبهم
بس اس نے ان کے انجام میں بھر دیا نفاق ان کے دلوں میں
بس اس نے ان کے انجام میں بھر دیا نفاق ان کے دلوں میں
الى يوم يلقونه اس دن تک کہ وہ اس سے ملاقات کریں گے
اس دن تک کہ وہ اس سے ملاقات کریں گے
بما اخلف اللہ اس وجہ سے کہ انہوں نے خلاف کیا اللہ سے
سے
ما وعدوه
ما وعدوه
جو انہوں نے وعدہ کیا اس سے
جو انہوں نے وعدہ کیا اس سے
وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ
اور
اس وجہ سے کہ تھے وہ جھوٹ بولتے
اور اس وجہ سے
أَلَمْ يَعْلَمُوا کیا نہیں وہ جانتے أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ کہ اللہ جانتا ہے ان کے بھید
وَنَجْوَاهُمْ
اور ان کے مشورے وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ
الْغُيُوبِ
اور یہ کہ اللہ جاننے والا ہے غیب کی باتوں کو الَّذِينَ يَلْمِزُونَ وہ لوگ جو تانے دیتے ہیں
المتبعین
دل کھول کر خرچ کرنے والوں کو من المؤمنین فی الصدقات مومنوں میں سے صدقہ و خیرات میں والذین لا یجدون اور ان لوگوں پر بھی جو نہیں پاتے
الا
جہدہم مگر اپنی محنت کا فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ پھر مذاق کرتے ہیں ان سے سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ مذاق کرتا ہے اللہ ان سے وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ
اور ان کے لیے عذاب ہے تکلیف دینے والا استغفر لهم تم بخشش مانگو ان کے لیے اولا تستغفر لهم یا تم نہ مانگو بخشش ان کے لیے ان تستغفر لهم اگر بخشش مانگو گے تم ان کے لیے سبعین مرہ ستر بار دی فلن یغفر اللہ لہم تو بھی ہرگز نہ بخشے گا اللہ ان کو ذالک بانہم یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کفروا باللہ ورسولہ کفر کیا اللہ اور اس کے رسول سے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ ہدایت نہیں دیتا نافرمان قوم کو فرح المخلفون خوش ہو رہے پیچھے رہنے والے بیٹھ رہنے پر
اپنے بیٹھ رہنے پر
خلاف رسول اللہ رسول اللہ کے خلاف
وکریہو
اور ناپسند کیا انہوں نے
یجاہدوا باموالہم
کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ
وانفسہم
اور اپنی جانوں سے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وقالوا لا تنفروا فی الحر اور کہنے لگے مت نکلو گرمی میں قل نار جہنم اشد حرا کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ کہیں زیادہ ہے گرمی میں لو کانو یفقہون اگر وہ ہوتے سمجھ رکھتے فَلْيَدْحَكُوا قَلِيلًا اب چاہیے کہ ہنسیں تھوڑا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا اور چاہیے کہ روئیں بہت سا جزاءً بما كانوا يكسبون بدلے میں اس کے جو وہ اعمال کرتے ہیں فَإِذْ رَجَعَكَ اللَّهُ پھر اگر واپس لوٹائے اللہ آپ کو اِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ کسی ایک گروہ کی طرف ان میں سے فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ پھر وہ آپ سے اجازت طلب کریں نکلنے کی فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ عَبَدًا تو کہہ دیجئے ہرگز نہ نکلو گے تم میرے ساتھ کبھی بھی ولن تقاتلوا معي عدوا اور ہر کس نہ لڑو گے میرے ساتھ دشمن سے انکم رضیتم بالقعود بے شک تم راضی ہوئے بیٹھ رہنے پر اول مرت
پہلی بار
فاقعدوا مع الخالفین بس بیٹھے رہو ساتھ پیچھے رہنے والوں کے ولا تصلی علی احد اور نہ نماز پڑھیں کسی ایک پر منہم مات ابدا ان میں سے جو مر جائے کبھی بھی ولا تقم علی قبرہ اور نہ کھڑے ہوں اس کی قبر پر انہم کفروا باللہ ورسولہ بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول سے وماتوا وهم فاسقون اور مر گئے کہ وہ نافرمان تھے ولا تعجبک اموالهم واولادهم اور آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں ان کے مال اور ان کی اولادیں انما یرید اللہ سوائے اس کے نہیں کہ چاہتا ہے اللہ اَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا کہ عذاب دے ان کو ان چیزوں کے ساتھ دنیا میں وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ اور نکلے جان ان کی وَهُمْ كَافِرُونَ اس حال میں کہ وہ کافر ہوں وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ اور جب نازل ہوتی ہے کوئی سورت آمنوا باللہ کہ ایمان لاؤ اللہ پر وجاہدوا مع رسولہ اور جہاد کرو ساتھ اس کے رسول کے استاذنک تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں اولو التولی منہم قدرت والے ان میں سے یعنی جو جا بھی سکتے ہیں وہ بھی اجازت مانگتے ہیں کہ ہم نہ جائیں. وقالوا ذرنا اور کہتے ہیں چھوڑ دیں ہم کو نکم مال قائدین ہو جائیں ہم ساتھ بیٹھے رہنے والوں کے ردو بیئیں یکونوں خوش ہوئے ساتھ اس کے کہ وہ ہو جائیں مال خوالفی ساتھ پیچھے رہنے والی عورتوں کے وتوبیا علی قلوبہم اور مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر فہم لا یفقہون بس وہ نہیں سمجھتے لیکن الرسول لیکن پیغمبر والذین آمنوا معہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے ساتھ جاہدوا بأموالهم وأنفسهم جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ تیار کیے اللہ نے ان کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار ایسے باغات کے بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے ان میں ذالک الفوز العظیم یہی ہے کامیابی بہت بڑی وجاء المعذرون اور آئے عذر کرنے والے من الاعرابی دیہاتیوں میں سے لیؤذن لہم تاکہ رخصت دی جائے ان کو وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ اور بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ اور اس کے رسول سے سیصیب الذین کفروا منہم ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے عذاب علیم عذاب دردناک لیس علی الضعفاء نہیں ہے ضعیفوں پر ولا علی المرضى اور نہ مریضوں پر ولا علی الذین اور نہ ان لوگوں پر جو لا یجدون ما ينفقون نہیں پاتے جو وہ خرچ کریں حرجن کچھ تنگی اذا نصحوا للہ ورسولہ جبکہ وہ خیر خواہ ہوں اللہ اور اس کے رسول کے محسنین من سبیل نہیں ہے نیکی کرنے والوں پر کوئی راستہ یعنی ان کی پکڑ نہیں ہوگی. واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ولا علی الذین اور نہ ان لوگوں پر کہ جب آئے آپ کے پاس لتحملہم تاکہ ان کو سوار کریں آپ نے کہا لا اجد ما احملکم
علیہ
نہیں پاتا میں کوئی چیز کے سوار کروں تمہیں اس پر تولوا وعیونہم وہ لوٹ گئے اور ان کی آنکھیں
تفید من الدمعی
بہ رہی تھی آنسوؤں سے
حسنا
اس غم میں
اللہ
یجدو ما ينفقون کہ نہیں وہ پاتے وہ چیز کہ وہ خرچ کرے انما السبیل علی الذین اس کے سوا نہیں کہ الزام کا راستہ ان لوگوں پر ہے
یستاذنونک
آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں
وہم اغنیاؤ
اور وہ دولت مند ہے
ردو بھی یکونو
وہ خوش ہیں اس بات پر کہ رہ جائیں
مال خوالفی
ساتھ پیچھے رہنے والی عورتوں کے بتبع اللہ علی قلوبہم اور مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر فہم لا یعلمون
پس وہ نہیں جانتے
بس تلاوت سنیں گے.
ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله
سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبقوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى لا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون
پارے کا یہ آخری سبق ہے چلیے تفسیر شروع کرتے ہیں آیت نمبر 75 سے ان آیات کا تعلق بھی ایک خاص واقعے سے جوڑا جاتا ہے اس لیے جہاں تک واقعہ ہے میں ان سب آیات کو ایک ساتھ لوں گی پھر انشاءاللہ اس کے اندر سے ہم کچھ بات کریں گے وَمِنْهُمْ مَنْ آَحَدَ اللَّهَ اور بعض ان میں سے وہ ہیں کن میں سے جن کا تذکرہ پیچھے سے چل رہا تھا یعنی منافقین جو عہد کرتا ہے اللہ سے کیا کرتا ہے لئن آتانا من فضلہ اگر وہ دے ہم کو اپنے فضل سے کون دے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم کو دے دے زیادہ دے فضل سے مراد جہاں مال و دولت ہے دنیا کا کوئی بھی اسباب، جگہ، زمین، کوئی سکلز، کوئی نعمت ہمیں اللہ دے گا تو ہم کیا کریں گے؟ لَنَصَدَّقَنَّ، البتہ ہم ضرور صدقہ کریں گے. دیکھیے لام بھی تاکید کی ہے، پھر سواد کے اوپر تشدید جو ہے یہ بھی، صدقہ یصدقو، یعنی سواد کے اوپر تشدید ہے، پھر دال کے اوپر بھی شدید ہے، پھر نون پہ بھی شدت ہے. اگر اس کو میں اردو زبان میں بالکل اس کا صحیح ترجمہ کروں نا تو تین دفعہ لفظ ضرور آئے گا، کیونکہ عموماً شد کا لفظ ہوتا ہے نا، یہ ضرور 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 کے معنوں میں، یعنی البتہ ہم ضرور 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 صدقہ کریں گے، یعنی بہت بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، ایک دفعہ اللہ موقع لے آئے دیکھنا میں کتنا صدقہ خیرات کرتا ہوں. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور البتہ ہم ہو جائیں گے صالحین میں سے. دو باتوں کا ارادہ کیا کسی شخص نے کہ اللہ مجھے بہت سارا مال دے دے تو میں خوب خوب صدقہ کروں گا اور خود بھی نیک ہو جاؤں گا. پھر ہوا کیا؟ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، یعنی جب اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو اپنے فضل سے دے دیتا ہے تو بخلوا بھی، بخل کرنے لگتے ہیں اس کے ساتھ، یعنی جو سارے دعوے تھے بڑے بڑے وہ ختم، اور وہ مال روک کے بیٹھ جاتے ہیں اور نیک بھی نہیں بنتے. وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ منہ پھیر گئے اور وہ اعراض کرنے والے ہیں، یعنی وہ منہ پھیر جاتے ہیں، بس اپنی باتوں سے پلٹ گئے اور نیکی کے اس کام سے ہاتھ کھینچ لیے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب کوئی شخص اس طرح کا رویہ اختیار کرے کہ پہلے بڑی بڑی باتیں کرے، بڑے بڑے دعوے کرے، موقع آئے گا تو دکھائیں گے ہم، وقت آنے دیجئے پھر بتاتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو وہ نمبر ایک بخل کر لیں، یعنی مال روک لیں، یا اس راستے کی جو قربانیاں ہیں اس سے بخل کرنے لگ جائیں. اور دوسری بات ہے جو بات تھی کہ لَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ کا دعویٰ کہ ہم نیک بنیں گے، ہماری نسلیں نیک بنیں گی، اس سے منہ پھیر جاتے ہیں، یعنی اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. اس رویے کا بہت ہی بڑا انتقام جو اللہ تعالیٰ لیتے ہیں بندے سے وہ کیا ہے؟ فَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، بس نفاق ان کے دلوں میں جڑ پکڑ گیا، رہ گیا نفاق ان کے دلوں میں، نفاق کا ٹیکا لگ گیا ان کے دلوں میں. اب ان کے دل نفاق سے اتنے بوجھل ہو گئے کہ اس کا اثر ختم ہی نہ ہو. کب تک؟ الی یوم یلقونہ، جب کہ وہ اس سے ملاقات کریں گے، مراد ہے قیامت، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے تک یہ پھر منافق رہتے ہیں، یعنی زندگی بھر ان کو نہیں پتا چلتا اپنی اس بری عادت کا. کر غلط کام رہے ہوتے ہیں، ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں خود کو، ہوتے منافق ہیں لیکن بالکل سچے مخلص اور نیکی کے نام پہ یہ کام کرنے والا سمجھ رہے ہوتے ہیں. کیوں بھائی؟ قیامت تک کے لیے اب ان کا نفاق دور نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ بِمَا خَلَفَ اللَّهُ مَا وَعَدُوا، کیونکہ انہوں نے خلاف کیا اس وعدے کا جو انہوں نے اللہ سے کیا. سوچئے، اللہ سے وعدہ کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں، اللہ کے نام پہ کمٹمنٹ کرنا کوئی چھوٹی بات ہے، اللہ کے نام پہ کسی کام کی امید دلا دینا یہ بہت بڑی بات ہے. چونکہ اس کی خلاف ورزی کی، بیک ٹریک ہو گئے، وعدہ خلافی کر دی، اس لیے اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کے دلوں میں نفاق کا ٹھپا لگا دیا. اور دوسری وجہ، وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیونکہ یہ جھوٹ بولتے تھے. کیا جھوٹ تھا؟ کہ یہ کریں گے وہ کریں گے. اس وقت تو لگ رہا تھا ان کو کہ ہم سچ بول رہے ہیں، لیکن عمل سے ثابت کر دیا کہ جھوٹے تھے. اور یہ سب کچھ کر کے بھی وہ کیا سوچتے ہیں؟ کہ ہمارا کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا، ہم لوگوں کی نظروں میں بھی سچے اور اللہ کی نظروں میں بھی سچے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، الم یعلم ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم، کیا وہ نہیں جان چکے کہ اللہ جانتا ہے ان کے بھید اور ان کے مشورے، یعنی جو دلوں میں چھپائے بیٹھے ہیں گندگیاں کہ اللہ کو نہیں پتا، اور جو مجلسوں میں بیٹھ کے نجوا کرتے ہیں، مشورے بازیاں کرتے ہیں، ان کے اللہ کو نہیں پتا. نبی کو تو نہیں پتا لگے گا جب تک کہ اللہ نہیں بتائے گا، لیکن کیا اللہ کو بھی نہیں پتا؟ اور وان اللہ علام الغیوب، کیا یہ بھی نہیں جانتے کہ اللہ غیب کی باتوں کو جانتا ہے؟ غیوب غیب کی جمع ہے، اور علام عالم سے مبالغے کا صیغہ ہے کہ بہت زیادہ جاننے والا ہے غیب کی باتوں کو. اب یہاں تک ٹاپک پورا ہوتا ہے. آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا لیں، کسی مسلک کی، کسی سوچ کی، آپ کو ان تین آیات کی تفسیر میں ایک صحابی ثعلبہ کا قصہ ملے گا. اور یہ صرف ہم اردو تفسیر کی بات نہ کریں، عربی کی تفسیروں میں، ایون کئی دوسری زبانوں میں جو ٹرانسلیشنز ہوئے، تو ان آیات کی روشنی میں ایک صحابی سالبہ ابن خاطب کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ پوری کہانی ہے جس کا خلاصہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت مال دے دے, تو اللہ کے نبی نے کہا کیا تم کو میرا طریقہ پسند نہیں ہے؟ تو قسم کھائی کہ نہیں, اللہ کے طریقے سے میرا یہ کہ جب میں خود سادگی کو پسند کرتا ہوں تو تم اسی کے ساتھ رہو. کہا نہیں, مجھے زیادہ مال اس لیے چاہیے کہ مجھے میں اللہ کے راستے میں بڑے بڑے کام کر سکوں. ہاں, کہنے لگا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر میں چاہتا تو مدینہ کے پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ پھرا کرتے. اللہ کے نبی نے یہ بات اس کو کہی. ہاں, مگر مجھے ایسی مالداری پسند نہیں. یہ شخص چلا گیا لیکن دوبارہ آیا, پھر یہی درخواست اس معاہدے کے ساتھ پیش کی کہ اگر مجھے مال مل گیا تو میں ہر حق والے کو اس کا حق پہنچاؤں گا. اللہ کے نبی نے دعا کر دی. نتیجہ کیا ہوا کہ اس کی بکریوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا, یہاں تک کہ مدینہ کی جگہ اس پر تنگ ہو گئی, باہر چلا گیا. اب ہوا کیا کہ ظہر اور عصر کی دو نمازیں مدینہ میں آ کر آپ کے ساتھ پڑھتا, باقی نماز میں جنگل میں رہتا, جہاں اس کا مال تھا وہیں ادا کرتا. ایسے ایسے بکریوں میں اتنا اضافہ ہوا کہ جگہ تنگ ہو گئی اور مدینہ سے دور کسی جگہ چلا گیا. اب جب اور دور گیا تو صرف جمعے کے جمعے آتا مسجد میں مدینہ میں اور نماز پڑھتا اور پانچ نمازیں اپنی جگہ پہ پڑھنے لگا. پھر مال اور بڑھ گیا تو وہاں سے بھی دور گیا, یعنی بڑے شہر میں چلا گیا, بڑے گھر میں موو ہو گیا, اور حتیٰ کہ پھر جماعت اور جمعے سے بھی محروم ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیتیں نازل ہو گئیں کہ صدقہ لوگوں کے مالوں سے لیں, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً, زکات کی باتیں پیچھے جہاں ہوئیں وہاں اس کا بھی تذکرہ ہوا تھا, تو اللہ کے نبی نے مختلف جگہوں پہ لوگوں کو بھیجا کہ لوگوں سے زکات کا مال لے کر آئیں. تو وہاں سے کہتے ہیں کہ ایک آپ نے اس کے پاس بھی لوگوں کو بھیجا, تو جب یہ وہاں گئے لینے کے لیے تو اس نے جا کے جرا شروع کر دی, کیوں یہ کیا بات ہے, یہ تو کوئی جزیہ کی بہن ہے, اچھا چلے جاؤ واپسی پہ آنا, ابھی موڈ نہیں ہے, فارغ نہیں ہے. جب لوگ واپسی پہ اس کے پاس آئے پھر اس نے یہ باتیں کر دی, نہیں ابھی نہیں, میں سوچ رہا یہ تو جزیہ ہے اور ابھی میں نہیں دے رہا, پھر آنا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ پہنچے تو اس سے پہلے کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے خود ہی آپ نے تین دفعہ کہہ دیا کہ یا وہی خصالبہ, یا وہی خصالبہ, اور یا وہی خصالبہ, یعنی کہ صالبہ تیرے حال پہ افسوس ہے, لائک دس. اور اس طرح سے پھر اس کی بات کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اس سے صدقہ زکات کا دوبارہ منع لیا بلکہ بعد میں صحابہ کرام کو بھی منع کر دیا کہ وہ اس سے نہ لے. اب یہ واقعہ بہت جگہ آتا ہے, میں بھی سنا رہی تھی تو تھوڑی دلی سے آدھے دل سے سنا رہی تھی کیونکہ یہ سالبہ ابن خاتم جو یہ بڑے مخلص صحابی تھے. میں خود اس پہ ان کے اوپر ایک اتنی موٹی بک پڑھ چکی ہوں کہ جس میں وہ سارے واقعات جس میں حضرت سالبہ کا ذکر ہے وہ بیان کر کے ان کی سند دیکھی گئی ہے, جو تو یہ ضعیف سند ہے. یعنی اس واقعے کو آپ جہاں بھی تفسیر میں پڑھیں گے, واقعہ تو دیکھیں بہت نصیحت آموز ہے, اس میں تو ہم سب کے لیے کائن ہے, لیکن اس صحابی کے نام سے ہم اس کو نہیں کوٹ کر سکتے. تو میں نے جو بات آپ کے ساتھ شیئر کی وہ اس سوچ سے کی کہ نام کوئی بھی نہ ہو اس کو نکال دیں, اب سالبہ کا نام کوئی بھی اس کی تفسیر میں نہ لکھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک جنرل کردار بنا کے پیش کیا, جیسے قرآن پاک میں بہت جگہ آتا ہے علم تارک کیفہ, یا علم ارائیت اللذی, کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا. کئی جگہ نصیحت کے لیے سکھایا جاتا ہے نا, جیسے تھرڈ پرسن کی بات کرتی جاتی ہے, تو لہٰذا سالبہ کی بات نہ کریں لیکن غور سے دیکھیں تو ہمیں ایسے کردار خود اپنے ارد گرد بہت دکھیں گے. ہم خود کو ہی دیکھ لیں, صرف اپنے آپ کو اس پورے قصے کی کہانی میں دیکھیں تو ہم نے اللہ سے کتنے عہد کیے ہوئے, کتنے وعدے کرتے ہیں, کتنے عہد کرتے ہیں, لیکن پھر ان عہدوں کا ہوتا کیا؟ جو ہی زندگی میں کوئی خوشی کا وقت آتا ہے ہمارے وعدے اللہ سے ٹوٹ جاتے ہیں, غم کا موقع آتا ہے وعدے ٹوٹ جاتے ہیں. دیکھیے ایک ہم ہوتے ہیں جو عام حالات میں بیٹھے ہوئے اس وقت, اس کے بعد ہماری زندگی میں دو ایکسائٹمنٹ کے مرحلے آتے ہیں, جذباتیت کے مرحلے. نمبر ایک, جب ہمیں بہت بڑی کوئی انیوژل خوشی ملتی ہے, انایکسپیکٹڈ, اور دوسرا کوئی انیوژل غم پہنچ جاتا ہے, صدمہ آ جاتا ہے. جب بھی بندے کی زندگی میں کوئی ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہو, آپ صحیح جا رہے تھے, یا تو گاڑی میں بم آ گیا کہ گاڑی کو جھٹکا لگنے لگا, یا بہت ہی سموتھ روڈ ہو گئی کہ اب گاڑی خود ہی چلا رہا ہے اور ڈرائیور سو جائے, جب زندگی میں کبھی کوئی ایسا مرحلہ آئے کہ ان دو میں سے کسی ایک دو راہے پہ آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ کے سامنے پھر دو دروازے کھلتے ہیں. وہی کرس کراس یاد کر لیں کہ جہاں جنکشن ہوتا ہے نا, یا چار کی طرح کا، تو وہاں دو دروازے کھل رہے ہوتے ہیں، ایک ہدایت کی طرف جاتا ہے اور ایک گمراہی کی طرف جاتا ہے. کئی لوگ عام حالات میں زندگی کے سفر میں سیدھے چلتے چلتے ایسے خوشی کے یا ایسے غم کے موقع میں گمراہی کی طرف پلٹ جاتے ہیں، یا تو خوشی کے مارے، اب اس کے تقاضے، اس کا نبھانا اور اس کی خوشی، اور ایسے لگتا ہے کہ اللہ سے اس کے بعد کوئی اور خوشی نہیں چاہیے تھی، اور یا غم کے مارے ڈپریشن میں چلے گئے، اداس ہو گئے، چلے گئے اس طرف چل پڑے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کہاں چلے گئے. تو یہ ہے نقطہ ہم سب کے سوچ کا. سب سے مشکل قبضہ جو ہوتا ہے نا، یہ جذبات پہ قبضہ پانا ہوتا ہے. جذبات پر قابو پانا سب سے مشکل ہے. جو شخص ایسے جذباتی لمحوں میں اللہ سے کیے ہوئے وعدے، اللہ کے نام پہ کی ہوئی کمٹمنٹس کو بھلا دے اور صرف اپنی غم، اپنے غموں اور اپنی خوشیوں میں کھویا رہے، اللہ اس کو ایک انتقام، اسے ایک انتقام لیتے ہیں. فاقبہم نفاقن فی قلوبہم. میں لفظ یہ پڑھتی ہوں نا، جب عقبہ نفاقن، تو میرے ذہن میں آ جاتا ہے کہ سفید چادر ہے اور اس کے اوپر کوئی ایسی چیز گر گئی جس کا دھبا اترے گا نہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی چیزیں، بال پوائنٹ کی انک کہیں کھل جائے اور وہ گر جائے، وہ نہیں اترتا. بعض ہمارے کھانے ایسے ہوتے ہیں، اس کا دھبا نہیں جاتا. پھر بلیچ ڈالیں، پھر کچھ بھی ڈالیں، وہ دھبے نہیں مٹتے. اور انسانی رویوں میں عقبہ نفاقہم نفاقن فی قلوب کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ بندہ اپنے آپ کو بالکل حق پہ سمجھ رہا ہوتا ہے. یہی رائٹ ڈیسیژن ہے، ان حالات میں مجھے یہی کرنا چاہیے تھا. بس اس وقت یہ انسان بھول جاتا ہے کہ دینے والا کون ہے؟ اللہ. تو کیا وہ چیز واپس نہیں لے سکتا؟ ہم سب اپنی زندگی کا کوئی ایسا مرحلہ یاد کریں، آج سے سال، دو سال، ڈیڑھ، تین، چار، جب بھی، ہر ایک کو موقع ضرور ملتا ہے ایسا، کوئی ایسا وقت جب آپ نے کوئی نیکی کی نیت کی، ارادہ کیا، چل پڑے، کوشش کی، اور اتنے میں ایک دم جاب مل گئی، اسکول سے کوئی بڑی اچھی آفر آ گئی، بچہ پیدا ہو گیا، پریگننٹ ہو گئے، پیدا تو دور کی بات ہے، پریگننسی ہو گئی، بچی کا رشتہ طے ہو گیا، منگنی ہو گئی، گھر لینے کا خیال آ گیا. کتنے مسئلے ہمارے سامنے پہاڑ بن کے آ جاتے ہیں اور ہمارا حال کیا ہونے لگتا ہے؟ کہ جہاں سے آئے تھے وہیں پلٹ گئے. وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. ایسی خوشیاں نہیں چاہیے اللہ جو تیرے دین کو چھوڑنے سے ملے، جس سے ہماری نمازیں ضائع ہوں، ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں ایسی اولاد بھی نہیں چاہیے جس کے بعد ہم تیرے دین کے نہ رہیں. ہماری نمازیں خراب، ہمارا قرآن خراب، ہم جس حال پہ ہیں تو ہم سے دین کا کام کرا رہا ہے، تو ہمیں اسی حال میں رکھ، نہ ایسی خوشی دے نہ ایسا غم دے جو تجھ سے دور کر دے. یہ لمحے انسان جب ان پہ قابو پا لیتا ہے نا، تو پھر اللہ اس کو اپنا بندہ کرتا ہے. پھر بولتے ہیں، الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اس استقامت کی بڑی گہری قیمت دینی پڑتی ہے. کتنے جذباتی مرحلے زندگی میں آتے ہیں، لیکن صبر سے، برداشت سے رکنا پڑتا ہے کہ اللہ کیا کریں، تیرا دین کچھ اور مانگتا ہے اور ہمارا نفس کچھ اور مانگتا ہے، ہمارے گھر کچھ اور مانگ رہے ہیں، ہمارے شوہروں کی اور خواہش ہے، ہمارے بچوں کے تقاضے کوئی اور ہیں، لیکن اے اللہ تو پلیز ہمیں اس پہ جمائے رکھنا. سیدھے راستے پہ چلتے چلتے ایک غلط ٹرن بندے کو اس روڈ سے نیچے گرا دیتا ہے. دنیا میں تو ہائی ویز پہ سے چلتے ہوئے کہیں جگہ آپ نے غلطی سے ایک ایگزٹ لے لیا، چار چھ میل آگے چلیں گے، دوسرا لے لیں گے، چڑھ جائیں گے، پھر کئی دفعہ آپ راستہ بھولے ہوں گے. ایگزٹ لیا، اب آگے ہوتا کیا ہے کہ چلتے جاؤ چلتے جاؤ، پھر جب نیکسٹ کہیں انٹرنس ہوگی تو وہاں جانا. اور میں پیچھے ایک ایکسپیرینس سنا چکی ہوں اپنی کلاس میں، کہ ایک موقع پہ ہم نے صرف پلک چھپکنے میں دیر کی تھی، میرا درس تھا، میرے ہسبینڈ ساتھ تھے، ہم پیچھے سے کئی گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد آ رہے تھے، کسی دعوی ٹرپ میں تھے ہم لوگ، اور درس کا ٹائم قریب تھا اور بالکل ہم اس شہر کے قریب تھے جہاں پہنچنا. صرف پلک چھپکنا، جس کو کہتے ہیں نا کہ روڈ یوں ہوئی تھی، آگے سے ہائی وے تھی، کہ انہوں نے لینے سے پہلے ان کو تھا، جی پی ایس بتا رہا تھا ساؤتھ کی طرف لینا یا نارتھ، وہ روڈ پھر آگے دو میں جا رہی، ایک ہی روڈ تھی، نام بھی ایک تھا، صرف ایس اور این کا فرق تھا، ساؤتھ اور نارتھ. تو اس میں جب یہ اس ٹرن پہ، جیسے یہ انگلیوں کے موڑ ہے نا، جب یہاں سے آ کے سمجھے ابھی یہ یہاں آیا نا، سیکنڈ کا بھی کچھ حصہ، تو ان کی زبان پہ یہ تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے غلط لے لیا. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، تھوڑا آگے چلیں گے، دوسرا لیں گے. لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ 60 مائل غالباً آگے جا کے پھر ایگزٹ آ رہا تھا. تقریباً ہم آگے اتنا گئے پھر پلٹ کے اتنا واپس آئے. جاتے ہوئے تو چلے مشکل نہیں لگتا, جو واپس پھر پلٹ کے وہیں سے, کہتے نا کہ وہیں پلٹ کے آؤ جہاں سے بکھرے تھے. یقین کریں کہ اللہ نے پہنچا کیسے دیا, یہ اس کی شانتی. ایسے کئی مرحلے میں اپنی زندگی میں دیکھ چکی ہوں, لیکن ایک پلک جھپکنے کا بھی کچھ حصہ جو ہے وہ گاڑی کا ادھر کا ادھر رخ جو ہوتا ہے وہ آپ کو منزل سے بہت دور لے جاتا ہے. اس لیے زندگی میں اگر آپ نے کبھی نیکی کے کسی کام کی نیت کی ہوئی ہے تو ہر دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس کانٹریکٹ کو ریوائز کرتے رہیں, چیک کریں کہاں کمی کی ہے. حال ہے کہ دنیا کے معاملات میں جب ہم کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں ہمارے پاس 10 قسم کی ڈاکیومینٹیشن ہوتی ہے, ہم ہلنا بھی چاہیں تو اگلے ہلنے ہی نہیں دیتے, نوٹس بھیج دیں گے, کٹوتی ہو جائے گی, پینلٹی پڑ جائے گی. لیکن دین کے نام پہ افسوس کی بات ہے کہ کمٹمنٹ بھی کی ہو تو لوگ, ہم ڈرتے ہی نہیں, کون روکے گا ہمیں, ہم جائیں میں کل سے یہ آنا چھوڑ دوں, مجھے کون روک سکتا ہے. وہ روکے گی چیز کہ میں نے اپنے رب سے کمٹمنٹ کی ہے. آپ سے تو میری کمٹمنٹ بات کی ہے نا, کتنے مرحلے میری زندگی میں آتے ہوں گے آپ کو کیا پتا. اتنا اطمینان سے تو بندہ دین کے کام نہیں کر سکتا, لیکن ایک ہی چیز بندے کو روک سکتی ہے کہ میں نے اللہ کے نام پہ بندوں سے وعدہ کیا, کمٹمنٹ نبھانی ہے. اس میں قربانی آئیں گی, آئیں گے موقع, دینی پڑے گی. خوشیاں آئیں گی, غم آئیں گے, سردی آئے گی, گرمی آئے گی, سنو آئے گی, بہار آئے گی, خزاں آئے گی, یہاں سے نہیں میں ہل سکتی. یقین کریں یہ ایک وہ راستہ ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ بندے کو سر پھرا بننا پڑتا ہے. میں آپ کو چند دن پہلے کی بات, پھر کو پرسنل بات سناتی ہوں کہ میری ساس سے میری فون پہ بات ہو رہی تھی اور وہ بےچاری اتنی اچھی ہیں الحمدللہ کہ کبھی بھی کسی کے اوپر اپنی مرضی نہیں ڈالتی, لیکن ماں ہے نا, اب ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم ان کو ملنے کے لیے آئیں. تو وہ بہت دن سے چل رہی تھی جانے آنے کی, تو میرا خیال تھا کہ ان کو صحیح بات بتا دینی چاہیے کہ بھئی میری یہ مجبوری ہے. پھر میں نے ان سے یہ ساری بات کی کہ ماما آپ دیکھ لیں کہ میں نے یہ کمٹمنٹ کی, اگر میں امریکہ یہاں سے آتی بھی ہوں کتنے دن لگیں گے, 2 دن جانے کے 2 دن آنے کے, میرا نہیں خیال کہ میں 1 ویک میں واپس آ سکتی ہوں. اب آپ بتا دیں کہ ہم ابھی آ جائیں, کب آئیں, کیا کریں, کرنی پڑتی ہے یہ دو ٹوک بات طریقے سے, پیار سے, محبت سے. کیا میرا نہیں دل چاہتا؟ ہاں ہر بندے کا دل چاہے گا نا, گھر سب کے ہوتے ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں وہ گھر اب ہے بھی کہ نہیں, نہ آنے کا پتا, جانے کا پتا. واللہ یہ جس دن میں نے امریکہ کو چھوڑا تھا تو گاڑی میں بیٹھتی میں یوں روئی تھی, اللہ کے اللہ آج قبول کر لینا وہ بات کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کوئی بعد میں آئے گا نہیں آئے گا, جو سٹور ہے سب پڑا ہے, ہمیں نہیں پتا آج 7-8 ماہ میں کیا ہوا اور ذرا برابر ملال نہیں اس کا. بس یہ ہے کہ اللہ تو قبول کرتا رہنا, کہیں توفیق نہ چھن جائے. پھر یہ محبتیں پاؤں نہ پکڑ لیں, جانے کا خوف نہیں ہے, واپس آنے کا خوف ہے. میں چلی بھی جاؤں پھر میرا دل اٹک جائے, آپ کو میں 4 دن ریکارڈ کر کے دے دوں کوئی بڑی بات نہیں, الحمدللہ آپ جم گئے. لیکن میں صرف بات یہ کر رہی ہوں کہ اللہ کے نام پہ کمٹمنٹ, پھر ڈوب گئے تو ڈوبنا ہی پڑے گا, تر رہے فائدہ ہو رہے. آپ میں سے ایک بھی نہ سیکھے, ایک بھی نہ آئے, مجھے کرنا ہے کیونکہ میں نے اپنے رب سے کمٹمنٹ کی ہے. کیونکہ اگر انسان نہ کرے فاقبہم نفاقا, اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ اللہ میرے دل میں نفاق کا ٹپوا نہ لگ جائے, کوئی اس کام کو اچھا کہے, کوئی برا کہے, کسی کو پسند آئے, کوئی خوش ہو نہ ہو, who cares, میرا معاملہ میرے رب سے ہے. جیسے آپ آ رہے ہیں الحمدللہ آپ کے ساتھ بھی ہر دن محاذ ہوں گے, آپ تو اپنے گھروں میں سے نکل کے آتے ہیں, میرا تو گھر دور ہے تو آپ کا محاذ میرے سے بڑا ہے. تو اس وقت ہر بندہ اپنے آپ کو چیک کرے, کیونکہ سورت توبہ گزر گئی نا, دل کی صفائی نہ ہوئی پھر کہیں جا کے آگے آپ کو کئی صورتوں کے بعد موقع ملے گا خود احتسابی کا. ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم, اللہ جانتا ہے ان کے رازوں کو, ان کی سرگوشیوں کو, یہ کرتے کیا ہیں, یہ اپنے سوچتے کیا ہیں, یہ سامنے آ کے کیا بات کرتے ہیں, یہ دلوں میں کیا باتیں لے کے بیٹھے ہیں. ان اللہ علام الغیوب, دل کے بھید اس کو پتہ ہے. اب غزوہ تبوک نے تو کھول دیا نا لوگوں کو, ایک طرف تو نفاق کھولا, اسی طرح ایمان والے بھی نکھر گئے. اب آئیے ذرا کچھ ایسے لوگوں کی باتیں پڑھتے ہیں کہ جو کرنے نہ کرانے کے, کہتے ہیں نہ 3 میں نہ 13 میں, لیکن بیٹھ کے صرف تبصرے کرتے تھے. ایسے ہی تبصرہ خواہ لوگوں سے کی بات اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں آیت 79 میں, الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین, بے شک وہ لوگ جو ریاکاری کا الزام لگاتے ہیں خوشی خوشی خیرات کرنے والے مومنوں پر, پھر صدقاتی صدقات کے معاملے میں, والذین لا یجدون الا جہدہم, اور وہ نادار جو نہیں پاتے اپنی محنت اور مشقت کی مزدوری کے سوا کچھ اور بھی, ہے ہی کچھ نہیں, کہ جو پیش کریں ہیں بھی تو بس ایک مٹھی بھر کھجوریں، اور ایسے تبصرہ خواہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، یہ ان کے اوپر ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کیا ضرورت تھی ان قربانیوں کی، کیوں کرا، کس نے کہا، کیا ضرورت کیا تھی، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. انجام کیا ہے؟ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بے شک ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب جب تبوک کا موقع آیا، ہم پیچھے یہ بات پڑھ بھی چکے، لیکن یہ بات وہ بات ہے کہ جتنی دفعہ اس کا تذکرہ کریں، ایسے لگتا ہے کہ ایسے صحابہ کرام کو خراج تحسین پہنچانے کے لیے اتنا ہی کم ہے. کہ جب تبوک کی بات آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی کہ لوگو اس وقت اسلام کو تمہاری ضرورت ہے، دیکھ لو. پھر جس کے پاس جو تھا اس نے وہ بچایا نہیں. اب یہ الگ بات ہے کسی کے پاس تھوڑا تھا یا زیادہ تھا، اس کی تو کوئی کیئر ہی نہیں کرتا. اللہ کہاں پوچھتا ہے کہ گھر میں کتنا سامان چھوڑ کے آئے تھے، بس جو تھا لے کے آگے. لوگوں کی لائنیں لگ گئیں، تانتے بج گئے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ہر بندہ آ رہا ہے اور کچھ لے کر آ رہا ہے. ابو بکر صدیق آتے ہیں اپنے گھر کا سامان لا کر. شاید 101 بار آپ نے یہ جملہ اپنی پچھلی زندگی میں سنا ہوگا، خطبوں میں، درسوں میں، وعظوں میں. ذرا آئیے امیجن تو کریں، ابو بکر کا گھر ہے، باہر 4-6 ٹرک لگے ہوئے، نکال لو آئی کیا کے صوفے، نکالو برانڈیڈ کراکری، جاپانی سیٹ نکالو، نکالو ان کے سامان جلدی جلدی، وہ بھی نیا ہی خریدا تھا جو بیڈ روم سیٹ، وہ نکالو. امیجن کریں ذرا، ہم تو تصور نہیں کر سکتے اس بات کا. لائیں وہ خالی ٹرک اپنے گھر کے سامنے، اور امیجن کریں کہ ابو بکر سارے گھر کا سامان لے کر آ گئے. کیا اخلاص ہوتا ہے، اور کیا وہ کیا معاملہ ہوتا ہے کہ بندہ ایسی قربانی کر کے خوشی سے روتا ہے کہ اللہ تو نے توفیق دی، موقع آیا تو دیا. جیسے بیٹی کے جہیز کے ٹرک بھیج کے شاید ہمارے معاشرے میں لوگ خوش ہوتے ہیں نا، کہ چلو شکر ہے کہ اس قابل کیا تو نے کہ ہم بیٹیوں کو دے رہے ہیں. واللہ ہی اس سے زیادہ خوشی بندے کو اس وقت ہو رہی ہوتی ہے جب وہ اللہ کے لیے دیتا ہے. ہے ہی ٹوٹا پوٹا، قبول کس نے کرنا تھا، اللہ تو قبول کر لے، یہ کیفیت ہوتی ہے. اور جو بندہ انہیں گھروں کی محبتوں میں انہی چیزوں کے پیچھے پڑ جائے. اس لیے ابو بکر سارے گھر کا سامان لیا. کیا تھا، کتنا تھا، کچھ نہیں پتا. ان کے باپ نابینا تھے، ابو کہافا کہتے ہیں کہ میں محسوس کر رہا تھا کہ میرا بیٹا چھڑی کے ساتھ دیوار کو یوں کر رہا ہے. یعنی جیسے کبھی پرانے زمانے میں آپ دیکھیں کہ دیواروں کے ساتھ برتن بھی رکھے ہوتے تھے اور دیواروں میں کچھ روکے سے بنے ہوتے تھے، تو ابو بکر یوں چھڑی مار مار کے دیواروں کو دیکھ رہے کہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، اور اس کو بھی لے لوں. اور کہہ رہے کہ بیٹا کچھ تو رکھ لے. اللہ ابا جو جا رہا ہے وہ رک رہا ہے. آپ سوچئے، یہ کام نہیں ہو سکتا اس کے بغیر، یہ عقل والوں کے کام نہیں ہے. دین کا رستہ ہے ہی عقل کو استعمال نہ کرنے والوں کا، صرف دل کو استعمال کرنا پڑتا. عقل سے پوچھیں گے وہ کہے گی اے سی خراب ہو گیا، پہلے اس کو ٹھیک کرواتے ہیں، 2 دن چھٹی لکھ دیں، ہمارا اے سی خراب ہے. اللہ اکبر. حضرت عثمان 900 اونٹ لے کے کھڑے ہو گئے، 9 دفعہ اٹھے، 100 اونٹوں کی بولی دی، یہ بھی لے لیں. اور آپ 100 اونٹ کو لے لیجئے آج کی 100 لینڈ کروزر، مرسڈیز، برانڈیڈ گاڑیاں، ایک گاڑی پیش کرنی پڑ جائے دین کے راستے میں تو کیا حال ہو. آج اسلام ہم سے ایک گاڑی کا تقاضا کر لے تو کیا کریں ہم، کبھی نہیں سوچتے ہم. ہم سوچتے ہیں اسلام کو ہماری ضرورت ہے، حالانکہ یہ سمجھ سے کم ہے کہ جو ہمارا اللہ کے راستے میں لگتا ہے وہ ہمیں ملتا ہے. اور اتنا میں ہوا کیا کہ جب عبد الرحمن بن عوف لے کر آگے، عثمان آگے، عمر لے کر آگے، تو ایک صحابی عقیل ان کا نام تھا، کہتے ہیں میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، وہاں سے اٹھے اور ایک یہودی کا کنواں چلایا. ایک ڈول پانی کا نکالنے پر ایک کھجور ملتی، خورما بولتے ہیں کچی کھجوروں کو، ہمارے ہاں شاید ڈوکے بولتے ہیں اس کو. ایک دفعہ چلاتے تو ایک کھجور ملتی، اور ساری رات یہودی کا کنواں چلاتے رہے. اور صبح بڑے ڈرتے چھجکتے ہوئے، چھپاتے ہوئے، ہاتھ پیچھے کر کے، وہ آدھا سا، تقریباً 2.25 سر کھجورے بنتی ہیں آج ہمارے حساب سے، لا کے کہا اللہ کے نبی میرے پاس تو یہی ہے. اب اللہ کے نبی نے تو ان کھجوروں کی جو قدر کی، وہ جو ڈھیر جمع ہو چکا تھا نا لوگوں کی چیزوں کا، آپ نے اس کے اوپر اس کو پھیلایا اور آپ نے کہا کہ مٹھی پر کھجوریں آج اس ڈھیر پر غالب آ گئیں. لیکن اس بات کو دیکھ کر کچھ کھوٹے لوگوں نے مذاق اڑایا، مٹھی بھر کھجوروں سے روم کو فتح کرنے چاہ رہے ہیں، ان کے اوپر یہ آیت اتری تھی، الذین یلمزون المتطوعین، خوشی سے خرچ کرنے والوں پہ ہنستے ہیں، کہتے ہیں کھجور سے کیا ہوگا اور آدھے سے کیا ہوگا اور وہ اس سے کیا ہوگا. حضرت ابن ابو مسعود کہتے ہیں، سورت صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ اللہ کی طرف سے ہمیں صدقے کا حکم دیا گیا تھا اور ہمارا حال یہ تھا کہ ہم محنت مزدوری کرتے تھے، ہمارے پاس کوئی مال نہ تھا، اس مزدوری سے جو کچھ ہمیں ملتا تھا اس میں سے بھی صدقہ نکالتے تھے. اللہ ایک سے ایک بڑھ کر صدقہ کرتے، اور منافقین اس پر تان و تشنیع کرنے لگے کہ کیا حقیر اور ذرا سی چیزیں صدقے میں لائے ہیں، اللہ کو ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں. اچھا چلو بھائی ٹھیک ہے، ایک دو مٹھی کھجوروں سے تو واقعی پتہ نہیں ہوگا. آپ کا کیا خیال ہے کہ ابو بکر صدیق کے پورے گھر کے سامان پہ انہوں نے کیا کمنٹ دیا ہوگا؟ کہنے لگے دکھاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اپنی ریاکاری کے لیے خرچ کر رہے ہیں، بڑا بننا چاہتے ہیں. جیسے اللہ معاف کرے میری پچھلی بات سن کے کسی کے دل میں شیطان ڈال دے کہ ہمیں کیوں سناتی ہیں اپنی باتیں، یہ سنائی نہیں جاتی، یہ نکل جاتی ہیں. یہ دیکھیے سب سے بہترین مثال اپنی مثال ہوتی ہے، اور انسان جب تک یہ دے نہیں سکتا، میں کہہ سکتی ہوں کہ گھر مال تو کچھ بڑی چیز نہیں، وہ تو ختم گیا چلی جاتی ہے چیز، جو روز جذبات کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں انسان کو. یہ اللہ کا دین ایسے نہیں پھیلتا، نیند کی قربانیاں دیتے ہیں آپ، رشتوں کی قربانیاں دیتے ہیں آپ، کے شوہر کا دل چاہتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھے باتیں کرے، سب کے دل چاہتا ہے. آپ کا دین نہیں اس کو تقاضے دیتا، یا آپ کے اندر آپ کی پرائیورٹی وہ ہے. آپ ہر وقت اپنی سوچ تو کسی اور چیز کو لے کے بیٹھے، آپ کے مسئلے تو یہ ہیں کہ یہ کمپیوٹر خراب ہو گیا، پرنٹر خراب ہو گیا، اس وقت یہ مسئلہ ہے، آپ یہ کر دیں وہ کر دیں، تو خاک اس وقت انسان اپنے جذبات کو مطمئن کر سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ہمارے جذبے بھی اپنے راستوں میں قبول کرے. تو ایسے کرنے والوں کو جنہوں نے دل کی سچائیوں سے ابو بکر صدیق کے طرح کی نیکیاں کی، تو منافق کہتے تھے یہ شو مارتے ہیں، یہ بڑے بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں متوعین کے اوپر باتیں کرتے ہو، اور لفظ متوع آپ پیچھے سن چکے ہیں نا، کیا روٹ ہوگا اس کا؟ شاباش، توا و عین، تتوع کہتے ہیں دل کی خوشی سے کوئی کام کرنا، نفل عبادت کو عربی زبان میں تتوع کہتے ہیں. باب احادیث کی کتابوں میں یہ باب آپ کو اکثر ملیں گے، چیپٹرز تتوع کے. تو متوع پھر کیا ہوا؟ والنٹیئر کرنے والا، انگلش زبان میں اس کا ترجمہ والنٹیئر ہے. آپ لوگوں نے کبھی ایک لفظ سنا ہے، جو لوگ سعودی عرب سے کبھی حج عمرے کے بعد آئے تو کہتے ہیں متوع آگے تھے، سنا ہے یہ لفظ؟ متوع آگے تھے، متوع دکانیں بند کراتے ہیں، شٹر گراتے ہیں نمازوں کے وقت میں، وہ متوع والنٹیئرز ہوتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے. پہلے تو میں سمجھتی تھی کہ شاید یہ پولیس کو کہتے ہیں وہاں کی، اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں متوع متوع، یعنی وہ لوگ والنٹیئرلی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ جب نمازوں کا وقت ہوگا تو ہم لوگوں کے شٹر بند کرائیں گے جو نمازوں کے وقت میں خود نہیں بند کرتے. تو بہرحال اب آپ اور میں خود دیکھ لیں کہ ہم میں سے کون متوع ہے اور کون مجبوری کا بیٹھا ہوا ہے. کیسا والنٹیئر ہم کر رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ؟ ہر ایک پوچھے اس کورس کو خوشی سے کر رہی ہوں، دن گن رہی ہوں، لفظ تول رہی ہوں، سپارے گن رہی ہوں؟ نہیں، غم یہ ہے کہ اللہ یہ پورا ہو گیا تو ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد ہم کٹ جائیں اس دین سے، پھر دوبارہ ہمارے بستر اور ہماری چارپائیاں ہوں اور ہم اپنی دنیا میں کھو جائیں. آپ کو پتا ہے کہ باتیں کیوں کرتے تھے؟ یہ آج بھی کرتے ہیں. جب لوگ کسی کو بے لوس طریقے پہ دین کو پھیلانے کا کام کرتا دیکھتے ہیں نا، تو بعض لوگ حسد کے مارے باتیں کرتے ہیں، بعض جلن کے مارے، بعض اپنا گلٹ دور کرنے کے لیے کہ ہم جو نہیں کر رہے. دیکھیے ہر کام دین کا کام نہیں ہوتا، دین کا کام وہ ہے جو آپ اپنی جان، نام، اپنے کسی بھی بڑے نام سے بے نیاز ہو کے کریں، کوئی بھی کرے. دین کا کام آپ کب دین کا کام کرتے ہیں؟ کسی کے بھی دین کے کام کو دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں، یہ دین کا کام. اور آپ کر رہے ہیں کسی کو اپنے نام کے ساتھ کام کرتا دیکھ کر تو خوش ہو رہے ہیں، آپ کے نام سے دور ہو کے کٹ رہے تو آپ جل رہے ہیں، تو پھر دین کا کام نہیں، معذرت کے ساتھ وہ پھر بس نام کا کام ہے. اب جو بندہ اس طرح کے کام نہیں کر رہا ہوتا تو وہ پھر دوسروں کو روکتا ہے. اور اب دیکھیے کہ یہ منافقین جو تھے یہ گئے تو نہیں تبوک میں، آپ امیجن کریں ذرا، سارا مدینہ خالی ہو چکا ہے لوگوں سے، گھروں میں صرف کون تھے؟ بچے، عورتیں، بوڑھے اور ہینڈی کیپ، بس. اور یہ چار چھ جس کو مجھے ذہن میں، میرے ذہن میں آتا ہے بےکار، کیا بولتے ہیں ان مردوں کو جو کام نہیں کرتے؟ نکھٹو، کچھ اور بھی بولتے ہیں، ہماری ایک اور بھی لفظ آتا ہے بیکار کی طرح کا لفظ آتا ہے، یعنی بالکل جن کی عادت عورتوں کی طرح بیٹھ بیٹھ کے باتیں کرنا ہوتی ہے، چوپالوں پہ بیٹھے ہیں. اب یہ محفل سجینی ہے گھر گھر، ذرا چیک کرنا کیا ہوا ہے، ذرا چیک. اب یہاں تو ٹی وی لگا کے اسکور چیک کر لیتے ہیں نا کوئی کہاں پہنچا ہے. اب ان کو خبریں پڑی ہوئی تھی کہ ہو کیا رہا ہے ادھر، ذرا دیکھو کیا ہے، پھڑے پھنسے کسی مشکل میں. اچھا ایک اور اونٹ مارا گیا، او ہو اب تو 18 کی بجائے 19 لوگوں کے حصے آئے گا ایک اونٹ. یعنی وہ دور رہ کر دین کے راستے میں کام کرنے والوں کے اوپر باتیں کر کے ان کو پتا چلتا تھا نا بہت مشکل ہو گیا ان کے لیے دین کا کام، تو خوشیاں مناتے تھے. اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، آئیے ذرا ان آیتوں کو دیکھیں گے، کیونکہ یہ ساری آیتیں نفاق کے پول کھولنے پہ، اس لیے کوئی ساری باتیں اکٹھی کر کے اگر اینڈ پہ بھی ہم سب کا ایک خلاصہ کر لیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے بھی بات جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے لیے یہاں یہی بات ہے کہ دین کے کام میں مومنوں اور مخلصوں کا کنٹریبیوشن کیا ہوتا ہے، کام، اور منافقوں کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے تبصرے، اعتراض، ہمت توڑ باتیں، پکڑو ان کو، روکو ان کو ان کے کام، اور دوسروں کے دلوں میں شک ڈالنا. حتیٰ کہ صحیح کام کرنے والے بھی بعض دفعہ اس بات پہ اپنے آپ کو مجبور کرنے لگ جاتے ہیں کہ شاید ہم غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ پھر دین کی نظروں میں تو کچھ بھی نہیں ہوتے، اللہ کی نگاہوں میں ان کا کیا مقام ہوتا ہے، آئیے ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں. فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ بخشش طلب کریں ان کے لیے یا نہ کریں ان کے لیے، یعنی آپ ان کے لیے معافی مانگیں کہ نہ مانگیں. ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ ان کے لیے معافی مانگیں 70 بار، 70 ٹائم، فلن یغفر اللہ لہم، پھر بھی اللہ ہرگز نہیں ان کو بخشے گا، کیونکہ اللہ غصے میں بہت ہے. وجہ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے منکر ہوئے اور اس کے رسول کے منکر ہوئے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اب ہوا کیا، سونے پہ سہاگا کہہ لیں کہ تبوک کے سفر پہ تو رکے ہی تھے، گئے بھی نہیں، پیچھے بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے. لیکن اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو اس کے فوراً بعد عبداللہ بن ابی کا انتقال ہو گیا، اور یہ شخص بھی کیسا بدبخت نکلا کہ تبوک کے بدر کے بعد اس کو اسلام ملا، جو مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشی تھی. اور دوسری طرف جب مسلمانوں کو تبوک کے موقع پہ اتنی خوبصورت فتح ملی تو اس کے بعد بھی اس کو نصیب نہ ہوا وہ دیکھنا. آپ دیکھیے کہ بندہ دین کی بہاریں بھی اپنے مقدر اور اپنی سوچ اور اپنے عزم اور ارادوں کے تحت دیکھتا ہے. ہر ایک کو دین کی خوشیاں بھی نہیں ملتی، حالانکہ کئی لوگ بڑے مخلص ہوتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں دین پھیلتا پھلتا نہیں ہے. اب ہوا کیا کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا نرم تھا. آپ کبھی بھی کسی بندے کو اپنی ذات کی بنیاد پہ نہیں ملتے تھے کہ کوئی مجھے اچھا مل رہا ہے کہ برا مل رہا ہے، بلکہ ہوتا کرتے کیا تھے، دین کے نام پہ کر دیکھتے تھے. کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہوتا تھا نا تو آپ کے پاس کرنے کا ایک کرائیٹیرین تھا. اور میں آپ سب کو بھی یہی نصیحت کروں گی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پلے سے باندھ لیں، کوئی کام کروں کہ نہ کروں. جیسے اب یہاں اس کے نماز جنازہ پڑھانے کی بات آ رہی ہے جس کو اشارتاً یہاں کروں گی کیونکہ آگے بھی آئے گی یہ بات، کروں کہ نہ کروں، اللہ کے نبی عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائیں کہ نہ پڑھائیں، کون بتائے گا؟ یہ دیکھ لیجئے کہ اس کام کے کرنے سے دین کو فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا. دین کا فائدہ تو جائیے کر لیں، اور دین کا نقصان ہے تو نہ کریں. اس آیت کی تفسیر پہ تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. تفسیر میں سے امام رازی ہیں، عربک تفسیر ہے ان کی، کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کا طریقہ کیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے، یعنی سپیچ کرتے یا پڑھاتے یا کچھ بھی ہوتے، تو یہ کھڑا ہو جاتا اور خوش آمد کرتے ہوئے کہتا حاضر رسول اللہ، یہ اللہ کا رسول ہے، اکرمہ اللہ، اللہ نے اس کو عزت دی، وعزہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو غلبہ دیا، ونصرہ، اور اس کی نصرت عطا کی. یعنی شو مارتا. اب سب آئے تو ہوئے ہیں سننے، اب ان کو کھڑا ہو کے کہہ دے لوگوں ضرور سنو اللہ کے نبی کی بات، یہ بہت اچھا نبی ہے، اس کو اللہ نے عزت دی، تو وٹ ڈز اٹ میک سینس؟ باہر جا کے تو بری باتیں کرتا تھا نا، وہاں بیٹھ کے کہتا تھا. اب ہوا کیا کہ اس کی عادت تھی، لوگ اس کو اگنور کرتے تھے، جب بھی یہ جملے بول دیتا تھا بولتا ہے. اب ہوا کیا کہ جب غزوہ احد میں اس کا نفاق کھل گیا، سب کو پتا ہے 300 لوگوں کو ساتھ لے کے نکل گیا، پہلے ساتھ ملا لیکن عین موقع پہ باہر نکل گیا تاکہ لوگوں کو کہہ سکیں کہ ہمیں تو کوئی خیر وہاں ملی نہیں. اب جب اس کے بعد کسی موقع پہ کھڑا ہو کر اس نے اللہ کے نبی کے بارے میں یہی جملے دہرانے چاہے کہ یہ بڑے اچھے نبی ہیں اور اللہ نے ان کو عزت دی، تو حضرت عمر فاروق سے نہ رہا گیا. انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ آرام سے، اللہ کے دشمن تمہارا کفر اب چھپ نہیں سکتا. اور لوگوں نے اس کو ملامت کی، یعنی کہ تمہاری باتوں پتہ چل گئی کہ جب قربانی دینے کا وقت آیا تو تم پیچھے چلے گئے. اس نے اس بات پہ بہت غصہ کیا، نماز پڑھے بغیر غصے سے بل کھاتا ہوا مسجد سے چلا گیا. راستے میں اس سے کسی نے بھائی کدھر جا رہے ہو، کہاں بھاگ رہے ہو، نہ جاؤ بلکہ جاؤ، اگر کوئی بات ہو گئی ہے تو اللہ کے نبی سے معافی مانگ لو، وہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کر دیں گے. تو اس پہ اس شخص نے کہا کہ وہ میرے لیے مغفرت کی دعا مانگے یا نہ مانگے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میں ان کی مغفرت کی ضرورت نہیں رکھتا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس کے اوپر اگلی آیتیں آ رہی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ، بعض تو اس واقعے کو لے کے آتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ جب یہ فوت ہوا تو اللہ کے نبی اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. وہاں حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی، آپ عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ 70 بار بھی کریں تو میں پھر بھی نہیں معاف کروں گا؟ کہا ہاں، اللہ نے مجھے یہ تو نہیں کہا نا کہ نہ پڑھو، لا تو نہیں کہا نا کہ نہ پڑھو، تو میں پھر بھی پڑھوں گا. اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے 70 سے زیادہ بار کی امید دلا دے کہ اس کو معاف کر دوں گا تو بھی آپ کر دیں گے. یہ ہے اخلاقی برتری. اللہ کے نبی کیا چاہتے تھے کہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ تقریباً 1000 لوگوں کا گروہ تھا جس کی بات بہت مانتے تھے. اللہ کے نبی نے آگے آئیے وہ آیت آتی تو پھر وہاں انشاءاللہ اس کے ساتھ رکھوں گی تھوڑی سی مزید باتیں.
ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته کچھ صفائیاں اندر سے ہو رہی ہیں جس کو کہتے ہیں نا ڈیٹیل میں ایک صفائی ہوتی ہے. الحمدللہ یہی مطلوب ہے کہ علم سیکھ کر اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جائے. جی بالکل ڈیٹیل جڑی ہو رہی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے ایسا کر دے جو ہم کہتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ جو سیکھتے ہیں ہے نا. چلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے لیسن سے ہم نے کیا سیکھا. نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين. انشاء الله آية نمبر 79 اب اس آیت میں ہم نے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافق مرد اور منافق عورت کا ذکر دیکھا تھا نا کل کے لیسن میں تھا. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن مرد اور مومن عورتوں کا ذکر کیا. مومن کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ کیا ہے, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اب یہ کس کام میں ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے ہیں, کس کام میں حوصلہ بڑھاتے ہیں؟ ایمان کی جو پہلی چیز بتائی جا رہی ہے نا, وہ کیا ہے؟ جی ہاں, دین میں بھلائی کا حکم دیتے ہیں, نیکی کا حکم دیتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں؟ منکر سے روکتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ جو رب سے تعلق جوڑنے والی چیز ہے, نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, یعنی اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے لوگوں کو بھی دیتے ہیں اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں. ان شاء اللہ الحمد للہ. تو یہ چار کام کر لیے تو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا بتایا, کیا ہوگا؟ اللہ اس پر رحم کرے گا. کوئی ایسا ہے کہ جو رحم نہیں چاہتا ہو؟ لینا چاہتے ہیں نا ہم سب. تو رحم پانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمارے لیے اس میں بہت سارے لیسنس ہیں, سبق کے پہلو ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے. بالکل آگے دیکھیں کتنے وعدے ہیں. اللہ کے وعدے سچے ہیں, اللہ کی رضا مندی ملے گی. بالکل آیت نمبر 72 کے اندر ہے نا, جنت عدن کا وعدہ ہے. سب سے بڑی جو چیز ہے اللہ کی رضا مندی. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے, ہمارے لیے کیا لیسن ہے, کیا ہمیں پتا چلا؟ نیک عمل کرنے ہوں گے, بالکل کوشش کرنی ہوگی, اپنے ایمان کو بڑھانا ہوگا. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات, یعنی ایمان کیا ہے؟ ایک بنیاد ہے نا. جی ہاں, اللہ کے حکم پر چلنا ہوگا. ایمان جتنا ہوگا نا, یہ سارے کام کرنے آسان ہو جائیں گے نا. اپنے دوستوں کی معیار دیکھنی ہوگی. ان کاموں میں ایک دوسرے کا سپورٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. جی ہاں, لوگوں کو پہلی نیکی کی دعوت دینی ہے, اور دیکھیں حکمت کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا ہے نا. اس کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمیں یہ ساری چیزیں حکمت کے ساتھ کرنی ہے. بالکل, اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے, سپورٹ کرنا ہے ان کاموں میں. ایک دوسرے کا تعاون چاہیے ایسے کاموں میں. بالکل, نرمی کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, اور پھر درد رکھنا ہے. کیونکہ دیکھیں مومن کی پہچان بھی کیا ہوتی ہے, ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کہ دوسروں کو نیکی کی طرف بلائیں, دوسروں کو برائی سے روکے. لیکن کیا ہے کہ مومن میں بے حس نہیں ہو سکتا. وہ دیکھتے ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ دوسرے کی شخص کی ہلاکت میں اس کو نہیں ڈالنا چاہتا. لیکن ان سب چیزوں کے لیے بالکل کائنڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. صرف درد کے ساتھ, حکمت کے ساتھ. درد نرمی کی, جی ہاں, خیر خواہ رکھنی, اور یہ ہوگا تو ان شاء اللہ تعالیٰ آسانی ہو جائے گی. بالکل دعائیں کرنی ہے اس کے لیے, ہماری خود کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ایسے بتانے والے ہوں کہ جو سامنے والا سن کے بھاگے نہ جائے, بلکہ اس کی طرف رغبت کرے. آہستہ آہستہ اس پہ صبر دیکھے, بہت مانگ ہے, ہارڈ ورک ہے, یہ کوئی آسان نہیں ہے. لیکن صبر اور اللہ کی مدد کو لیتے ہوئے انشاءاللہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت ساری آسانی پیدا کریں گے. پھر اسی طرح دیکھیں, ہم نے 72 کا بھی دیکھ لیا. اب دیکھیں اس میں نا ایک دوسرے کو انکریج کرنے کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے. اپنی نیتوں کو بھی چیک کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے. اگر ہمارا مقصد کے پیچھے صحیح ہوگا, اخلاص کے ساتھ کرے ہوں گے, تو اللہ کی مدد بھی ضرور ہوگی. اپنے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے وعدے کتنے بڑے ہیں, ہے نا, جنت العدن, پھر ہمیشہ رہنے والی بات. اور اللہ کی رضا مندی, یہی ہے جو اتنی بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب چیزیں دیں اور اس کے لیے ہمیں یہاں پر تیاری کروا دیں ان شاء اللہ تعالیٰ. آگے دیکھیں آیت 73 اور 74 سے کیا ہمیں پتہ چل رہا ہے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. کیا خطاب, کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھی اس آیت میں بات کھول دی منافق کی, کہ انہوں نے جو کفر کی بات کہی تھی وہ سچ ہے. دیکھیں نا ہم نے تفسیر میں, اور یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پر آگے آیت میں ہی ہے نا کہ انہوں نے کیا کرا تھا, آپس میں جو طے کیا ہوا تھا وہ کر نہ سکے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کھول دیا کہ انہوں نے جو آپس میں مل کر طے کیا تھا وہ کر نہ سکے. اور دیکھیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا اپنے فضل سے. اتنے فائدے اٹھا کر بھی یہ کہہ رہے ہیں جی ہاں قتل کا پلان بنایا تھا, منافقین کا نفاق کھول دیا. کیا ہمیں پتا چلا؟ اور دیکھیں پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بھی کھول دیا, توبہ کا راستہ. اللہ نے واپسی کا راستہ بھی کھول کے رکھا ہے. توبہ کر لیتے, اس بات سے توبہ کر لیتے تو خیر اللہ کو ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے اگر یہ توبہ کر لیتے تو خیر اللہ ہوں, اچھا ہوتا ان کے لیے. وہ تین باتیں جو اوپر ہم دیکھ چکے, تین ان کے جرم دیکھے نا ہم نے, اگر وہ کر لیتے تو کیا ہوتا, اپنے دل سے نفاق کو نکال دیتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا, لیکن وہ اپنی روش سے باز نہیں آئے تو ان کے لیے پھر دردناک عذاب کی وعید سنا دی گئی ہے نا. کیا وعید سنائی دی گئی, کون سی یہاں پر بات ہے؟ جی ہاں شکر شکر سنتی کہ ان کے لیے عذاب کی سزا, دردناک عذاب. جی ہاں دنیا اور آخرت کی بات ہوئی ہے کہ عذاب العلیم پھر دنیا والا ہے اور اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. ہمارے لیے کیا یہاں پر عمل کی بات ہے, کیا پتہ چل رہا؟ دیکھیں یہاں پر اللہ اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا, یہ والی بھی بات ہم نے دیکھی نا. اتنے فائدے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دیے لیکن انہوں نے قدر نہیں کر, کسی کے ساتھ دھوکے بازی یا خیانت کرنا ایک بدترین اخلاق ہوتا ہے. جو کسی کے ساتھ احسان کرے تو اس کے ساتھ پھر کیا کرنا چاہیے, خیر خواہی کا معاملہ ہو نا. لیکن منافقین ان کا ساتھ دیتے ہیں جو اپنی طرح ہی ہوتا ہے. تو احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا چاہیے, ان کے لیے خیر خواہ ہونا چاہیے. اور ایک دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے جرائم کے بعد بھی توبہ کا راستہ کھلا رکھا ہے. توبہ کر لیں واپس آ جائیں, گناہ کے بعد توبہ کرنے کا اللہ تعالیٰ قبول بھی کر لیتے ہیں. پھر آگے دیکھیں 79 آیت نمبر 70 میں ہم کچھ زیادہ آگے بڑھے. آیت نمبر 76 75 سے اب ادھر سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ دیکھیں یہاں پر عہد کی بات ہوئی نا, اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے مال دیا. 75 ہے سوری کچھ غلط چیز بھی آ گئی. اچھا یہاں پر دیکھیں کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں, وہ من ہو من, ان میں سے بعض, ان میں سے بعض کون ہے, کون ہے مراد یہاں پر؟ منافق منافقین. جی بالکل صحیح بات. تو ان میں سے بات منافقین. اب یہ دو باتوں کا ارادہ یہ بات ہے, دو باتوں کا ارادہ اللہ سے کیا اور دو باتوں کا عہد کیا گیا. کیا تھا کہ اللہ اگر ہمیں دے گا ہم کو اپنے فضل میں سے, فضل میں کیا کیا آ جائے گا, اللہ سے عہد کیا نا کہ اللہ ہم کو اپنے مال سے اگر عطا کرے گا تو ہم کیا کریں گے, خیرات کریں گے اور کیا ہو جائیں گے, نیک ہو جائیں گے, صدقات آ جائیں گے, مال آ جائے گا, خیرات آ جائے گی, ہر چیز آ جائے گی, دولت آ جائے گی, اسکلس آ جائیں گی, ٹائم آ جائے گا, ہر چیز آ جائے گی نا. تو نمبر ون کیا کہ ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم نیک ہو جائیں گے, ہماری نسلیں بھی نیک ہو جائیں گی. پھر اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا آیت نمبر 76 سے, فلما آتاہم من فضلہ, اپنے فضل سے نوازا تو کیا کرنے لگے, منہ کر دیں, منہ پھیر لیتے ہیں, یعنی اپنی باتوں سے پلٹ گئے, نیکی کرنے کا جو موقع ملا تھا اسے ضائع کر دیا. اللہ تعالیٰ دے کے بھی تو آزماتے ہیں نا, کوئی صدقہ خیرات نہیں کی, رو گردانی کری, منہ موڑ لیا, اپنی باتوں سے پلٹ گئے. تو آیت نمبر 77 میں ان کی باتوں کا نتیجہ کیا نکلا, ان کے لیے سزا کیا بتائی گئی. اللہ تعالیٰ نے منافقین کے دل میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ملاقات کے دن نفاق چسپا کر گیا. وجہ کیا تھی یہ اتنی بڑی سزا کی, کیا وجہ بتائی گئی کہ قیامت تک منافق رہے. کیوں, مہر لگ گئی فور ایور, وعدہ خلافی کی تھی, جھوٹ, یہ کریں گے یہ ہو جائے گا تو وہ کریں گے اور نہیں کرتے, ہے نا, اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ جھوٹے ہیں. اب آ جائیے ہمارے عمل کی بات کے لیے, لیسن کیا لیا ہم نے آج, ہم وعدے کرتے ہیں, ہے نا, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کر لوں گی, اب یہ ہو جائے گا تو یہ کر لوں گی, پریگنٹ کوئی بتا تو کہتے ہیں اچھا بیبی ہو جائے گا تو میں اب تو بس مجھے تو یہی کرنا ہے, ہے نا. اور خوشی کے موقع پر یا غم کے موقع پر کتنے ہمارے وعدے ٹوٹتے ہیں, اپنے جذبات پر کتنا قابو ہوتا ہے, مشکل کام ہے نا, لیکن ہمیں اپنا محاسبہ تو کرنا ہے نا. کیونکہ دیکھیں یہاں پر سزائیں دیکھیں, تو کیا کرنا ہے, کیا عمل کی بات ہم نے لی, اللہ نے اس کو بالکل فل آؤٹ کرنا ہے, بالکل ہمیں اپنے اس کو پورا کرنا. دیکھیں اونچ نیچ تو آتی ہے, ہر چیز ہوتی ہے, لیکن اگر اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہے کوئی بھی وعدہ, اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا. مومن نہ عہد نبھاتا ہے, خلاف ورزی نہیں کرتا. تو اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ چیک کریں کہ کہاں میں کمی کرتی ہوں, کہاں میں توڑ دیتی ہوں. جی ہاں, ونس یو میک پرومس نیور بریک دیٹ. دیکھیں وعدے پورے نہ کریں تو کیا سزا ہے کہ انسان بے حس ہو جاتا ہے, نیکی کی توفیق چھین جاتی ہے, خیر و بھلائی کے کرنے کا دل نہیں چاہتا. کتنی بڑی وہ ہے نا, وعید ہے, اللہ سے توفیق مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم وعدوں کی وفا کر سکیں. ایمان کا حصہ ہے, دعا کرنا ہے کہ وعدوں پہ کریں تو اس کو اس کی طاقت ہو, اس کو پورا کریں, ہے نا. اب دیکھیں یہ وعدہ جب کیوں ٹوٹ جاتے ہیں, کیوں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں, کہ شیطان آ جاتا ہے, وہ ہمیں کرنے نہیں دیتا. تو اس لیے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کہاں کمی کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی آگے دیکھیں آیت نمبر 79 اور 80 آج ہماری آیت تھی. اب یہاں پر بھی کیونکہ دیکھیں یہ آیت پہ میرا نظر پڑی کہ اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں کو جاننے والے, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہمارے دل میں کیا ہے, چاہے ہمیں یہ بھی نہ پتا ہو لیکن اٹھنے والی ایک ہماری جو سوچ رہی ہوتی ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. تو اس لیے اچھی نیتیں کیا کریں ان شاء اللہ تعالیٰ. پھر آگے آیت نمبر 79 میں بھی یہاں پر دیکھیں کس کی بات ہو رہی ہے, متوعین کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دل کی خوشی کے ساتھ خرچ کرنے والے ہیں. اور یہ منافقین کیا کرتے تھے ان کو, جی ہاں اللہ تعالیٰ تو شہرت سے بھی قریب ہے, تو خوشی سے جو خرچ کرتے تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے, ہنستے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا فرمایا, کیا معاملہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی مذاق کریں گے, یہ ہمیں آیت سے پتا چل رہا ہے نا. کیسے ہوگا؟ اللہ ان کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں ہے ان کے لیے دردناک عذاب؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا بتائی گئی؟ نفاق. بالکل ہنستے تھے, مذاق اڑاتے تھے. جی بالکل. تو اس لیے ہم نے کوئی آپ لوگوں نے کچھ اپنے لیے سبق لکھا, عمل کی بات لکھی یہاں سے, کوئی ایسی بات لکھی؟ دیکھیں یہ والی آیت پہ کتنے الحمدللہ ہم نے تفصیل میں دیکھ چکے ہیں کہ صحابہ کس کس طریقے سے اپنا مال کے لیے پیش کرتے تھے, ہے نا. کہ اللہ کے نبی جب رغبت دلاتے تھے کہ لوگوں اسلام کو تمہاری ضرورت ہے تو کیسے کیسے لے کے آ جاتے تھے چیزیں, کتنا بڑا اخلاص تھا, خوشی سے قربانی کرتے تھے. اور کس کس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ اپنے مال کو پیش کرتے تھے. تو جی ہاں صدقات دل کھول کر دینا ہے, اور چاہے وہ چھوٹا سے چھوٹا بھی کیوں نہ ہو, اللہ کی نظر میں کوانٹیٹی دیکھی جاتی ہے, کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی, اخلاص کے ساتھ دیا ہوا. آگے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ بتائی گئی آیت نمبر 80 میں؟ ان کے اندر نفاق تھا اور کفر کیا. کس کے ساتھ کفر کیا؟ اللہ تعالیٰ ان کو بخشش مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا, کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بالکل انکار کیا, کفر کیا, ان کی بات نہیں مانی. اب دیکھیں منافقت ایسی بدترین بیماری ہے کہ اس کے لیے دعا بھی کی جائے تو قبول نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر کمزوری سے ہمیں دور کر دیں, ہمارے اندر نفاق نہ آ جائے. ضرورت ہے نا ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی, کیونکہ جب ہم یہ سائنس دیکھتے ہیں تو ہمارا دل بھی بیٹھنے لگتا ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات نہ آ جائے. انسان ہے, کمزور ہے, تو اسی لیے ہے کہ اپنے آپ کو چیک کریں کہ کہاں ہمارے میں کمی ہو جاتی ہے, کہاں ہم پھسل جاتے ہیں, اور اللہ سے اس کے لیے دعائیں بہت مانگنی ہیں. اور اپنے نیت کو چیک کرنا, اخلاص کے ساتھ کریں جو کچھ کریں کہ ہمارا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے بچا کے رکھے. الحمد للہ آج ہمارا ریکاپ جلدی مکمل ہو گیا. سسٹر امینا اگر آپ مائک لینا چاہتے ہیں تو نہیں تو آج ہم آپ لوگوں کو جلدی چھٹی دے دیں. چلے الحمد للہ بلال بھی بہت ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا ٹائم اوپر لے لیا جاتا ہے نا, تو چلے الحمد للہ یہاں پر آپ لوگوں کی تلافی ہوگی. ٹھیک ہے الحمد للہ رب العالمین. چلیں انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھے گا, زندگی رہی تو آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی. رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے الحمدللہ، قریب قریب ہے، دعاؤں میں بہت یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ، ہمیں یہ رمضان ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے اور ہمارا یہ رمضان بیسٹ آف دا بیسٹ رمضان ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکیں، اللہ کو اپنے رب کو راضی کر سکیں، ایک ایک لمحہ ہم اس کی یاد میں گزار سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہی دعا ہے، ہماری لاسٹ لازمی ہو رہا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، ان شاء اللہ اگر کل آپ اللہ نے چاہا تو بات ہوگی، اور اگر نہیں بھی ہو سکی تو ایک دوسروں کے لیے کو ہم اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، بہت ساری آپ لوگوں کے لیے دعائیں. ٹھیک ہے، الحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر کثیرا. ان شاء اللہ تعالیٰ ایسے ہی فلاور ہم اس رمضان میں جمع کرنے والے ہو جائیں اپنے رب کو راضی کر کے، تاکہ یہی ہم اپنی جنت میں دیکھ سکیں اور ایک ساتھ مل کر دیکھیں ان شاء اللہ تعالیٰ. آمین سمعنا. چلے اپنا بہت خیال رکھے گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.